الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره وفي رواية مررت على موسى ليلة أسري بي عند كسيف الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه مسلم وأحمد وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده عن شعبي قال لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال قال ابن عباس إن بنو هاشم قال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهم السلام فكلم موسى مرتين ورآه محمدا مرتين رواه الترمذي ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعاله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله بي عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کسے بتائیں کہاں گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے الصلاۃ والسلام علیکا یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کا بے کراں فضل و کرم ہے اور بے حد و حساب و کتاب ہم پر، یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی اور اپنے نبیوں کے نبی، امام الرسل، امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب سید عالم آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، نام لینے والے اور آپ سے محبت کرنے والوں میں اللہ نے ہمارا حصہ رکھا. بڑی توجہ سے یہ جملے سنیے کہ یہ اللہ کا ہم پر بے حد فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور یہ اللہ رب العالمین کا اس سے بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کے فضل کی انتہا ہم پر یہ ہے کہ محبوب کا امتی اور حضور کے وفاداروں میں ہمیں شمار کیا. جو دعویٰ ہمارا ہے اللہ ہماری زندگی میں اسے صدق، اسے وفا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کو جو اللہ نے کمالات اور عظمتیں اور عزتیں اللہ نے خود عطا فرمائیں اور پھر خود ہی اپنی کتاب میں حسن کا چرچا کیا، وہ شانوں کا ذکر کیا، اور اس بیان کرنے والوں میں جہاں خود خدا شامل ہے وہیں پر اللہ نے اس ذکر کرنے کی سعادت ہم جیسے ذلیلوں گناہگاروں کو بھی عطا فرمائی، اور اس ذکر عزت والے ذکر کی برکت سے، عزت والے ذکر کی برکت سے، عزت والے آقا کے ذکر کی برکت سے اللہ نے ہم سے ذلت کی چادر کو ہٹا کر ہمارے سروں پر عزت کی چادروں کو تن دیا. اور اس مبارک بزم جو میرے آقا کے اعظم المعجزات، سب سے عظیم معجزے، سفر معراج کے پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہزاروں سال کا سفر اپنے رب کی فضل سے طے کیا، طے کرایا رب نے خود، اور ذکر خود بیان کی، شانیں خود بیان کی. اللہ نے اس مبارک شب کو جو 27 رجب المرجب معراج النبی کے نام سے موسوم ہوتی ہے، اپنے حبیب کے ذکر کو ذکر کرنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی. اور یہ سعادت جسے ملتی ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، نیک بخت ہو جاتا ہے، سعادت مند ہو جاتا ہے. میں آپ کو بھی بے حد صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ آپ اپنا لمبا سفر کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو سننے کے لیے آئے. میں اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، ان کی صحت کے لیے، ان کی قلبی مرادوں کو رب کریم مستجاب فرمائے کہ وہ آج اس بزم میں شریک ہوئیں، اس حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان، ہماری اولاد تک فدا ہیں، اور انہی کے صدقے اللہ رب العالمین نے یہ سعادت اور یہ کرامت اور عزت جو ہمارے ہمیں ہیں یہ نصیب فرمائی ہے، وہ شریک ہوئی ہیں. اور پوری دنیا سے اس وقت ہمارے ساتھ جو رابطے میں ٹروکرز آف اسلام کے حوالے سے جو مخلصین موجود ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کو خوش کرنے کے لیے میں جملے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں. اب اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وفاداری کے جذبے کے ساتھ، عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ، ادب و تعظیم کے جذبے کے ساتھ اس کرامت کو سننے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس کو بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے. نام و نمود نہ ہو، علمی فخر و تفخر نہ ہو، تقوی کا اظہار نہ ہو، بس مقصود یہی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک جو قرآن میں موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، وفاداری کے جذبے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ پھر ان کرامتوں اور عظمتوں کو جو حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم سن کر، یہ ہم رب سے دعا کریں کہ مولا حضور کی عزت، سرکار کی تعظیم، حضور کے ذکر کی برکت، حضور سے والہانہ دیوانگی کی طرح محبت کا پہرہ ہمارے دلوں پر مرتے دم تک رکھنا، اور یہ ذکر کی کا غلغلہ اور اس ذکر کی چاشنی سے ہماری زبان کو ہمیشہ حلاوت اور چاشنی والی رکھنا، ہمارے دل کو ہمیشہ اپنے محبوب کے لیے نرم رکھنا، خوشگوار رکھنا، سختی سے ہمیں محفوظ کرنا، زبانوں کی ترشی اور تند خوئی سے مولا کریم ہماری زبانوں کو بے ادبی سے محفوظ رکھنا، ہماری روح کو بھی اپنے محبوب کا ادب کرنے والا بنا دے، اور ہمارے جسم و جوارح کو بھی اپنے محبوب کا ادب کرنے والا بنا دے، اور اس نششت کے اہتمام کرنے والوں کو دارین کی خوشیاں عطا فرما دے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اس مسجد شریف میں تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مجھے کہ ہر سال الحمدللہ اس مسجد شریف میں ہم معراج النبی کی اس محفل کو منعقد کرتے ہیں۔ مختلف عنوانات اور مختلف جہتوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے یہ فضائل کا سمندر ہے، اس کو نہ ایک کتاب اس پر محیط ہو سکتی ہے نہ ایک نشست اس پر محیط ہو سکتی ہے۔ سفر معراج، یہ جو حضور کو سفر کرایا گیا ہے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا تک، یعنی بیت المقدس فلسطین تک، اور وہاں سے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر یہاں تک کہ ساتویں آسمان، پھر اس سے اوپر جہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے، سدرۃ المنتہا جو کائنات کی انتہا ہے، وہاں تک، اور اس کے بعد لا مکان جہاں تک رب نے چاہا سفر کرائی ہے۔ یہ جو سفر میں جو کرامتیں، عزتوں کے جو باب ہیں، جو باتیں ہیں، وہ اتنی ہیں کہ ایک کتاب بھی اس پر محیط نہیں ہے، نہ ایک نشست اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ ایک مجلس میں ہم ان تمام کرامتوں کو ذکر کر سکتے ہیں، ان کرامتوں اور عزتوں کو جو اس رات میرے آقا کے سر پر جن کرامت کا اور عزت کا تاج رکھا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بزرگی اور عظمت کو جو میرے دوستو اس رات کو عیاں کیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ بندہ جتنا پڑھے اگر وہ وفادار ہو تو اس کے لیے عشق و محبت اور علمی نکات کے نقطے اور دریچے مزید کھلتے چلے جاتے ہیں۔ عشق شرط ہے، وفاداری شرط ہے، خود سپردگی، اپنے آپ کو مکمل مصطفیٰ کریم کے حوالے کر دینا، اپنی فکر کو، اپنی توجہ کو، اپنے شوق کو، اپنی محبت کو، اپنے انتخاب کو، اپنے قبول کو، اپنے رد کو مکمل طور پر، یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، یہ ایمانی جذبات ہیں، مکمل طور پر ہم اپنے آپ کو حضور کے حوالے کریں، سپرد کریں، آقا جیسے چاہیں ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ جب یہ جذبہ بندے میں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کلمے کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت کلمہ پڑھنے والے مسلمان یا کلمہ پڑھنے والی خاتون میں یہ جذبات اور یہ بزرگی کے جذبات پیدا ہوں کہ حضور میری جان کے بھی مالک ہیں، میری روح کے بھی مالک ہیں، میری گردن کے بھی مالک ہیں، میرے جسم کے بھی مالک ہیں، میری جان کے بھی مالک ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، سب حضور ہیں، فرما اس وقت وہ سمجھے گا کہ ایمان کا ذائقہ زبان پر کیسے آتا ہے۔ حلاوت الایمان، جس کو حدیث میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، ایمان کی چاشنی، مرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اس کو چکھنا ہے، اگر نہیں چکھ سکے تو پھر اس کی محفل کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ جب زندگی میں ایمان کی حلاوت زبان پر نہیں آئی تو قبر میں کہاں سے آئے گی۔ تو لہذا ایسی نشست، ایسی صحبت، ایسی گیدرنگ ہم نے اس میں اپنے آپ کو لا کر بسانا ہے جہاں پر ہمارے اندر یہ جذبات جو موجود ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، اور یہ کیفیت ہماری روح اور ہمارے قلب و جگر اور ہمارے باطن سے یہ صدا اٹھے کہ سب مصطفیٰ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے روح کے بھی مالک ہیں، ہمارے جسم کے بھی مالک ہیں، ہمارے مال کے بھی مالک ہیں، ہماری اولاد کے بھی مالک ہیں۔ جب یہ جذبات پیدا ہوں گے اس وقت اس کی زبان پر میٹھی میٹھی، ایسی میٹھی کہ جس کی میٹھے پن کو کسی مٹھاس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ایسی میٹھی چاشنی اس کی زبان اور دل پر سکون کی آتی ہے، اس وقت وہ بندہ شکر ادا کرے، کیونکہ یہ ایمان کی چاشنی ہے جو خدا نے مرنے سے پہلے اس کی زبان اور اس کے دل پر عطا فرمائی ہے۔
میرے دوستو ایسی کوششیں ضروری ہیں، ایسی کوششیں ضروری ہیں، اور ایسی نشستوں میں ہم نے شرکت کرنا ہے، اور ایسی محافل میں ہم نے جانا ہے، ایسے ٹاپک ہم نے پڑھنے ہیں، ایسی گیدرنگ اور ایسے دوستوں کے قریب ہم نے ہونا ہے جو ان جذبات کو ابھارے، اور اصل یہ جذبات جو وفاداری کا جذبہ ہے اس کو ترقی دیں، اور جب یہ جذبہ ترقی پا جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر یہ عشق کی شمع وفاداری کے چراغ جب جل جائے تو اس کو بے وفائی کی ہوا سے بچایا جائے، اس کو بے ادبی کی تیز ہواؤں کے جھونکوں سے بچایا جائے، اور اس پہ روب ذات مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا فانوس اور کانچ چڑھا دیا جائے. وہ عشق مصطفیٰ کا فانوس اور کانچ جتنا مضبوط ہوگا اتنا یہ وفاداری کا چراغ جلتا رہے گا، اور یہ چراغ لے کر جو قبر میں گیا اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں اس کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جائیں گے ان کی کالی قبریں بھی روشن ہو جائیں گی. اب میرے دوستو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ان محفلوں سے ہوگا. آپ اپنا ٹائم نہیں خراب کر رہے، آپ کو اشتہاروں پر کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلایا گیا. ہماری موت بہت قریب ہے، ہم نے ان قریب رب سے ملاقات کرنی. کل بھی میں نے حضرت امام جعفر صادق کے یوم پر یہی رضی اللہ عنہ یہ ساری بات کی تھی. ہم کس کے لیے پیدا ہوئے، کن کے لیے پیدا ہوئے، ہم کن کے غلام ہیں، ہم کن کے سپاہی ہیں، ہم کن کے گھر کے غلام اور خادم اور خادمہ ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جسے یہ یاد رہا وہ خدمت کا جذبہ یہاں لے گا، قبر میں بادشاہوں کی طرح مزے کرے گا، حشر میں بادشاہوں کی طرح مزے کرے گا. تو یہ محفلیں جو ہیں میرے دوستو، یہ اس فکر کو ابھارنے کے لیے، اس کو گرو دینے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے. اور ایسی محافل بار بار لوگ ہم سے کہتے ہیں، میرے دوست کہ شاہ صاحب اتنی محفلیں آپ کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا اس وقت کی طرف بھاگنے کی طرف کرتے ہیں کہ وقت نہیں آیا تو پھر ایک محفل، پھر ایک اور محفل، پھر ایک اور محفل، تاکہ قبر میں بھی جائیں تو ہماری کانوں کے اندر ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء گونجتا رہے. تو میرے دوستو ایسی محافل یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کی ہزاروں سال کی نوافل سے زیادہ قیمتی محفلیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ جوش جذبہ. پھر دیکھیے اتنے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آپ کے قریب کچھ ایسے بھی مخلصین ضرور ہیں جو لباس میں آپ جیسے ہوں گے، شکل و صورت میں آپ جیسے ہوں گے، شاید وہ مال میں آپ سے بہت کم ہوں، شاید وہ خوبصورت لباس پہننے میں آپ سے بہت کم ہوں، لیکن ان کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہوگا. اگر وہ ایسی نشستوں میں ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں، تو پھر ان نشستوں کو خدا قبول فرماتا ہے، ان نشستوں کو خدا قبول کرتا ہے، اور وہ مجلسیں مرتے وقت بھی اس کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں، اور قبر و حشر کے اندر بھی اس کا باعث بنتے ہیں. تو مسلمان دنیا کے اندر کھانے پینے، بیوی بچوں کے ساتھ اشتغال کرنے کے لیے اصلاً پیدا نہیں ہوا، حالانکہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اصلاً جو پیدا ہوا وہ مصطفیٰ کی سے وفاداری کرنے کے لیے پیدا ہوا، کہ اگر سینے میں طاقت ہے تو حضور کے ذکر میں صرف، بازو میں طاقت ہے تو امت مصطفیٰ کی خدمت میں صرف ہو، آنکھوں میں روشنی ہے تو امت کو راستہ دکھاتے ہوئے ہو، اور جسم میں جذبات موجود ہیں تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس و عزت کے تحفظ کے لیے صرف کرے. ہمارے جسم کا انگ انگ، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، ہر چیز مصطفیٰ کے ذکر اور حضور کی ناموس و عزت کے لیے امانت ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں میرے دوست، سب حضور کا. تو الحمدللہ جب ہم ذات مصطفیٰ کے مرتبے کو سمجھیں گے تو پیار ہوگا نا، جب حضور کی کرامت اور عظمت کو ہم جانیں گے تو پیار ہوگا نا. جس کو ہم پہچانتے نہیں اس سے پیار کیسے ہوگا؟ جس کی عظمت اور جس کی بڑائی اور بزرگی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، تو اس سے وفاداری اور محبت اور عشق کے جذبے کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے اہل سنت کثرت سے جب درود پاک کی محفلیں، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں، نعت کی محافل، یہ کثرت سے منعقد اس لیے کرتے ہیں کہ جاہل سے جاہل آدمی جو کبھی مدرسے سے بھی نہ گزرا ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کا گوشہ رکھا ہے، اور ایسی محافل میں آ کر وہ اس چیز کو پالے اور حضور کے مرتبے اور عظمت اور شان کو دیکھے، اور وہ اعلیٰ لوگ جن کو خدا نے بولنے کی بزرگی عطا فرمائی، جن کو اللہ نے سوچنے کی بزرگی عطا فرمائی، جب وہ اپنے بزرگ زبانوں سے اور اپنے بزرگ افکار سے حضور کی شان و کرامت کو ذکر کرتے ہیں تو اگلے کے دل پر اثر ہوتا ہے. وہ وفادار تو ہوتے ہوتے ہیں، ان کے کلمات اور ان کی تحریک کو سن کر خشک چشمے بھی جو ہے بہتے ہوئے دریا بن جاتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو ایسی محافل منعقد کی جاتی ہے کہ ہم ان محفلوں میں کیوں آتے ہیں؟ اور یہ محفلیں ہم کیوں منعقد کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس بات سے آپ واقف ہو چکے ہیں. اب آئیے، جو آج کی شب ہے جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. معراج تو یہ لغوی معنی کے اعتبار سے سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے جو میرے آقا کے مرتبے کی عروج ہے، بلندی ہے، علو ہے، اس کا کامل اظہار اس رات میں ہوا ہے. حضور کیسے اس کا اظہار اس رات میں ہوا ہے، اس شان میں ہوا ہے، اس شب ہوا ہے جو اللہ رب العالمین نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی عطا فرمائی. ہم نے تو سیرت کے جرحوں میں کچھ لوگوں نے تصریف یہی سمجھایا کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، پھر آپ کا وصال ہوا، وصال کے وقت آپ کی عمر شریف 63 سال تھی. حضرات گرامی، یہ تو ایک تاریخ کا پہلو ہے، ٹھیک ہے، صرف اس پر قناعت نہ کی جائے بلکہ وہ ذات جن کی ظاہری عمر شریف 63 سال تھی، اللہ نے اصل میں ان کو عمر کا دوام کیسا عطا فرمایا تھا، ان کو بزرگی اور کرامت کیسے عطا فرمائی تھی. حضور کے لیے وہ جذبات اور محبت کے جملے جو صحیح کتابوں کے اندر، قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. ہم مسلمان ہیں، اس حوالے سے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ضروری ہے، ہم اس کو بیان کریں تاکہ ہماری زندگی مکی اور مدنی اس تعداد میں تقسیم نہ ہو جائے بلکہ ہماری فکر سرکار کی کمالات اور عظمتوں کو ذکر کے اندر صرف ہو جائے. اس لیے سنی جب سیرت کا جلسہ کرتا ہے تو سننے والے عاشق رسول بنتے ہیں، اور کچھ لوگ جب سیرت کا جلسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی نبی ہماری طرح تھے. تو ہم نے کہا تعلیم کے ساتھ ساتھ تو نبی کے مرتبے کو بھی سکھاتے نا، نبی کے کمالات بھی بتاتے، نبی کی عظمتیں بھی بتاتے. وہ عظیم نبی جن کے پاؤں کے تلووں کو جبریل اپنی آنکھوں سے ملتے ہیں، ان کی شان و عظمت بھی تو بتاتے. جبریل کو تم حضور کا استاذ کہتے ہو، جب تک حضور سے اجازت نہ لیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے بھی بند ہوتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کرامت اور عزتوں کو تو بھی بیان کرو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ذات مصطفیٰ تو ذات مصطفیٰ ہیں، حضور کی سواری کے پیشاب کا بھی ادب کیا کرتے تھے. اس کو بھی تو ذکر کر کے بتاؤ کہ وہ کمالات ذات مصطفیٰ، حضور سے نماز بھی لی ہے، روزہ بھی لیا ہے، لیکن یہ شان و عظمت بھی لی ہے. اور آخری بات میں ذکر کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ طبیعت اس بزرگ ذکر کو سننے کے لیے بیدار ہوں، اس لیے میں جملے بتا رہا ہوں اور آپ کتنے قیمتی ہیں میں یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اپنی حیثیت کو جانیے، تکبر نہ کیجیے گا، اس پر خدا کا شکر کیجیے گا. آپ کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو میں آپ کو آپ کی فضیلت کا آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ جس کے نالین کے سب کے یہ کرامت ملی ہے، آپ کا دل ان کی عظمتوں کو سننے کے لیے بالکل سخی اور فیاض ہو جائے، اور بخل جو طبیعت کے اندر ہے اس کا جنازہ نکل جائے اور وسعت آ جائے، اور جسم بھی پھر ساتھ دے اور روح کا، اور روح بھی پھر اس فکر کے ساتھ دے جس طرف قرآن و سنت ہم کو لے کر جا رہی ہے. ایک جملہ یہاں پر سنیے پھر میں آتا ہوں. کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑے گندے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، جن کو اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں، بے ادبی کے جملے لکھے سرکار کے علم کے حوالے سے، سرکار کی ختم نبوت کے حوالے سے، سرکار کے والدین کے حوالے سے بڑے گھٹیا جملے لکھے. وہ جملہ کبھی وہ اپنے باپ کے لیے نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھے، اور پھر وہ مدرسوں کے شیخ الحدیث بھی کہلائے، مفتی بھی کہلائے، عالم بھی کہلائے. میں زمانہ طالب علم سے بہت چھوٹی عمر سے میں اس بات کو سوچتا تھا کہ ایک بندہ بخاری کی حدیثیں پڑھے حضور کی شان میں کہ حضور تھوکتے ہیں تو صحابہ اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنی ہتھیلی پر روک دیتے ہیں. سرکار اپنا پسینہ زمین کی طرف لاتے ہیں تو صحابہ حضور کے پسینے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنی ہتھیلیوں پر روک دیتے ہیں. بلکہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، مجموع زبائد میں روایت موجود ہے طبرانی کے حوالے سے، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں رکھا ہوا، ایسا کر جا خالی شیشی لے کر آ. وہ گیا اور خالی بوتل لے کر آیا حضور کے پاس. گرمی کے دن تھے، بلا تشبیہ نہ میرے ہاتھ اس لائق ہے نہ چہرہ اس لائق ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات ذکر کر رہا ہوں. جب وہ خالی بوتل لائے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیشانی سے پسینے کو یوں لے کر اس بوتل میں ڈالا. اہل عرب کو سب سے زیادہ عقیدت عطر سے ہے، عطر سے، پرفیوم سے، عطر سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور آج بھی دیکھیے عرب کے اندر سب سے قیمتی چیزوں کے اندر عطر ہے. سرکار نے اپنا پسینہ نکال کر خالی بوتل میں ڈالا. میری تقریر کو آواز کی گونج میں نہیں، ہوش میں سنیے گا. وہ ہرے ہرے پیارے پیارے گنبد میں آقا جو ہیں، میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ان کی عزت و شان بیان کر رہا ہوں،
میں ان کی عزت و شان بیان کر رہا ہوں کہ جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرائیں گے، وہ پیارے پیارے خوبصورت گنبد میں آرام فرمانے والے اللہ کے محبوب جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے سب سے پسندیدہ ہیں، رسولوں کو رسالت ان کے صدقے ملی ہے، نبیوں کو نبوت ان کے صدقے ملی ہے، میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ پیارے پیارے خوبصورت گنبد میں آرام فرمانے والے وہ پیارے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ آسمان بنایا ہے، یہ زمین انہی کے لیے بنی ہے، بولیے سبحان اللہ، یہ آسمان انہی کے لیے بنے ہیں، یہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے انہی کے لیے ہیں، ہمیں بھی خدا نے ان کے لیے پیدا کیا ہے، منہ میں زبان ان کے لیے دی ہے، جسم میں جان ان کے لیے دی ہے، یہاں بھیجا ہمیں ان کے ذکر میں ہے، وہاں اٹھائے گا بھی ان کے ذکر کے لیے، کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، سمجھ رہے میرے دوستو آپ، میں پناہ چاہتا ہوں ایسے الفاظ بولنے سے کہ میں اپنا پیغام آپ تک نہ پہنچا سکوں، میں ایسے الفاظ بیان کرنے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، میں سے ایسی علمی بات کرنے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو بات آپ تک منتقل نہ ہو سکے، میں آپ کے جوتوں میں بیٹھ کر آپ کو حضور کا عشق سکھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنے سروں پر بیٹھ کر آپ کے پاؤں کو دباتے ہوئے، اپنی عزت و توقیر کو لحاظ نہ رکھتے ہوئے آپ کو حضور کی محبت بتانا چاہ رہا ہوں، تو سرکار دو عالم جن کا ذکر آپ سننے آئے ہیں وہ پیارے پیارے خوبصورت ہرے ہرے گنبد میں آرام فرما رہے ہیں، جن کے والد کا نام عبداللہ ہے، جن کی والدہ پر میری ماں قربان ہو جائیں، میری بیٹیاں ان کی مقدس نالین کی دھول پر قربان ہو جائیں، وہ سیدہ آمینہ ان کی والدہ ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، میرے باپ کی عزت ان کے گھر کی دہلیز پر قربان ہو جائے، ان کے دادا سیدنا عبد المطلب ہیں، بولیے سبحان اللہ، وہی ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں جن کی وجہ سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، وہ ہیں کہ آدم کو ان کی وجہ سے پیدا کیا گیا، وہی گنبد والے نبی جن کو ہم محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کو نبوت ان کی وجہ سے ملی ہے، آدم علیہ السلام کو بزرگی ان کی وجہ سے ملی ہے، آدم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو جنت کے پتوں پر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا ہے، جنت کی چوکٹ کے اوپر نام اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا ہے، حضرت آدم سمجھ گئے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جنت کے چپے چپے پر لکھا ہے یہ عام ہستی نہیں، اللہ کے محبوبوں میں سب سے بڑے محبوب ہے، تقاضا اس کا کیا ہے، تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کی تعظیم کی جائے، ان کی بزرگی کو کشادہ قلبی کے ساتھ قبول کیا جائے، ہائے ہائے ہائے، ان کی بزرگی اور مرتبے کے سامنے گردنوں کو جھکایا جائے، اور انہی کے سامنے ادب کے اور جو جوش و محبت تعظیم کے ہیں رکھے جائیں، ان کا ذکر سنیں تو ادب سے سنیں، ان کے صحابہ کا ذکر سنیں تو ادب سے سنیں، ان کے خاندان کا ذکر سنیں تو ادب سے سنیں، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے، ہم دنیا میں کھانے پینے اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، اصلاً اس چیز کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ عطا فرمائے، تو یہ چیز امت میں جب منتقل ہوئی، عظمتوں کے جھروں کے جب منتقل ہوئے اور وہ دل سے اس بات پر یقین کر بیٹھے کہ سب کچھ مصطفیٰ ہے، تو وہ چلتے زمین پر تھے، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھایا کرتے تھے، یہ بزرگی، اور اسی کو بڑی پیاری بات کے ساتھ اقبال نے ذکر کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے، بہت پیاری بات کی ہے جناب، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں وجود دیا، تمہیں گھر دیے، گاڑی دیے، بنگلے دیے، ساری شہرت دی ہے، اب جب سب بندے مر کر جب خدا کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں پہنچتے ہیں تو رب سب سے پہلے پوچھتا ہے، ہاں داڑھی تو بڑی لمبی رکھی تھی تُو نے، پگڑی تو بڑی زوردار باندھی تھی تُو نے، پانچوں ٹائم مسجد میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن ہمیں تو پہلے ایک جواب دے دے، کہ کیا کہ کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا. اب یہ وفا کیا ہے؟
ان کا ادب.
کیا ہے محمد کی وفا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا. یہ وفا ہے کیا؟
ان سے پیار, ان کے گھرانے سے پیار, ان کے شہر سے پیار, ان کے در و بام سے پیار, ان کی نسلوں, ان کے صحابہ سے پیار, ان کی اداؤں, سنتوں, ان کی تعلیم, ان کے دین سے پیار. اور ہر وقت جب ان کا نام آئے تو پھر اس جذبات کے ساتھ آئے کہ باپ اور ماں کی محبت نیچے رہ جائے, اور اس سے اونچے جذبات جس کے لیے آئے وہ آمینہ کے لال کے لیے.
تو فرما کی محمد سے وفا تو نے,
یہ ہے وفا. تو جو خوش نصیب ہوں گے جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے,
جنہیں خواجہ غریب النواز کہا جاتا ہے, وہ رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر تشکر کے لیے اور تحدیث نعمت کے لیے کہیں گے, ہاں مولا ہم نے کی. گھر چھوڑ دیا ان کے نام پر, مال چھوڑا ان کے نام پر, اولاد چھوڑی ان کے نام پر. پکے گہرے گہرے دوست ان کے دشمن تھے تو چھوڑ دیے. کئی جگہ سے ہمیں کروڑوں روپے آتے تھے لیکن ان کو پسند نہیں تھا, چھوڑ دیا. بہت قریبی رشتے دار تھے لیکن ان کے وفادار نہیں تھے, ان کو چھوڑ دیا. بڑے اعلیٰ شہر میں رہتے تھے, ان کے غدار وہاں بستے تھے, اس شہر کو چھوڑ دیا. کہ چھوڑ دیا سب کچھ آمینہ کے لال کے لیے, صرف اسی دولت کو سب سے بڑا سرمایہ جانا, تو رب کہے گا ہم تیرے ہیں. پھر رب کہے گا کہ ہاں ہاں ہم تیرے ہیں. اور جب ہم تیرے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. میرے دوست درود شریف کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں, نعتیں کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں, حضور کی کرامت اور عزت کے بارے میں جو دلائل ہیں اس کو کثرت سے سننے کی عادت ڈالیں, اور وہ واقعات کو اپنی تاریخ, اپنے بینک بیلنس, اپنی جمع پونجی, اپنی یادداشت کی ڈائریوں سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے قلب کی تختی پر ان واقعات کو لکھے جس سے مصطفیٰ کی عظمتیں ظاہر ہوتی ہیں. وہ عظیم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے نبیوں کو نبوت ملی ہے. وہ شخص آیا حضور کے پاس, معراج گندوں کے سامنے نہیں بیان کی جاتی, عاشقوں کے سامنے بیان کی جاتی. میرے لیے بہت مشکل ہے اس موضوع پہ تقریر کرنا, کوئی اور عالم دین آ کر تقریر کرے, میں بیٹھ کر کے سنوں تو یہ میرے لیے بڑا آسان ہے, کیونکہ جب تک آپ پر کیفیت نہ ہو تو پھر منافق بن کے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں. مزہ تب ہے جب روح بھی ساتھ دے رہی ہو اور زبان بھی ساتھ دے رہی ہے. تو یہ میں تقریر بھولا نہیں ہوں, ہم اپنے آپ کو چارج کر رہے ہیں, روح کو اٹھا رہے ہیں, دل کو لا رہے ہیں زبان کی طرف, اور زبان کو لے جا رہے ہیں دل کی طرف کہ کس کے ذکر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سنیے, وہ شخص آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہے اور میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا ایسا کر کے ایک خالی شیشی لے کر آ. خالی شیشی لے کر آ. میں نے کہا ظالموں سیرت بیان کرتے ہو یہ بھی تو بیان کرو, کیونکہ سیرت بیان کر کے تم نے بندوں کو نمازی تو بنا دی, عاشق نہیں بنایا. تم نے ان کو نام کا مسلمان تو بنایا, دل کا وفادار نہیں بنایا. اس لیے کہ دل کا وفادار کب بنتا ہے اور عاشق و وفادار کب بنتا ہے؟ جب کمالات اور عظمتوں سے اس کے دل کے اوپر پہرہ تاری ہو جاتا ہے. سنیے میرے دوستو, یہ عظمتوں کے جلوے دکھانے والی رات ہے اور اس کے اظہار کی رات ہے. توجہ فرمائیے, وہ شخص خالی بوتل لے آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ, پسینے سے انسان کو نفرت ہوتی ہے, وہ کثیف ہوتا ہے, بدبودار ہوتا ہے, اس میں بدبو ہوتی ہے, لیکن میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ پسینہ جتنا گہرا ہوتا اتنی زیادہ خوشبو دیتا ہے, جتنا گہرا ہوتا ہے اتنی زیادہ خوشبو دیتا ہے. میرے آقا نے اس پسینے کو لے کر اس بوتل میں ڈالا اور کہا لے جا اپنی بیٹی کو لگا دینا. اب وہ گھر پہ لے جا کر بچی کو لگاتا ہے خوشبو, تو دلہن کا تو جسم مہکا مہکا, گھر بھی مہکا, پوری بارات مہک گئی. اب عرب والے کہا کرتے تھے کہ بیت الطیبے, ارے فنا گھر کی طرف جا رہے ہو جو خوشبوؤں والا گھر ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلات و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو یہ ہے میرے آقا کی کمالات اور عظمت. بولیے سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی کمالات اور عظمت. بال آپ کا بال مبارک, میری ماں کہتی ہے سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے جب مدینے میں لوگ بیمار ہو جاتے اور سب طبیب جواب دے دیتے تو کہا میرے پاس حضور کی داڑھی کا بال تھا. موئے مبارک, داڑھی کا بال تھا. کیسی عظیم ہستی ہیں, کیسی بزرگ و بالا
اور برتر ہستی ہیں. اب آپ دیکھیے کہتی ہیں کہ میں اس پانی اس سرکار کے اس داڑھی کے موئے مبارک کو میں نے ایک گویا کہ چھوٹی سی چینک نما ٹی پاٹ جس کو کہتے ہیں اس نما میں نے اس میں میں نے اس کو رکھا تھا اور اس میں ہم پانی بھرتے تھے اور اس کی نلکی سے پانی باہر آتا تھا جس میں حضور کا بال مبارک تھا. کہتے مریض کو پلاتے ہو پینے کے ساتھ اس کو شفا ہو جاتی تھی.
تو پھر کیوں نہ کہوں میں سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نام. بولیے کھل کر کشادہ قلبی کے ساتھ, سب سے اولا اعلیٰ
ہمارا نبی,
سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا.
درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول. آج کی یہ شب میرے دوستوں جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے, اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجیے قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اس کا ذکر کیا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ٹھیک ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ شروع ہو رہا ہے. اس کی پہلی آیت جو ہے یہ سرکار کے معراج کا ذکر ہے اور اس کا مرادی معنی سمجھیے, پھر میں تھوڑا سے آپ کو دوسرے زاویے سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ آج عشق کو سمجھنے اور رچانے بسانے کی رات ہے. اللہ فرماتا ہے 15 پارہ شروع ہو رہا ہے, مل کر کہو کون سا پارا. ہاں 15 پارہ شروع ہو رہا ہے. اس بولی کو اپنی آخری بولی سمجھو اور اس بولی کے ساتھ کہ آج اگر تم نے دل سے بولا تو بس آنے والا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس نیت سے بولو کون سا پارا. 15 پارہ شروع ہو رہا ہے. سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات پاک ہے؟ فرما الذی, وہ ذات پاک ہے. اسرا بعبدہ, جس نے بعبدہ لیلا, جس نے رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں. پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر و تفریح کرانے کے لیے لے گئی اپنے بندے کو. وہ ذات کون؟ اللہ رب العالمین. لے گئی کس کو؟ میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کو. قرآن کہتا کہاں لے گئی؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک. کیوں لے گئی وہاں تک؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی. کیوں؟ سفر میں لے گئی؟ فرمایا نہیں, سیر کرانے لے گئی. قرآن کا انداز بھی آپ دیکھیں, سیر کرانے. کیا فرمایا؟ سیر کرانے, اپنے محبوب کو گھمانے پھرانے. محبوب بہت کام ہو گیا, اب تھوڑا تفریح ہونی چاہیے, راحت ہونی چاہیے طبیعت میں. رب لے گیا, رب لے گیا. فرما محبوب بہت ہو گیا, مکہ کی گلیوں میں تیری تقریروں کو بھی ہم نے سنا, تیرے پاؤں پر اب ورم آ گئے ہیں, لوگوں کے ظلم و ستم تو نے بہت سہے ہیں, دل غمگین ہو گیا طائف والوں کی باتوں سے. آ محبوب تجھے سیر کرانے. یہ نہیں کہا محبوب اب بس ٹھیک ہے, اب کتاب بند کریں, اب جائیں کہیں گھوم کر آئیں. فرما آپ نہ جائیں ہم لے جائیں گے, آپ نہ سیر کریں ہم کرائیں گے. یہ کائنات بنائی آپ کے لیے. آ نا محبوب, بتاؤں تو صحیح کیا کیا بنایا ہے تیرے. آئے آئے بولو سبحان اللہ. فرما الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, محبوب جو کائنات بنائی نا تیرے لیے, تو آج آ میں تجھے سیر کراؤں, آ گھماؤں پھراؤں, ایک ایک جلوے دکھاؤں, بتاؤں کہ تو کتنا پیارا ہے, کتنی پیاری پیاری چیز تیرے لیے بنائی. لیکن جو بنائی وہ تیرے قدموں کا صدقہ ہے محبوب, وہ تیری جیسی نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو تیرے پاس نہیں لا رہے, تجھے اس طرف لے جا رہے ہیں تاکہ لے جا کر دکھا دے محبوب یہ جلوہ گریہ جو ساری ہے یہ تیرے نالین اور تیرے جوتوں کا صدقہ ہے. تو اتنا محبوب ہے ہمارا. فرمایا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی, کیوں لے گئے؟ فرمایا مسجد اقصی اس لیے لے گئے, الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. فرما ہم لے گئے کہ ہم نے مسجد اقصی کے گرد اپنی برکتیں رکھی ہیں اور ہماری نشانیاں ہیں, اور ہم یہ دیکھیں کہ جسے محبوب بنایا ہے اسے جاہل تھوڑی رکھیں گے, جسے محبوب بنایا ہے اس سے کچھ چھپائیں گے تھوڑی. فرما لنریه من آیاتنا, اس کو اپنی ساری نشانیاں بتائیں گے, یہ بھی دیکھ یہ بھی دیکھ یہ بھی دیکھ. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ فرما انہ هو السمیع البصیر. اس کی دونوں تفسیر ہے, یہ سمیع انہ کا مرجع اللہ کی طرف بھی ہے اور نبی پاک کی طرف بھی ہے. اور اللہ کی طرف ہو تو حقیقی معنی میں, سرکار کی طرف ہو تو مجازی معنی میں. فرمایا جب ہمارا محبوب ہماری کائنات کی سیر کرنے لگا
جو کائنات بنائی اس کے لیے تھی. تو بہت سی چیزوں کو محبوب نے دیکھا, سب کچھ دیکھ لیا, سب کچھ سن لیا. اب کیا دیکھا کیا سنا؟ فرمایا اپنی صفت سے بیان کرتے ہیں, انہو ہو سمیع البصیر. ایسی عجیب و غریب سیر تھی کہ میرا محبوب سمیع بھی ہو گیا, بصیر بھی ہو گیا.
صفت سمیع سے بھی ہم نے اس کو نوازا اور صفت بصیری سے ہم نے اس کو نوازا. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی سنتے چلیے, پیدر پہ ہم چلتے ہیں. الحمدللہ عاشق ہیں لیکن پگ ڈنڈی کے نہیں, مضبوط راستے کے, اس لکیر کے عاشق ہیں جو سیدھا گنبد تک جاتی ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلی یہ بات گزری ہے ایک, اس کے بعد سورہ نجم میں آپ آئیں. سورہ نجم میں 1:7-18 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں یہ یاد رکھیں, 18 آیتیں ہیں. اور اس 18 آیت میں کیونکہ سفر اتنے راز و نیاز کا تھا تو پیچ و خم میں بیان کیا گیا. کھول کر بیان کرتا تو عظمت کیا ہوتی. فرما بات اتنی قیمتی تھی جس کو تم سمجھ نہیں سکتے تھے, کیونکہ میرے محبوب کے جوتوں کی خاک کی عظمت کو تم نہیں سمجھ سکتے. تو جہاں میرے محبوب کی جو سب سے بڑی عظمت ہے اس کو کیسے سمجھو گے؟ جو خاک ان کے قدموں میں لگتی ہے اس کی عظمت کو تم نہیں پا سکتے. تو جہاں عین ذات مصطفیٰ کے کمالات کا اظہار ہے کیسے بتائیں؟ لیکن بتانا بھی کچھ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پردے میں رکھ کر بتایا گیا. فرما ہم لے گئے اپنے محبوب کو. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. ابھی سلسلہ شروع ہوا. فرما ستارے کی قسم جب کہ وہ نیچے آیا. اب یہ حضور کی معراج کو ستاروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے, ہوا سے تشبیہ دی جا رہی ہے, اور اس سے پردے کے اندر باندھ کر اس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس لیے ہم نے کہا یا اللہ صراحت کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا؟ کہ صراحت کے ساتھ بیان کرتے تو پہلی بات تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تمہاری ذہن, تمہاری عقل, تمہاری استعداد, تمہاری کیپیسٹی, تمہاری صلاحیت اس کو سمجھ نہیں سکتی تھی, اس کو سمجھ نہیں سکتی تھی. مثال کے طور پر اس کو بلا تشبیہ آپ سمجھیے, بلا تشبیہ. ایک آدمی آپ سے پوچھے یار خوشبو کیسے ہوتی ہے؟ گلاب کی ایک بہت اچھے مقرر, ایک بہت اچھی لفاظی کرنے والے, ایک بہت اچھی منظر کشی کرنے والے, ایک بہت اچھے مفہوم کو الفاظوں کے قالب میں ڈھالنے والے شخص سے, ماہر خطیب سے کسی نے پوچھا حضرت یہ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ وہ کہے گا بس بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی نرالی ہوتی ہے, بڑی بھینی بھینی ہوتی ہے. تو کہا ہوتی کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ تجھے پھر خود سننی پڑے گی, اس لیے کہ خوشبو کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. سمجھے آپ اس بات سے ذرا وہاں چلیں. ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ خوشبو اگر کسی سے کہا جائے کہ گلاب میں خوشبو ہے, کہاں ہے, کہا کیسی ہوتی ہے, کہا سونگنا پڑے گا. اس کو لفظوں میں بیان بولے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کہا جی لفظوں میں تو ہر چیز آ سکتی ہے. تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی آپ کے سامنے, اس کو ذرا بیان کر کے خوشبو کیسی ہوتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے خوشبو کیسی ہوتی ہے تو جو سونگے گا وہ بتا سکتا ہے, خود محسوس کر سکتا ہے, دوسرے کو نہیں بتا سکتا. وہ دوسرے کو بتائے گا تو کہے گا بہت اچھی ہوتی ہے, کہا بہت اچھی, کہا نہیں اس سے بھی اچھی ہوتی ہے, کہا بڑی بھینی بھینی, کہا بھینی بھینی ہوتی ہے, کہا نہیں بس اس سے بھی ایک اعلیٰ ہوتی ہے. اور کسی بھی حد کو متعین کرے گا تو وہ اس سے اوپر جائے گا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی جن کی حد نہیں بیان کی جا سکتی, جس کو مل رہی ہے وہی سمجھ سکتا ہے. تو بلا تشبیہ حضور کو اللہ نے وہ عظمت کرامت عطا فرمائی کہ ہم میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں کہ رب نے اپنے پاس بلایا تو کیسے بلایا. تو فرما کیسے بتائیں؟ کہا بلایا تو ہم نے ہے اور اپنے قریب بھی کیا ہے. کہا کیسے کیا ہے؟ کہا تم سمجھ نہیں سکتے تو کمالا کچھ تو سمجھا. رب کہتا دنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنا. اب امت بیٹھ گئی ترجمہ کرنے میں. دنا قریب ہوا, فتد اللہ بس وہ بھی قریب ہو گیا, فکان قاب قوسین او ادنا وہ ایسے قریب ہو گئے جس طرح کے تیر ہوتے نا, تیر کمان کو سمجھتے ہیں آپ؟ تو قوس کہتے ہیں تیر تو وہ جو اندر چلتا ہے, اور کمان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تیر چلایا جاتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ چلایا جاتا ہے. اب دیکھیں کس پردے میں اور کتنے پردے اور جامے میں اس حقیقت کو بتایا جا رہا ہے, اس لیے کہ کھل کر تم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. تو پردوں میں خوشبو والی مثال سامنے رکھیں, اور خوشبو والی مثال اس مثال کے سامنے قطرہ بھی نہیں ہے. یہ سمجھیے, فرما ہمارا محبوب ہم سے کتنا قریب ہوا؟ کہ قاب قوسین جیسے دو کمانے قریب ہو جاتی ہیں. جیسے دو کمانے کا مولا ایسا ہوگا کہ نہیں, او ادنا اس سے بھی قریب, اس سے بھی قریب. کیونکہ مضمون قاب قوسین سے مکمل نہیں ہو رہا تھا, مضمون حقیقت
قاب قوسین سے مکمل نہیں ہو رہی تھی. تو رب نے ہمارے اشتیاق اور مقام مصطفیٰ کی بزرگی کے لیے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا, آؤ ادنا, اور اس سے بھی زیادہ قریب. کتنا قریب؟ ادنا کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ اور قریب بتائیں تمہیں ہم. ادنا تو خود اس میں تفضیل بن جاتا ہے. تو فرمایا جب یہی ہے اس سے اور قریب کیا بتائیں. فرمایا بس یہ سمجھو کہ وہ رب کے قریب ہوئے, ایسے قریب ہوئے جیسے دو کمان قریب ہوتے ہیں. کہ دو کمان قریب ہوتے ہیں؟ فرمایا او ادنا, اس سے بھی قریب ہوئے. کہ کتنا ہوئے؟ کہ لفظ ہی ختم ہو گیا ہے. اب کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کی. سب سے بڑی سب سے بڑا مبالغہ بیان کر دیا, او ادنا, اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اب کوئی لفظ میں گنجائش نہیں ہے. ہم تو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ ایسا بنا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی معراج کو بیان کر سکے. فرما اس لیے بس یوں ہی سمجھ لو, دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا. تو یہ ہے مقام مصطفیٰ کی بزرگی.
بولیے سبحان اللہ. اب بھی میں کچھ نہیں کہہ سکا. جو ہمارے بزرگوں نے کہا وہ بہت بڑی بات ہے. وہ اپنے سے بڑوں سے کہتے جو انہوں نے کہا وہ بڑی بات ہے. وہ اپنے سے بڑوں سے کہتے جو انہوں نے کہا بڑی بات ہے. اور سب آ کے قرآن پر رکتے ہیں. انہوں نے کہا ادنا جو کہا وہی سب سے بڑی بات ہے. بولیے سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ کے سفر کو تم نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتا حضور ہماری طرح ہے, شرم نہیں آتی تمہیں؟ حضور کے سفر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس عظمت کو جو معجزہ ہے میرے آقا کا, اس کو نہیں سمجھ سکتے. جو کمال کو نہیں سمجھ سکتے تو ذات کو کہاں سمجھو گے تم؟ اسی کو حجت الاسلام نے کہا کہ خدا کہتے نہیں بنتی. حضور کو خدا کہیں یہ جائز نہیں ہے. کہا خدا کہتے نہیں بنتی, کہا جدا کہتے نہیں بنتی. تو کہا کیا کہیں؟ کہا خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تم ہو. بولے سبحان اللہ. خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. کلمہ آپ کا پڑھیں گے آپ کو لقد جاءکم رسول من انفسکم سے بھی مانیں گے, لیکن ساتھ میں انفسکم بھی کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو جہاں نفس انسانیت میں رکھا ہے وہیں اتنا منزہ اور اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ بشر کے اندر اتنی پاکیزگی کہاں آ سکتی ہے. تو میرے استاد نے کہا چھپ کر, یہ بشریت کو پاکیزگی ملی اسی لیے ہے کہ مصطفیٰ بشر ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھیے 18 آیتیں سورہ نجم کی. 18 آیت نے بولیے عاشقوں اپنی زندگی اپنے ایمان کا سلیبر یاد کرو, نصاب یاد کرو. 18 آیت سورہ نجم کی اور ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی, ٹھیک ہے؟ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کا ذکر کرا اور یہ بات بیان کی گئی. اچھا, سب سے پہلی بات یہاں پر ایک جملہ جڑتے ہوئے ذرا سمجھیے تاکہ ایک تسلسل ہمارے پاس آ جائے. اور میں جو اہل علم ہیں, یقیناً وہ تو اہل علم ہیں, لیکن میں ان دوستوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر. ہم چلیں گے علمی نکات بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. جو ہمارے نوجوان, یہ میرے پیارے پیارے بچے یہاں پر جو بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, ان کے دلوں میں اس چراغ کی چنگاری ہے, بس ذرا رگڑنے کی ضرورت ہے. تعارف کی ضرورت ہے, عرفان کی ضرورت ہے, رابطے کی ضرورت ہے. تو رابطہ بحال کرنے کے لیے میں یہ بات آپ کی خدمت ذکر کر رہا ہوں کہ حضور کو اتنی بڑی سیر کرائی کیوں گئی؟ اتنی بڑی سیر بولیے کیوں کرائی گئی؟ ایک بہت اچھی بات ہے, اس کو کلیئر کریں گے تو پھر جناب چراغ میں ٹمٹماہٹ شروع ہو جائے گی. بس اب وہ جلنے کے قریب ہوگا, پھر اس کو ہم روشن کرتے چلیں گے. اس میں حرارت اور نبض میں وہ گرمی تو پیدا ہو جائے, وہ حرارت تو پیدا ہو جائے. اور وہ کیسے پیدا ہوگی میرے دوستوں؟ ذرا توجہ رکھیے گا. مسجد سے اٹھ کر آپ پہنچے سیدھا مکہ مکرمہ, ہاں توجہ لے جائیں, آپ کو حضور کے علاوہ کوئی یاد نہیں ہونا چاہیے. میرا دماغ اس وقت تیزی سے چل رہا ہے کہ بڑھ بڑھ کر عظمتیں دماغ میں آئیں. اور آپ نے سننا ہے کہ بڑھ بڑھ کے عظمتیں میرے آقا کی کیا کیا ہیں وہ ہم سنیں. اور اپنے دل کو حضور کا غلام بنائیں اور دل کو کہیں اے دل دیکھ, ان سے زیادہ کوئی حسین تو نے دیکھا؟ ان سے زیادہ سخی کسی کو دیکھا؟ تو کہتا ہے میں اس سے پیار کروں گا جو بڑا حسین ہوگا. ان سے زیادہ حسین تو نے کسی کو دیکھا؟ اے دل تو کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کروں گا جو میرے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں. تو ان سے زیادہ, ان سے بڑا تم نے کوئی داتا دیکھا؟ ان سے بڑا کوئی تو نے ہمارا ہمدرد دیکھا؟ تو یہ کہتا ہے کہ جو فیاض سخی علم و دانائی و حلم بردباری اور ایثار و قربانی میں اعلیٰ ہوں گے. تو بتا مصطفیٰ جیسا دیکھا؟ تو دل کہے گا نہیں. تو کہا جھکنا پھر. جھک کیوں نہیں جھکتا؟ میرا امام کہتا تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے. تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیارا ہے,
ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو.
ماں چھوڑ کے بھاگ جائے گی قیامت کے دن. ماں کبھی بچے کو چھوڑ سکتی ہے لیکن میدان محشر میں چھوڑ کے بھاگے گی. اس کو اپنی لگی ہوگی لیکن جو گرتوں کو سنبھال رہے ہوں گے وہ مصطفیٰ قریب ہوں گے. باپ بچے سے جان چھڑا رہا ہوگا, فرشتے پوچھیں گے تیرا بیٹا, وہ کہے گا نہیں نہیں میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. فرشتے پوچھیں گے ماں سے یہ تیرا بچہ ہے, ماں کہے گی نہیں نہیں میں تو جانتی بھی نہیں اس کو, کیونکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا حساب ہے. جس کو کوئی نہ پوچھے اسے آمینہ کا لال پوچھے گا. میرے امام کی قبر پر خدا کروڑ رحمت اتارے, کیا بات کر دی ہے کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ارے گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. اب ان سے پیار نہ کریں تو پیار ہوگا کس سے بھائی؟ ماں سے آپ پیار کرتے ہیں, کہتے جی خیال رکھتی ہے. میں نے کہا وہ بھی چھوڑ کر بھاگی گی میدان محشر میں, اس سے بڑا تو کوئی پیار ہے نہیں. میں نے کہا ماں کے سینے میں جو ممتا اتری ہے وہ مصطفیٰ کی جوتوں کا صدقہ ہے. وہ مصطفیٰ ماں کو بھی سنبھالیں گے, بچے کو بھی سنبھالیں گے, باپ کو بھی سنبھالیں گے, بیٹے کو بھی سنبھالیں گے. اس لیے میرے امام نے کہا کہ بھائی سب بند کرو, دکان ختم کرو. کا کیا کا جان و دل ہوش و خرد, ارے سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. میرے امام نے بات پتے کی کہ فرما بند کرو یہ دنیا داری کیا چیز ہے. فرما جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. کسی نے پوچھا حضور آپ تھکتے نہیں؟ فرما دیکھو دل بڑا کمزور ہے. فرما کیسے؟ فرما زوف مانا مگر یہ ظالم دل. فرما زوف مانا, کیونکہ دل جب معترف ہو گیا تو فرما دل بڑا کمزور ہے, گرمی بڑی لگ جاتی ہے, تھک جاتا ہوں, بڑھاپا آ گیا ہے, گھبراہٹ ہو جاتی ہے, تھکن بدن پر ہو جاتی ہے, نیند نہیں آتی, دل کمزور ہوتا جا رہا ہے. کہا دل کمزور ہو گیا ہے آپ کا؟ کہاں. پھر سر اٹھا کے فرمایا کہ نا یہ نہ سمجھنا کہ دل ایسے ہی کمزور ہو گیا. فرما کمزور ہوا دنیا کے لیے, مصطفیٰ کے لیے نہیں. بڑھاپے میں کہتے ہیں زوف مانا, جملہ سنیے, زوف مانا مگر یہ ظالم دل. ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, لے رضا سب تو چلے مدینے کو. میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے, میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے. تو آئیے اس کی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے توجہ سے سنیے میرے دوستو, توجہ سے سنیے. معراج ہوئی کیوں؟ کیوں اتنی بے نظیر و بے مثال, جس کو الفاظ ہی نہیں بیان کرنے کے لیے. قرآن ہی پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے بھائی, الفاظ اردو زبان میں یہ وسعت و فرصت ہی نہیں ہے کہ جناب اس کو بیان کیا جائے. کیوں ہوئی یہ بات؟ تو قرآن نے طے کر دی ہے اور اس بات کو قرآن نے واضح کر دیا ہے میرے دوستو کہ معراج کا سفر سیر تھا. کیا تھا؟ مل کر کہے کیا تھا؟ سیر تھا. اس میں کوئی کام نہیں. ابو آپ بیٹھے نہیں, بس کرسی پر بیٹھے ہیں. خدام آگے پیچھے, حضور یہ کیا چاہیے, حضور شربت, حضور پانی, حضور کھانا, حضور حاضر سب, حضور یہ دیکھیے. فرما بس بیٹھے نہیں, سیر کریں. اور سیر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بندے کو, بس تفریح تباہ کے لیے ہوتا ہے, تفریح تباہ کے لیے ہوتا ہے, راحت قلبی کے لیے ہوتا ہے. اور اس میں بھاگم بھاگی بھی نہیں ہوتی ہے, نہ لمٹ کی چیزیں ہوتی نہ, بلکہ سیر میں تو بندہ نایاب چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. آ کر کہے کہ جناب میں, تم بھی اس علاقے میں گئے تھے, میں بھی آیا. اچھا تم نے وہ جگہ دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی. کہا میں نے دیکھی, میں نے دیکھی ہے. لیکن جب میں اور آپ خود سیر سپاٹے پر جائیں تو بات اور ہے, اور جس نے باغ بنایا وہ خود لے جائے تو, جس نے باغ بنایا ہے وہ خود لے جائے تو وہ سیر کیسی ہوگی؟ فرما مصطفیٰ خود نہیں گئے, ہم لے کر گئے ہیں. کا خود جو گھومتا ہے وہ کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, ہم لے کر گئے ہیں. اور ہم اس لیے لے کر گئے کہ محبوب جس رب کا تو کلمہ پڑھتا ہے, جسے تو سجدہ کرتا ہے, آج وہ اپنی قدرت بھی تجھے دکھائے, اور تیرے محبوبیت کے صدقے کے لیے جو رونائیہ ہے تیری کرامت اور عزت بھی دکھائے. تو فرما اسراب عبدی ہی, ہم نے سیر کرائی ہے, محبوب نے خود سیر نہیں کی ہے. اب دیکھیں یہ اہتمام میرے دوستو یہ ہوا کیوں ہے, اس پر دو جملے سنیے پھر ہم حدیث شریف کی طرف آتے ہیں اور اس کے علمی نکات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. کتنے سال کی عمر میں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت تو اس وقت مل گئی ہے جب حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے. بولیے سبحان اللہ. جب حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے, جب کائنات بنی نہیں ہے, مصطفیٰ کو نبوت مل گئی ہے. ہاں بشری جلوگری انسانوں میں سیدہ آمینہ کے گھر جو آپ آئے ہیں وہ نبیوں میں سب سے آخر آئے ہیں اور اپنی حقیقت میں سب سے پہلے ہیں. بولو سبحان اللہ.
چالیس سال کی عمر شریف جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، اور اس وقت میری ماں سیدہ خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ 40 سال کی عمر شریف جب سرکار کی قریب ہونے لگی تو سرکار نے غار حرا کا رخ کیا، تو میری ماں اس غار پر صبح شام کھانا لے کر جاتی تھی، جس پر ایک دفعہ اگر کوئی چڑھے تو دوبارہ وہ چڑھتا نہیں، اس کی ٹانگیں تھک جاتی ہیں۔ سیدہ کیسی وفادار ہیں، حضور بھی کچھ نہیں کہتے وہ بھی چپ ہیں، حضور بھی چپ تو وہ بھی چپ، حضور خاموش تو وہ بھی خاموش۔ سرکار جب 40 سال کی عمر شریف میں جب فرشتہ آیا تو حضور نے گھر میں آ کر کہا، خدیجہ فرشتہ آیا تھا کہ میں تو خود بھی انتظار کر رہی تھی، کہ تم کیا کہتی ہو، کہ ایمان لاتی ہوں، کہ کیسے لے آئے، کہ آپ نے خود کو نبی نہیں کہا تو میں نے بھی کچھ نہیں کہا، آپ خاموش تھے تو میں بھی خاموش تھی، جس طرح آپ مرحلہ طے کر رہے تھے تو میں بھی مرحلہ طے کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی لونڈی کو آپ کے پیچھے یوں نہیں بھیجا تھا، میں سمجھ چکی تھی کہ نبوت کا تاج آپ ہی کے سر پر ہے، اعلان کا صرف اظہار ہے، جس وقت رب کہے گا تو آپ اعلان کریں گے۔ حجت نہیں کی، سرکار کو تسلی دے کر کلمہ پڑھا، اس لیے کہ 15 سال نکاح میں لے کر دیکھ لیا تھا، جس کی راتیں اتنی پاکیزہ ہو وہ خدا کا نبی ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ چالیس سال کی عمر شریف میں میرے آقا نے اعلان وہ فرمایا، لوٹ کر جب سرکار 40 سال کی عمر شریف میں آئے تو پھر حضور نے اپنے آنے کے ساتھ سرکار نے اعلان تبلیغ کیا، مرحلہ شروع ہوا 1-2 سال کے اندر۔ اب مرحلہ یہاں پر آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا گیا، توجہ سنیے گا، محبوب وانذر عشیرتک الاقربین، اب محبوب قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اعلان کرو، ان کو اعلان کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، کہاں پر؟ مکہ شریف گئے ہو، مکہ شریف گئے ہو، جو گیا اللہ اس کو بھی بار بار لے جائے، اور جو نہیں گیا اس کے صدقے خدا اس کو بھی لے جائے۔ سنیے، مکہ شریف میں جب آپ جاتے ہو تو سامنے پہاڑ جبل ابی قبیس، جس پر ایک کوئی بنا ہوا ہے کچھ، تو جب آپ اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو بس اسی پہاڑ کے قریب علماء نے لکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے قریب میرے آقا کھڑے ہوئے، اور ساری قوم کو حضور نے جمع کیا۔ اب حکم ہو گیا، محبوب اب تبلیغ اعلانیہ کیجئے اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، ڈرائیے اپنے رشتہ داروں۔ سرکار نے سارے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے ایک بات پوچھی، بتاؤ مجھے یہ بات کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے اور وہ آ کر تمہیں زیر و زبر کر دے گا، تمہیں مار ڈالے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تو تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، بالکل تسلیم کریں گے۔ سرکار نے فرمایا تم نے دیکھا تو نہیں، پھر کیسے مانو گے؟ کہا اس لیے مانیں گے کہ آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، آپ صادق الوعد ہیں، آپ صادق الامین ہیں، آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ نبی پاک نے فرمایا جب بن دیکھے اس پہاڑ کے پیچھے میرے کہنے پر تم نے لشکر کو مان لیا ہے، تو اب میرے کہنے پر ایک خدا کو بھی مان لو، اور یہ بتوں کی جو تم عبادت کرتے ہو یہ سارے خرافات، یہ بخاری کے اندر سارے یہ خرافات ہیں۔ اب کیا ہوا، اس میں سب سے پہلے ابو لہب جو چچا ہے اس نے کھڑے ہو کر کہا، یہ اس بات کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا یہاں پر، اس بات کے لیے بلایا تھا؟ اب وہ شور کرنے لگا، اور حضور کی طرف انگلیاں اٹھا کر اشارہ کرنے لگا، رب نے آیت اتاری، یہ کون آ گیا میرے حبیب کو انگلیاں دکھا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ نرمی ہونی چاہیے، نرمی، میں نے کہا دین غیرت سکھاتا، بغیرتی نہیں سکھاتا۔ اگلے حضور کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، قدرت خاموش رہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کو چاہے اس کو چاہو، جو محبوب سے نفرت کرے اس کو چیر کے رکھ دو۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے، جس وقت ابو لہب نے انگلی اٹھا کر کہا اے محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وقت ضائع کیا، قرآن اترا، محبوب یہ کون بدبخت ہے، تیری جانب انگلی اٹھاتا ہے، تو کچھ نہ کہنا ہم کہیں گے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو نے مصطفیٰ ہمارے محبوب کی طرف انگلی اٹھائی، اٹھائی تو نے انگلی ہے، لیکن ہم کہتے تیرا پورا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، اٹھی انگلی تھی، اور محبت کا تقاضا دیکھے، یہ نہیں کہ ہم اس انگلی کو توڑ دیں گے، فرما ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے۔ بولے سبحان اللہ، فرمایا یہ انگلی اٹھی ہے، ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے، ہاتھ ہی کو نہیں توڑیں گے، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ سورہ لہب میں نماز میں کثرت سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے عشق زندہ ہوتا ہے، عشق زندہ ہوتا ہے. سورہ لہب پڑھیے آپ کا سینہ ایمان سے بھر جائے گا. اور اس نیت سے پڑھیے کہ رب کریم کی قدرت نے زبردست خبر لی ہے گستاخان مصطفیٰ کی, اور سورہ تبت یدا گستاخانوں کے رب کے ساتھ ساتھ حضور کی عظمت و کرامت کا اظہار بھی ہے. اب سنیے, مکہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 9 سال گزار دیے, 10واں سال گزر گیا, 11واں سال گزر گیا, لیکن مکہ کے لوگ بڑے ڈھیٹ, سمجھ رہے ہیں یعنی تاریخ سمجھ رہے ہو, 40 سال کی عمر سے اب 11 سال ہو گئے. مزید آگے آپ چلیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف ابھی 51 سال ہو گئی, 51 تقاضائے بشری کے حوالے سے. اب ہجرت میں 1 سال رہ گیا ہے. سرکار نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا, یہ تو مکہ والے بڑے سخت دل ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, ذرا علم نہیں رکھتے. میں نے عقلی طور پر بھی ان کو سمجھایا, مثالوں بھی سے سمجھایا, خود یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے. کیوں ایسا نہ کرے کہ مکہ کے ساتھ ایک جگہ ہے طائف, وہاں میں چلا جاؤں, وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے پاس جا کر اگر دین بیان کروں تو امید ہے کہ وہ قبول کرے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو لیا اور سرکار روانہ ہوئے طائف. کہاں طائف میں مظاہری علم کا بڑا غلغلہ تھا. اب سنیے اس بات کو تاکہ ہم تسلسل جوڑیں پھر اور واقعات کی ہم یہاں سے گویا کہ ابتدا کو شروع کریں. سرکار طائف گئے, تسلسل سمجھ رہے ہیں آپ, 40 سال کی عمر, 11 سال مزید گزار دیے, 12 سال گزار دیے, 1 سال ابھی مدینے کی طرف ہجرت کا باقی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی سختیوں سے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہو چکا ہے. سرکار نے تبدیل کے لیے مکہ چھوڑ کر طائف گئے ہیں. طائف والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں, یہ بتوں کی جو تم عبادت کرتے ہو یہ خرافات ہیں, یہ شرک ہے, شرک جلی ہے, اور جو مرو گے تو دائمی جہنم کے اندر جلو گے. میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید کی طرف بلایا, میں بھی خدا کی توحید کی طرف بلاتا ہوں. لوگوں نے کچھ اسے جان چھڑانا کوشش کی, کچھ نے بحث کی. سرکار نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے جتنے سمجھدار لوگ ہیں نا ان کو تم جمع کر لو, جو تمہارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو جو تمہارے بڑے مقتدا ہیں, تمہارے امام ہیں, تمہارے معتبر عالم ہیں, ان کو جمع کرو. میں ان کے سامنے جا کر تقریر کرتا ہوں, اور جب میں تقریر کرتا ہوں میں اپنا مدعا پیش کرتا ہوں, اس پر ان کو اعتراض ہو تو سوال کرے, میں جواب دے دوں گا. اب باقاعدہ ان کی قومی اسمبلی جو تھی اس کے اندر حضور کو بلایا گیا, سمجھ رہے ہیں آپ. سرکار دو عالم اس اسمبلی ہال میں گئے جہاں پر ان کی جو اعلی علمی سطح کے لوگ تھے, جو پوری قوم کو چلاتے تھے, وہ سامنے موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مدعا کو بیان کریں. اللہ اکبر, توحید خدا کی ہو اور بیان مصطفیٰ کریں. تو مجھے بتائیے وہ دلائل جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہونے پر دیں اور اللہ کے ایک ہونے پر دیں, جس نبی کو دیکھ کر لوگوں نے خدا کو مانا ہے, وہ نبی جب خود خدا کے دعوی توحید کو بیان کرے گا اس پر دلائل, تو اس دلائل کی پختگی کتنی ہوگی. وہ فضا آج بھی گواہ ہے. حضرات گرامی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود میں موجود ہیں. حضور نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے ہونے پر اور ایک ہونے پر جب حضور نے گفتگو فرمائی تو پورے ایوان میں سناٹا طاری تھا, خاموشی. جب حضور گفتگو کر کے خاموش ہوئے, میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اب جو میں نے باتیں کی ہے اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو بات کریں. میں نے جو دعویٰ پیش کیا اپنی رسالت کا اور اس سے پہلے اپنے رب کی توحید کا اور اس دعوے پر جو میں نے دلیلیں دی ہیں, اگر کسی کو اس دلیل پر اعتراض ہے تو بات کرے. سناٹا طاری تھا, کسی میں جرت نہیں ہوئی, کون کھڑے ہو کر حضور سے بات کرتا ہاں؟ کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتا؟ بڑا اچھا شعر مجھے یاد دلا اس تناظر کو سنیے. میرے آقا جب بولتے تھے تو بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شعرا خاموش ہو جاتے تھے. میرے آقا نے کسی استاد سے عربی نہیں سیکھی, غزلیں نہیں سیکھی, نظمیں نہیں سیکھی, لیکن جب میرے آقا قرآن کی آیات پڑھتے اور گفتگو کرتے تو سامنے اہل عرب جن کا طوطی زبان پر بولتا تھا, جو لغات اور زبان کے عامل تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے اس پہرائے میں اور الفاظوں کے انتخاب میں اور مضامین کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن کلمات کے اندر پنہا کر کے بیان کرتے ہیں وہ بالکل خاموش سناٹا طاری ہو جاتا تھا. میرے امام احمد رضا نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ جب سرکار گفتگو کرتے تھے تو ان کے پڑھے لکھے لوگوں پر حال کیا ہوتا تھا. فرمایا تیرے آگے یوں ہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. آپ طائف کا ایوان ہے، میرے آقا کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی سامنے بات کرنے کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس جواب کوئی نہیں، جواب اور بات بھی صحیح ہے کہ ہم مانیں گے بھی نہیں. انہوں نے کہا بات ہمارے نزدیک صحیح ہے کہ ہم مانیں گے بھی نہیں، ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی باتوں کا جواب بھی کوئی نہیں، آپ تشریف لے جائیں. سرکار نے زید بن حارثہ سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے حجت نہیں کی، ہم نے بات پہنچا دی. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب جب حضور حجرے سے باہر نکلے تو اس میں جو شریر لوگ تھے انہوں نے چند لانڈوں کو کہا کہ جاؤ اور ان کو مارو، کیونکہ دلائل سے تو جواب نہیں بن پکا. سنیے اس بات کو، اب انہوں نے کیا کہا کہ ٹارگیٹ کرو، نکلو باہر، کیونکہ ایوان میں جواب نہیں بن سکا. میرے آقا کے دلائل کا جواب، بولیں سبحان اللہ، نہیں بن سکا. تناظر سمجھنے معراج کا، اس سفر سے چلو گے تو مرتے دم تک معراج تمہارے سینے کے اندر بسی رہے گی. اب جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا جائے معاذ اللہ. اب انہوں نے بدماش قسم کے لونڈوں کو پیچھے لگایا معاذ اللہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلے میدان پتھر مارنا شروع کیا. جب پہلا پتھر آیا تو آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ زید یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی بات کرنی تھی تو اپنے ایوان میں کرتے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانیں گے. نہیں مانا انہوں نے، اب ہم جا رہے ہیں دوبارہ تو جانے دیں، یہ حرکت کیا ہے. اب جو وہ پتھر مارتے تھے تو آقا نے فرمایا کہ دیکھو اپنے لوگوں کو بلاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہے. وہ سنتے کچھ نہیں تھے. زید بن حارثہ اپنے آنکھ دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ظالم جب پتھر آگے سے مارتے تو زید بن حارثہ آگے چلے جاتے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر نہ آئے، پتھر پیچھے سے مارتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور پتھروں کی بارش، پتھر کی سختی کو محسوس کریں اس وقت، اور اپنے نازک سر کو محسوس کریں، اپنے جسم کو آپ محسوس کر کے میرے دوستو غور کریں، سرکار کے معصوم جسم پر پتھر مارے جا رہے ہیں اور خون تیزی سے بہ رہا ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی نالیں لبالب خون سے بھری ہوئی ہیں. زید کہتے ہیں میں کیا کرتا، مجھے حضور نے پتھر مارنے بھی نہ دیا، پتھر کا جواب پتھر سے دینے بھی نہ دیا، اور حضور خاموش رہے. بخاری میں موجود ہیں. اتنے میں ایک فرشتہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے.
رب نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ پہاڑ ملاؤ، فرمایا نہیں میرے محبوب سے پوچھو. یہ کہنے لگا یہ کیا ہے، میں نے کہا مجبوری نہیں یہ محبوبی ہے، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے. فرمایا جاؤ، فرشتہ آیا، کہنے لگا رب کریم نے مجھے بھیجا ہے، میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے. رب نے کہا، بخاری میں موجود ہے، رب نے کہا ہے کہ اگر آپ راضی ہوں تو میں پوری بستی کو ہوا میں اڑا کے لے جاؤں. حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں. اور میرے آقا کا علم غیب دیکھیے، فرمایا نانا یہ نادان ہے، ان کی پشتوں میں میرا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اور ان کے پشتوں کے اندر بنو ثقیف اور بنو حوازن جنہوں نے غزوہ خندق کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ خندق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور غزوہ حنین میں حضور سے لڑائی لڑی تھی، بعد میں یہی قبیلہ میرے آقا کے دست و بازو بنا اور سرکار کے دین کو پھیلانے کا باعث بنا. سرکار نے اس فرشتے سے کہا نا 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 نا، میں دعائے ذر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ بسی برباد ہو جائے گی تو کام کیسے چلے گا. ان کی پشتوں کے اندر اور ان کی ماؤں کے رحموں میں دیکھ رہا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. بخاری موجود ہے. پہاڑ کا فرشتہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت دیجئے، اب تو آسمان پتھر برسائے، حضور اجازت دیں کہ ہم یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور بیچ میں ان بستی کو ختم کر دیں. سرکار نے فرمایا نہ نہ نہ، ایسا نہ کرنا، یہ نادان ہے، میرے مرتبے کو نہیں سمجھتے، لیکن ان کی پشتوں کے اندر جو اولاد موجود ہے وہ میرا کلمہ پڑے گی. دونوں فرشتوں کو حضور نے رخصت کیا. وہ ظالم جب مار مار کے تھک گئے تو چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبین مقدس زخمی ہے، جسم مبارک زخمی ہے، پاؤں مبارک زخمی ہے، خادم زید بن حارثہ زخمی ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا، شکایت نہیں تھی. ہم ایک باغ میں پہنچے، سرکار وہاں پر بیٹھے. سرکار جب بیٹھے تو سرکار نے صرف ایک بات کی شکایت زید سے کی، زید ہم تو ان کی بھلائی کے لیے آئے تھے، ان کو ہم نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، ہم تو ان کی بھلائی کے لیے آئے تھے. دنیا بھی ان کے عذاب میں گزر رہی ہے، آخرت بھی عذاب سے گزر رہی ہے، ہم تو ان کے لیے اتنی بھلائی کے لیے آئے تھے جو ان کے ماں باپ بھی نہیں چاہتے، لیکن ہائے دیکھو انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اب حضور کا دل مکمل غمگین ہے کہ مکہ والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور طائف والوں نے ظلم کیا ہے. تو رب کریم کی قدرت کیا اٹھی، محبوب ابھی تو مرحلے آگے اور سخت آنے ہیں، ابھی تو بدر بھی ہونی ہے، ابھی تو آپ کے چہیتے چچا نے بھی شہید ہونا ہے، ابھی تو احد بھی ہونی ہے. محبوب تیرے نواسے کربلا میں شہید ہوں گے،
ابھی تو خندق بھی ہونی ہے، ابھی تو اور مرحلے آئیں گے، محبوب تیرے قریب کے ایک ایک چن چن کے لوگ شہید کر دیے جائیں گے۔ ان پتھروں کی وجہ سے اگر تو تیرا دل غمگین ہو گیا ہے تو محبوب آ، غم کو دور کرنے کے لیے ہم تجھے سیر کرائیں، غم کو دور کرنے کے لیے سیر کرائیں۔ مریض جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اسے کہیں باہر کی ٹھنڈی ہواؤں میں لے جاؤ، ایسے ماحول میں لے جاؤ جہاں روز مرہ کے چہرے نظر نہ آئیں، طبیعت فرد بخش ہو جائے، اس لیے کہ دوائی اتنا اثر نہیں کرے گی جو وہ انوائرمنٹ اور ماحول کرے گا۔ تو اب حضور کا دل جب مکمل غمگین ہو گیا ہے تو رب یہ کہنا چاہتا، محبوب ابھی تو قربانی کے مرحلے اور بھی ہیں، اگر اس بات پر ہی غمگین ہو گئے تو آگے کا مرحلہ کیسے چلے گا؟ تو کہا مولا پھر صبر کیسے آئے اس مرتبے پر؟ فرمایا آ، جس کے لیے کرتا تھا نا اسی کو دیکھ لے، آ محبوب تجھے لے جائیں اور ایسی سیر کرائیں، ایسی سیر کرائیں کہ لوگ تو محنت کر کے نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہم اس سیر میں سارے نتیجے پہلے تجھے دکھا دیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، محبوب دیکھ تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوگا لیکن پھر یہ ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوگا پھر یہ ہو جائے گا۔ محبوب آ، تیری امت کے لیے جو ہم نے تقدیر رکھی ہے، میرا علم، علم ازلی جو تیری امت کے بارے میں، تیری رسالت کے بارے میں، تیرے کلمے اور دین کے بارے میں جو ہم نے فیصلے کر رکھے ہیں سب تجھے بتا دیتے ہیں تاکہ تو مطمئن ہو جائے، جتنے بھی مرحلے طائف سے بڑے بڑے بھی آ جائے تو غمگین نہ ہو۔ تو بس یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ کو لے جا کر اس غم کو دور کرنے کے لیے سیر کرا دیا گیا، جس کی تبلیغ کر رہے تھے اس کا دیدار بھی ہو گیا، امت کے ساتھ کیا کیا ہونے والا تھا ساری باتیں پہلے بتا دی گئی۔ تو معراج حضور کی تسلی کے لیے تھا، معراج حضور کی بولیے کس کے لیے تھا؟ اور حضور نے خود فرمایا مجھے رب نے سب بتایا، مجھے رب نے، بولیے مجھے رب کریم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے رب کریم نے سب کچھ بتایا۔ کیا مطلب؟ اس میں خود موجود ہے بخاری کے اندر جو میں اکثر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جب میں اوپر ہوتا رہا کہ سرکار جب سدرۃ المنتہیٰ کے اوپر گئے تو ایک مقام وہ آیا جس کو مقام مستویٰ کہتے ہیں، ٹھہرنے کا مقام، کیا کہتے ہیں بولیے؟ بخاری موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ثم اورج بی، پھر مجھے بلند کیا گیا، مجھے اٹھایا گیا، سات و آسمان نیچے رہ گئے، بولو سبحان اللہ، سات و آسمان نیچے رہ گئے، میرے آقا کہتے ہیں مجھے اٹھایا گیا، کتنا اٹھایا گیا؟ سرکار فرماتے ہیں حتی زہرت للمستوی، میں نے مقام مستوی کو دیکھا۔ اب یہ مقام مستوی کیا ہے؟ بخاری شریف، بخاری شریف دیکھیے زبان مصطفیٰ سے فرمایا مقام مستوی یہ ہے کہ اسمع فیہ شریف الاقلام، وہ لوہے محفوظ کا تختہ سامنے تھا، لوہے محفوظ یعنی وہ لوہ محفوظ جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ سامنے تھا، میرے آقا کہتے ہیں میری نظر اس پر پڑی، میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا، قلم کی آواز کو سن بھی رہا تھا۔ اب یہ مقام کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ اور شریف الاقلام، میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی، یہ مقام کیا ہے؟ اب آپ سنیے، اس کو میں نہیں بیان کرتا، جو علماء جن کے کاندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے وہ بیان کرتے ہیں، اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں ایک جملہ جس کو کثرت کے ساتھ ہر درس میں ہم نے پڑھا ہے، یہ اتنا قیمتی بات ہے کہ ہر درس میں پڑھنے والی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا، اور میں نے کہا بھانت کی بولی بولنے والے گھٹیا شخص تو دیکھ، حضور کو معراج کرائی اس لیے گئی کہ کوئی بدبخت حضور کو اپنی طرح نہ سمجھے، کوئی بدبخت تو بدبخت سعادت مند کی جماعت میں انبیاء بھی حضور کو اپنی طرح نہ سمجھے، بلکہ ان سے بھی اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں لوہے محفوظ، لوہے محفوظ کیا چیز ہے؟ قیامت تک جو بچہ پیدا ہوگا، قیامت تک جو کائنات کے اندر ہوگا، جو خدا کرے گا، خدا نے سب اس پر لکھ دیا، تقدیریں لکھ دی گئی، جو ہوگا، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کب آئے گی، سب چیزیں اس پر لکھ دی گئی، اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو فی کتاب مبین کہہ کر کہا ہے، یہ کتاب مبین، کتاب مبین کی ایک تفسیر علماء نے لوہے محفوظ بھی کی ہے، لوہے محفوظ پر اللہ نے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ فرماتا دنیا کو ہم نے، توجہ سنیے گا، دنیا کو ہم نے دو حصوں پر بانٹا ہے، آدھی دنیا خشکی پر ہے، آدھی تری پر ہے، دیکھو آدھی زمین ہے، آدھا سمندر ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کسی خشکی کو چھوڑا ہم نے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا نہ کسی خشکی کو چھوڑا اور نہ کسی تری کو چھوڑا، مگر یہ کہ اس کے ذرے ذرے کا علم کیا کیا، فرمایا کہ فی کتاب مبین، ہم نے لا کر اسے کتاب مبین میں رکھ دیا ہے۔ تو تو اب خلاصہ اس بات کا کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ سمندر کی تہ تک جو چیزیں ہیں سب لوح محفوظ پر ہیں، اور خشکی کے اندر آسمان سے عالم علوی ہوں یا سفلی ہوں، ان تمام کو لا کر رکھ دیا گیا. پہلی تفسیر جو جامع سب سے ہے وہ تو یہی ہے کہ جناب وہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان تمام چیزوں کو گویا کہ نقل کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. ایک بات، اور دوسری تفسیر اس کی کیا ہے؟ دوسری تفسیر علماء نے یہ لکھی کہ یہ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے. کس پر لکھ دیا گیا ہے؟ کرسی لائیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد. لوح محفوظ. اب اس حوالے کو ذرا قیمتی اور بہت اہم حوالہ، اس کو ذرا توجہ سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے جب اذیت دی تو رب نے یہ کہنا، رب کا کلام یہ کہنا چاہتا ہے، محبوب اگر اس اذیت پر، اور یہ اذیت ایسی ہے کہ پہاڑ پر بھی ہوتی تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا، تو نے اپنی استقامت سے اس کو سنبھال لیا ہے، لیکن اس سے بڑی قربانی ابھی آنے والی ہے. بدر میں آئے گی، احد میں آئے گی، خندق میں آئے گی، حنین میں آئے گی، یہ قربانیاں محبوب ابھی آنے والی ہے، اور یہ تمام معاملات محبوب ابھی ہونے والے ہیں. تو اے میرے محبوب، تو پریشان نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، اور اس معاملے میں تجھ پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. محبوب پریشانی تو اس کو ہو جس کو انجام پتا نہ ہو. آ ہم تجھے انجام بتا دیتے ہیں کہ کامیابی تیری ہی ہوگی، سکہ تیرا ہی چلے گا، فضل تیرا ہی ہوگا. اور اس کی مثال بخاری شریف کے اندر آئی کہ ثم اورج بی، اللہ نے مجھے ایسی جگہ پر اٹھا کر لا کر رکھا کہ جہاں پر جو کائنات کے بارے میں فیصلے تھے سب میرے سامنے واضح ہوئے. بدر میں کیا ہونا تھا، حنین میں کیا ہونا تھا، احد میں کیا ہونا تھا، کربلا میں کیا ہونا تھا، 100 سال میں کیا ہونا تھا، 1000 سال میں کیا ہونا تھا، قیامت تک جو ہونے والا تھا، رب کریم نے اپنے محبوب کو معراج کی رات بلا کر تسلی کرا دی کہ محبوب یہ پیچ و خم اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے لیکن سکہ تیرے ہی نام کا چلتا رہے گا. اب ادھر دیکھیے، اللہ معینی نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا، اب ذرا توجہ سنیے آپ، فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام مصطفیٰ پر پہنچے ہیں نا، تو وہاں پر حضور نے لوح محفوظ کو جب دیکھا تو اس میں تھا کیا؟ تو اللہ معینی، سید المحدثین، امیر المحدثین، عمدۃ القاری شرح بخاری، 500 سال سے علماء اس کتاب کو معتمد سمجھتے ہیں، اور بخاری کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو معتبر رکھتے ہیں. امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ بخاری کی دو شروح بڑی مشہور ہیں، ایک علامہ ابن حجر کی فتح الباری، ایک علامہ عینی کی عمدۃ القاری، دونوں میں آپ نے مضبوط کس کو پایا؟ فرمایا عمدۃ القاری کو پایا. اب عمدۃ القاری کے اندر اس حدیث کے تحت علامہ عینی، جن کو 500 سال سے پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، ہر مکتبہ فکر میں جہاں بخاری پڑھی جاتی ہے اول ماخذ بخاری کی تفہیم کے لیے عمدۃ القاری کو رکھا جاتا ہے. سنیے علامہ عینی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کون سا مقام تھا جو حضور نے فرمایا میں نے تقدیر کے قلم کی آواز سنی، بولی سبحان اللہ. اور اس سے مزیدار ایک بات کروں آپ کے سامنے، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر خبر واحد صحیح کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے، سرکار نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا تھا کہ چچا جان آپ اس بات سے حیران ہیں کہ میں جدھر اشارہ کرتا تھا چاند ادھر جھک جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں ہیں تو سرکار جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند اس طرف جاتا ہے. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے خود اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھا کہ حضور میں تو اب کلمہ پڑھ چکا ہوں، مجھے امام سیوطی نے خصائص میں لکھا ہے اور الحاوی کے اندر بھی ہے اور اس کی سند بھی معتبر ہے، سرفراز نے بھی اس سرد کو جو بابیوں کا سب سے بڑا مولوی اس نے بھی اس کو معتبر قرار دیا ہے. اب سنیے اس بات کو، حضرت عباس نے پوچھا حضور سے، حضور کے چچا نے، کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، ذرا یہ راز مجھے بتائیے کہ جب آپ جھولے میں تھے، اور آپ جب جھولے میں تھے تو جہاں آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، ہاتھ جہاں ہوتا تھا میں نے دیکھا چاند ادھر ہی آ جاتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، میرے امام نے کہا چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے آقا کی عظمت اور بزرگی دیکھو، سنیو کہ سرکار اپنے جھولے میں ہیں اور وہ جھولے کی زندگی جس کو بچپنوں میں بھی بچپن کی زندگی کہتے ہیں، اس وقت میرے آقا کے امتیازی مقام یہ ہے کہ چاند جدھر، ہاتھ جدھر جاتا ہے چاند ادھر آتا ہے. تو حضرت عباس نے کہا حضور یہ بتائیے یہ کیا ماجرا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا چچا جان اس کو چھوڑیے، اس سے بڑی بات بتاتا ہوں. یعنی حضور چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کی تعریف ہی دین کی تعریف ہے، آپ کی تعریف ہی رب کی تعریف ہے، آپ ہی کی تعریف سے دین باقی ہے. یہ حضور نے معاذ اللہ تکبر نہیں کیا، وہ تحدیث نعمت اور ان تمام چیزوں کے لیے، کیوں آپ کی تعریف ہوگی،
آپ کی عظمت ظاہر ہوگی تو آپ سے پیار ہوگا، اور جو آپ سے پیار کرے گا خدا کی رحمت اسی پر اترے گی۔
اب سنیے میرے دوستو، سرکار نے فرمایا چچا جان اس سے بڑی بات میں بتاؤں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا، حضرت عباس نے کہا حضور کیا؟ فرمایا یہ تو آپ نے جھولے والی شان دیکھی ہے۔ فرمایا جب میں اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں تھا نا، بطن میں، اس وقت خدا نے مجھے یہ شان دی تھی کہ سدرہ سے اوپر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا تو اس کی آواز کو میں نیچے سنتا تھا۔ تو جو مصطفیٰ سیدہ آمینہ کے بطن اقدس میں صدف مبارکہ مقدسہ معنہ میں عرش کے قریب کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتے ہوں گے، وہ کراچی سے گنبد خضرا کے اندر بیٹھ کر اپنے غلاموں کا سلام نہیں سنتے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم کا مرتبہ اور مقام۔ اب یہ دیکھیے، ابھی تو فزیکل طور پر باقاعدہ لے جایا جا رہا ہے، پہلے تو دور سے سنا ہے، پہلے دور سے سنا ہے، اور نبوت سے کوئی چیز دور نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی الفاظ ظاہر دور سے سنا ہے، اب لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ محبوب دیکھ کر خود پڑھ لے، دیکھ لے 100 سال میں کیا ہوگا، 200 سال میں کیا ہوگا، 300 سال میں کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا۔ محبوب یہ تو دور کی بات ہے، کتنی ہوا چلے گی، کتنی بارش ہوگی، کیا ہوگا، کتنے اناج ہوں گے، کتنے موسم آئیں گے، سورج کتنی دفعہ نکلے گا، چاند کتنی دفعہ، سب چیز بولے سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ جمی ماں کون میں یکون کہنا شرک ہے، میں کہتا ہوں اللہ ماں عینی کی یہ عبارت تمہاری گردنوں کے اوپر ہے، تم صدیوں تک پیدا ہو سکو گے، اس ایک حوالے کا جواب تم سے بن نہیں سکے گا۔ اور سنیے حوالہ، عمدت القاری شرح بخاری میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ سرکار جب مقام مصطفیٰ پر پہنچے، اور مقام مصطفیٰ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑا بھی مولوی اسرار احمد، اس کی ایک تقریر کا ترجمہ اس کے شاگرد نے کیا معراج النبی کے نام سے، یہ ہمارا کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے خاص طور پر یاد کریں، اور ان کا گربان پکڑ کے پوچھے کہ تمہیں کیا بغض ہے حضور سے، تم نے نبی پاک کو اگینسٹ کیوں سمجھا ہے، کلمہ ان کا پکڑ پڑھتے ہو پھر اگینسٹ سمجھتے ہو، اپنا مخالف سمجھتے ہو، کیوں سمجھتے ہو؟ حضور کی عظمتیں تو یہودیوں سے ہضم نہیں ہوتی تھی، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ وہ کہنے لگے کیا ہے؟ تو اب آئیے اردو بازار سے ایک کتاب اٹھائیے، معراج النبی، جو اسرار احمد کی تقریر کا گویا کہ ایک اس کی تقریر کی تحریر ہے، اس میں اس نے ایک جملہ کہا ہے، سنیے، اور یہ مودودی نے بھی بکواس لکھی ہے، میں نے خواجہ صاحب کے عرس میں بھی ذکر کیا آپ کے سامنے، اس میں اس نے لکھا کہ رسول اللہ کی معراج جو ہے وہ سدرہ تک ہے۔ اسرار احمد لکھتا ہے کہ رسول اللہ کی معراج صلی اللہ علیہ وسلم سدرا تک ہے، سدرا سے اوپر حضور کا جانا ثابت نہیں۔ ہاں جو اوپر کی بات کرتے ہیں اور اوپر کا جو ذکر کرتے ہیں وہ صرف شعر شاعری ہے۔ کیا کہا اس نے؟ صرف۔ اور آپ کو میں پہلی بات بتاؤں کہ اگر یہ بات تحقیق سے کرتا تو ہم کبھی اختلاف نہ کرتے، لیکن جو آخری جملہ اس نے کہا نا، یہ صرف محض شعر شاعری ہے، تو شعر شاعری آپ اردو بولنے والے لوگ ہیں، شعر شاعری محاورے میں جھوٹ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ کیا شعر شاعری سنا رہے ہو یار، یہ سب شعر شاعری بنڈل بازیاں ہیں۔ تو یہ شعر شاعری، یہ محاورہ جو ہے، کسی بھی شعر شاعری ہے تو یہ شعر شاعری جھوٹ سے محاورہ ہے، یعنی سب بکواس اور یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ بات وہی کریں گے جو قرآن و سنت کے اندر ہے۔ اب آپ سنیے، یہ کہنا کہ حضور کو معراج سدرہ سے اوپر نہیں ہوئی، چلو قلم لڑکھڑا گیا ہوگا، آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنے جذبات میں کیوں آئے، میں نے کہا جذبات نہ ہو تو بندہ منافق ہوتا ہے، جذبات تو مومن کے پاس ہوتے ہیں، جذبات ہی تو ایمان ہے۔ سنیے، بات غصے کی یہ نہیں ہے، بات غصے کی، ایمانی غصے کی، اسلامی غصے کی، وہ یہ ہے کہ اشدہ الکفار رحما بینہم، اسلامی شدت کی یہ بات ہے کہ اس نے اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سدرہ سے اوپر نہیں ہوئی تو میں اس پر اتنا زور نہ دیتا، لیکن آخر میں جو یہ لکھا نا، جو اوپر کی بات کرتے ہیں وہ شعر شاعری ہے، ہمیں اختلاف اس بات سے ہے اور اس کے بعد اس بات سے بھی ہے، کیونکہ یہ توہین ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنیے میرے دوستو، بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ اگر کوئی دور کی بات ہوتی ہے نظر سے نہیں گزری، نہیں پڑھی، عام مولوی بھی بخاری کم سے کم پڑھتا ہے اور کتاب الصلاۃ نماز درست کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اور کتاب الصلاۃ کی کوئی 100ویں حدیث نہیں بلکہ پہلی حدیث ہے، اور پہلی حدیث میں یہ جملہ ہے کہ میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا، اور مقام مصطفیٰ کے بارے میں مولوی ادریس کاندھیلوی دیوبندی، جو سب سے بڑا شیخ الحدیث تھا، اس نے سیرت مصطفیٰ کتاب میں لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے مقام مصطفیٰ آگے ہے، آگے ہے۔ میں نے کہا اب چوری بھی تیرے گھر کی، ساہوکار بھی تیرے گھر کا. میں حوالہ کسی اور کا دے کر ٹائم نہیں آگے لے جانا چاہتا. ادریس کہندیلوی دیوبندی جو ان کے شیخ الحدیث ہے، اس نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ اٹھا کر دیکھی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، اس میں اس نے لکھا کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر مقام مصطفیٰ ہے. اس نے کہا فرماتے میں مقام مصطفیٰ پر گیا، میں مقام مصطفیٰ پر گیا. تو یہ کہتا ہے کہ حضور کو سیرت سے سدرہ سے اوپر معراج نہیں ہوئی، تو کم سے کم بخاری کی حدیث پڑھ لیتا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، سدرہ سے اوپر معراج کا مرحلہ تو مقام مصطفیٰ پہلی حدیث میں موجود ہے. بولیے سبحان اللہ. اور حضور جب وہاں پر پہنچے تو سرکار نے لوح محفوظ کو دیکھا، توجہ رکھنا، لوح محفوظ کو دیکھا. اس پر کیا تھا؟ حضور نے فرمایا میں نے تقدیر کے قلم کی آواز سنی. جو تقدیر کا قلم تھا، جو تقدیریں لکھتا تھا، اللہ کے علم کو جاننے والا وہ فرشتہ جو لکھتا تھا، سرکار فرماتے میں وہاں پہنچا تو اللہ معینی جن کا میں حوالہ دے رہا تھا وہ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے آنی انی اقمت مقامن. کہتے اس کا مطلب یہ کہ حضور نے کہا میں ایسی جگہ پر پہنچا، ما بلغت فیہ من رفعت المحل الی حیث اطلعت علی القبائل. فرما اس مقام بلند پر خدا نے مجھے پہنچایا کہ کائنات کی ساری چیزوں پر مجھے اطلاع دے دی گئی. یہ علامہ عینی کے الفاظ ہیں. کہاں کہاں دے دی گئی؟ فرمایا وہ زہرا لی، توجہ سننا، بڑے قیمتی الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. علامہ عینی لکھتے وہ زہرا لی، میرے سامنے روشن ہو گیا. کیا روشن ہو گیا؟ ما یراد من امر اللہ، اللہ جو اپنے بندوں کے بارے میں چاہتا ہے، اللہ جو اپنے بندوں کے بارے میں قیامت تک چاہتا ہے، وہ میرے سامنے آیا ہو گیا. وہ تدبیر ہی اس کے کام مجھ پر آیا ہوئے، فی خلق ہی جو اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے. اب علامہ عینی کا قلم کانپ رہا ہوگا کہ اس سے بڑا مقام کس کا ہوگا کہ رب کریم جو اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے سب مصطفیٰ کو بتا دی. فرما محبوب طائف سے نہیں گھبرانا، سب بتا دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں معراج کا مقصد؟ سمجھیے آپ معراج کا مقصد، سمجھیے آپ. یہ شب معراج منانا بدعت ہے. تو میں نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، آیت کب پڑھیں ہم؟ اس کی تفسیر کب سمجھیں ہم؟ اور یہ مجھے یہ بتائیے بڑے ادب کے ساتھ، یہ سورہ نجم کی جو 18 آیتیں ہیں اس کی تشریح کب کریں گے ہم؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بخاری کتاب الصلات، مسلم کتاب الصلات، جامع ترمذی، ابن ماجہ، اور مجھے یہ بتائیے یہ جو نسائی شریف ہے اور آگے کی درجنوں ہزاروں کتاب ہے اس میں حضور کی معراج ذکر کی گئی ہے، یہ کب پڑھیں گے؟ کہنے کہ یہ ذی الحجہ کو پڑھیں گے. میں نے کہا ذی الحجہ کو پڑھیں گے جو تم ویسے جو لوگوں سے کھینچتے ہو، وہ بات کب پڑھیں گے؟ وہ بات کب پڑھیں گے؟ میں نے کہا بے وقوفوں، وہ بات جب پڑھی جائے گی، جب اس کا محل ہوگا. اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک نئی متواتر تاریخ کے اخبار ہے کہ حضور کو معراج رجب میں ہوئی ہے اور امت کا تسلسل آیا ہے کہ 27 رجب یا اس سے ملتے جلتے. مجھے کہنے دیجئے، چھوڑے، اگر کسی کو اختلاف ہے کہ حضور کو معراج 27 کو نہیں ہوئی، کسی کو اختلاف ہے کہ حضور کو معراج رجب میں نہیں ہوئی، اس سے پوچھئے کہ ڈیڑھ شانے تو بتا کب ہوئی ہے، تو بتا کب ہوئے. وہ کہے گا شابان میں ہوئی ہے. تو ہم نے کہا چل شابان میں کر لے، شابان میں کر لے. لیکن تو شابان میں بھی نہیں کرے گا، اس لیے تو الجھا رہا ہے کیونکہ تجھے بغض ہے مصطفیٰ سے، اور خدا نے مصطفیٰ کے در کے کتوں کو قیامت تک رکھا ہے، وہ تجھے چیریں گے، پھاڑیں گے، خدا ان کے سینوں میں زور دے گا، اس لیے کہ قبر میں بھی ہوں گے تو آمینہ کے لال کے ترانے پڑھتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. میں خدا را، پوری دنیا کے مسلمان بیٹھے ہیں، میں خدا را آپ کو منصف بنا کر کہتا ہوں، اگر میں نے، آپ کہیں گے بہت آپ لاؤڈلی بولتے ہیں شاہ صاحب، میں نے کہا چلو جو آپ کا مزاج ہے اتنا لے لو، باقی مجھے معاف کرو، ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں نے بہت لاؤڈلی بول دیا اور بڑے آپ ہائپر ہو گئے. میں نے کہا چلو وہ ہائپر اور پائمپر یہ اپنی طرف رکھیں آپ، اور میری بات سنیں، جو میں نے بات کی وہ کتابوں میں ہے کہ نہیں اتنی آپ لیں، اور مجھے صرف اسرار احمد کے بارے میں فتوا دیں. میرا ایمان تھا، میں تو صرف چیخ سکا تھا. شریعت اگر اجازت دیتی مجھے اور حالات اگر اجازت دیتے تو میرے جذبات تو یہاں تک ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ کا جو بھی نازک مزاج کہ پاؤں کے نیچے مالٹے کا چھلکا آ جائے تو آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، تو میں آپ کے نازک مزاج کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جملے کہے گئے اور اتنی بڑی شان کو چھپایا گیا، آپ بھی تو نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ جو کہتا ہے میرا کام تھا آپ کے ضمیر کے دروازے کو دستک دے کر جھنجھوڑنا،
آپ تک میں نے آواز لگا دی، اب گالی دینا ہے تو مجھے بھلے دے دیں، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے وہ آپ پر بھی سننا فرض ہے، جو حدیثوں میں لکھا ہے وہ آپ پر بھی سننا فرض ہے. یہ معاملہ ہم فرقہ واریت کے لیے نہیں کر رہے، یہ معاملہ ہم عشق مصطفیٰ کی شمع کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے میرے دوستو حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ حدیث شریف آپ پڑھ کے سنائیے، تو آئیے حدیث شریف کی طرف چلیں اور اس کا ایک نقشہ آپ دیکھیں. اب آپ نے سمجھ لیا بنیادی طور پر باب نمبر ایک کہ حضور کو معراج کیوں کرائی گئی. میں سمجھتا ہوں میری ماں میری بہنوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ حضور کو معراج کرائی گئی دل کا غم صاف کرنے کے لیے، راحت کے لیے. کس کے لیے؟ اور قرآن کہتا ہے کس انداز میں؟ سبحان الذی اسرا. اب آئیے آیت دیکھیے، پاک ہے وہ ذات. کس سے پاک؟ فرما ہر عیب سے پاک. مولا اتنا بڑا دعویٰ کیوں؟ فرما بات بھی تو بہت بڑی آ رہی ہے. کہ مولا اتنی بڑی بات تو نے کہا دی، پاک ہے وہ ذات، تجھ پر کوئی عیب لگا سکتا تھا؟ فرما جو مصطفیٰ کی معراج پر عیب لگائے گا وہ مجھے عیب لگائے گا نا، اور میں تو عیب سے پاک ہوں. وہ آسمان کی طرف تھوکے گا، تھوک اس کے منہ پر گرے گا. فرمایا مصطفیٰ کی معراج اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کو اس کو آگے رکھا، کہ مصطفیٰ تک بڑھنے کے لیے پہلے ہم سے مقابلہ کرنا ہوگا. فرمایا سبحان الذی اسرا، میرا محبوب خود تھوڑی گیا، ہم لے گئے، اور ہم کون ہیں جو ہر کمزوری سے پاک ہیں. فرمایا سبحان الذی اسرا، کیا جملے ہیں قرآن کے. دیکھیے قرآن نے اللہ نے اپنا مرتبہ شروع میں ذکر اس لیے کیا کہ بہت سے بدبخت اور عقل کے کتے اس کا انکار کریں گے، لیکن جن کو عرفان دین ملا ہوگا وہ رسول اللہ کی معراج کو بعد میں دیکھیں گے، خدا کی سبحان والی شان کو پہلے دیکھیں گے. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات کمزوری سے، پاک ہے وہ ذات کمی سے، پاک ہے وہ ذات کمزوری سے، پاک ہے وہ ذات عیب سے، پاک ہے وہ ذات بیماری سے، پاک ہے وہ ذات ممکنات کو تکمیل تک نہ پہنچانے والی چیزوں میں. فرما پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کون پاک ہے؟ کون پاک ہے؟ فرما الذی، الذی وہ پاک ہے. کون ہے سبحان؟ فرما الذی وہ ہے سبحان. کون ہے سبحان؟ فرما اسرا بعبدہ، جس نے مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے. مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے، کب کرائی؟ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں. اور علماء نے لکھا ہے کہ لیلا اگر دو تا کے ساتھ آتا تو اس سے مراد پورا ڈیوریشن ہے رات کا، پوری رات. لیلا یعنی تا، پورا اگر آ جاتا جیسا انا انزلنا فی لیلت القدر، لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر، اگر لیلا لام کے ساتھ تا بن جاتی تو اس سے مراد پوری رات ہوتی. لیکن یہاں پر تا پوری نہیں بنی ہے، بلکہ لام کے پیٹ میں حمزہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا، اور دو زبر ہیں. لیلن، یہ نکرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کو ذکر کیا جائے. فرمایا پاک ہے ذات، پوری رات بھی نہیں، فرمایا تھوڑی سی رات. کا کتنی رات؟ کا آنکھ بند ہو کر کھلی اور معراج ہو گئی. کا کتنے تھوڑے حصے میں؟ فرمایا مسجد اقصی لے گئے، دو مہینے کا سفر ہے وہ، وہاں سے آسمان لے گئے، وہ 500 سال کا سفر ہے. ایک آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کا سفر ہے، دوسرے سے تیسرا آسمان 500 سال کا سفر ہے، تیسرے سے چوتھا آسمان 500 سال کا سفر ہے، پانچویں سے چھٹا آسمان 500 سال کا سفر ہے، چھٹے سے ساتواں آسمان 500 سال کا سفر ہے، چھٹے ساتویں آسمان 500 سال کا سفر ہے، وہاں سے سدرا 500 سال کا. فرمایا پھر اس سے بھی اوپر لے گئے. کہ یہ تو کروڑوں سال کا سفر بن گیا، کتنے میں لے گئے؟ کہ لیلن، تھوڑی سی دیر میں. کہ کتنی دیر میں؟ کہ محبوب بستر سے اٹھا تھا، بستر کی گرمی موجود تھی، آ بھی گیا. کہ دروازے کی کنڈی ہل کر اپنی جگہ پر نہیں آئی، محبوب آ گیا. وضو کا پانی گر کر اپنی جگہ سے ہلا نہیں، محبوب آ گیا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اس لیے تو بول رہے تھے سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جو سب کچھ کر سکتی ہے. اب دیکھو نا، اب تو حضور کی عظمت کشادہ قلبی سے قبول کرنی چاہیے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو سیر کراتے ہوئے رات کے تھوڑے سے حصے میں. بولی سبحان اللہ. اتنے تھوڑے سے حصے کا سرکار لوٹ کر آئے، حضرت علی کی بہن سے کہا ام ہانی اٹھو. کہا جی حضور. فرما معراج ہو گئی. کہاں؟ آسمانوں سے ہو کر آ گیا. مسجد اقصی میں گیا تو وہاں سارے نبی بھی آئے تھے میرے لیے، سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے، میں ان کا امام بن گیا. تو کیا کہتی ہے؟ کہا حضور آمنا صدقنا. سرکار نے فرما باہر جا رہا ہوں. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا سب کو بتاؤں گا. کہا حضور یہ کون مانے گا؟ فرما جسے اللہ نے صدیق بنانا ہوگا وہ مان لے گا. اور آج بھی الحمدللہ صدیق اکبر کے فرزاندہ، مانوی فرزاندان آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر معراج میں. سعودی کے دن معراج کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ابو جہل کی پارٹی میں تم کیوں جاتے ہو؟ صدیق اکبر کی پارٹی میں آؤ. آج بھی سفر معراج کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کس کی زبان تک اسلام ہے اور کس کے دل میں اتر چکا ہے اسلام.
اب توجہ کیجئے میرے دوستو, تو قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. من المسجد الحرام ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. مسجد حرام مختصر کرتا ہوں اس کو, مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے گئے. آگے فرمایا کہ وہاں پر مسجد اقصا کے پاس کیا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کیا تھا؟ تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ہم مسجد اقصا اس لیے لے گئے کہ وہاں پر ہم نے برکتیں رکھی ہیں. الذي باركنا حوله, ہم نے اس کے ارد گرد, اللہ رب العالمین جل مجدہ ذکر فرماتا ہے, ہم نے اس کے ارد گرد, ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے اس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے واضح طور پر برکتیں رکھی. اب برکت کیا ہے, کیا برکت اللہ نے رکھی مسجد اقصیٰ کے قریب؟ توجہ سننا, سنیو, سنو سنو, تمہارے دائمی فائدے کی بات آ رہی ہے اور بھولنا نہیں. یہ کہتے ہیں معراج نہیں, میں نے کہا معراج اس لیے کہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ساری چیزیں بولیے. اب مسجد اقصا کے قریب قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. کیا رکھی؟ اب وہ برکت کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر قرطبی ہے, احکام القرآن. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں, فرمایا الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. فرمایا قیلا بالثمار وبالمجرار الانہار, فرمایا برکت یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بڑے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں اور نہریں بہتی ہیں. ایک یہ معنی ہے. فرماتے ہیں یہ معنی کیسا ہے, پھر آگے ذکر کرتے ہیں. فرمایا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بمن دفن حوله من الانبیاء والصالحین, اگر وہاں کھجور ہے تو کھجور تو اور جگہ بھی لگی ہوتی, وہاں زیتون ہے تو زیتون تو اور جگہ پر بھی لگی ہوئی ہے, وہاں دریا بہ رہی ہے تو دریا اور بھی بہ رہی ہے. تو وہ تخصص کیا ہے, اختصاص کیا ہے مسجد اقصیٰ کے گرد کو برکت ہونے کا؟ تو امام قرطبی فرماتے بیما دفنا حوله من الانبیاء والصالحین, فرمایا کہ اس کے ارد گرد انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں. بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ بمن دفنا حوله من الانبیاء والصالحین, اس کے گرد اللہ رب العالمین نے انبیاء اور صالحین کی قبریں رکھی ہیں. وبہذا جعلہ مقدسا, فرمایا اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس سرزمین کو مقدس قرار دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو لے کر اس لیے گئے تاکہ اپنے محبوب کو وہ مقدس مقامات بتائیں, اور مقدس مقامات کیا تھے؟ وہ انبیاء کے مزارات تھے. بولیے سبحان اللہ. انبیاء کے, اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں 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 یہ مقدس انبیاء کے مزارات نہیں ہو سکتے, تو اس پر حوالہ بخاری سنیں. بخاری کتاب الجنائز, بخاری کتاب الجنائز میں امام بخاری نے باب باندھا ہے, بابو من دفن فی ارض المقدسہ. یہ باب باندھا ہے, باب اس بات میں کہ کوئی آدمی آرزو کرے مقدس سرزمین پر دفن ہونے کی. یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب کہ مقدس سرزمین پر دفن ہونے کی آرزو کرنا. اس کے تحت حدیث کون سی لے کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکلے, علاقے سے نکلے, اور حضرت اسرائیل ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے, تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا ان کی آنکھ پھڑ گئی. دیوبندیوں کا مولوی انور شاہ کاشمیری لکھتا ہے یہ تو قیامت تک حضرت اسرائیل کو خدا نے زندہ رکھنا تھا, ورنہ ضرب کلیم میں طاقت یہ تھی کہ اسرائیل تو اسرائیل, زمین آسمان پھٹ کے رہ جاتے. یہ فیض الباری کے اندر اس نے لکھا. تو میں نے کہا جب ضرب کلیم کو مان لیا ہے تو ضرب حبیب کو بھی تو مانو نا, حضور کی طاقت کو بھی تو تسلیم کرو. اب آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت اسرائیل گئے اور کہنے لگے یا اللہ جس بندے کے پاس تو نے بھیجا اس نے میرا حال یہ کیا, رب کریم نے آنکھ لوٹا دی. آنکھ, بولیے, اور اس میں جملہ یہ بھی سنیں کہ حضرت اسرائیل جو ہیں وہ تو نور ہیں, نور کو تھپڑ کیسے لگ سکتا ہے؟ دھوئے کو اگر بلا تمثیل آپ سمجھے, لائٹ, یہ لائٹ کی روشنی ہے, اس کا جسم اس پر آ رہا ہے, آپ لائٹ کو پکڑ سکتے ہیں, اس کا جسم ہے, ٹھیک ہے, دھوئے کو آپ پکڑ سکتے ہیں, آگ کو پکڑ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں لطیف ہے, پانی کو پکڑ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پکڑ سکتے. یہ جسم لطیف ہے, تو نور بھی جسم لطیف ہے. پانی کو تھپڑ لگ سکتا ہے؟ بولیے, دھوئے کو تھپڑ لگ سکتا ہے, لائٹ کو تھپڑ لگ سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ آپ کا سیف ہے وہ لطیف ہے, لطیف پر تھپڑ کیسے لگ سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں حضرت اسرائیل آئے تھے بشر بن کر, لیکن جب بشر بن کر آئے تو نورانیت کی جلوہ گری نہیں, بشریت کی جلوہ گری تھی,
اس لیے تھپڑ لگا. تو اب آپ دیکھیے کہ نور اگر بشر بن کر آئے تو اس پر بشری عوارض طاری ہو سکتے ہیں. اگر حضور نور ہو اور بشر بن کر آئے تو یہ کہتے پھر شادی کیسی ہوئی, اولاد کیسی ہوئی. میں نے کہا جب بشر بن کر آئے تو بشری عوارض جاری ہوئے, جس طرح اسرائیل جو ہے وہ نور ہے, بشر بن کر آئے تو ان کو تھپڑ لگا بھی. سمجھ گئے آپ اس چیز کو؟ تو جب بشر بن کر آئیں گے تو بشری جلوگری ہوگی. اور آپ خود دیکھیے اسی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو جبریل نے شک کیا, بخاری میں موجود مسلم موجود, اور خون کا ایک قطرہ نہیں تھا. خون کا بولیے. اور یہی طائف کا بھی واقعہ آپ نے سنا, جب حضور کو پتھر لگے تو خون نکل رہا تھا, وہاں پتھر لگا تو خون نکلا, یہاں سینہ چیر دیا خون نہیں. تو علماء نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں, طائف میں بشریت کا ظہور ہے, معراج میں نورانیت کا ظہور ہے. کیونکہ نور کے لیے کیا چیز بہنا اور کیا چیز نہ بہنا. اور حدیث میں موجود ہے حلقوم سے لے کر ناف تک سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل آئے, فنزل جبریل وخرج صدری ثم غسل بماء زمزم, میرے دل کو نکالا اور دل کو نکال کر اس پانی سے دھو رہے تھے, وہ ٹیپ واٹر نہیں تھا کہ جس کو پہچان نہ سکوں. فرمایا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ زمزم تھا, میں اس پانی کو بھی پہچانتا ہوں, اس پانی کو بھی پہچانتا ہوں. تو حضور کا ادراک اتنا ہے کہ دو گلاس میں اگر آپ پانی رکھیں, ایک میں ٹیپ واٹر نلکے کا پانی رکھیں اور ایک میں آپ زمزم رکھیں, بڑے سے بڑا چیمپئن نہیں سمجھ سکتا کہ ایک گلاس میں کون سا پانی ہے. لیکن حضور کا ادراک ایسا ہے کہ سینے سے دل نکال لیا گیا ہے لیکن علم اتنا مستحضر ہے, فرماتے یہ پانی عام پانی نہیں ہے, تو زمزم کا پانی ہے. یہ میرے آقا کے علم کی جلوہ گری ہے, تو کیوں نہ معراج بیان کریں پھر ہم. بولیے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے کہا کہ آپ اس بیل کے جسم پر ہاتھ رکھیں, اور اس بیل کے جسم پر آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا اسرائیل یہ بتاؤ کہ اس کے بعد پھر موت ہے؟ کہاں موت ہے, تو کہا پھر ابھی صحیح. یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضرت اسرائیل کو تھپڑ کیوں مارا؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ نبی کے پاس فرشتہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتا, پہلے اجازت مانگے گا. بولیے سبحان اللہ. اور کچھ سمجھ بھی رہے ہو؟ پہلے وہ اجازت مانگے گا, نبی ہاں کہے گا تو وہ آگے بڑھے گا, بلکہ نبی خود عطا کرے گا اس کو. اور یہ نبی تو نبی, یہ تو حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کی شان ہے. بخاری موجود ہے, آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ اللہ جب کسی سے دوستی کرتا ہے, محبت کرتا ہے, ولی بناتا ہے, تو اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. وہ حدیث سنی نا کتاب الرقاب بخاری سے, اس کا آخری جملہ یہ وما ترددت عن شيء انا فاعله, اللہ جس مومن بندے کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اس کو کتنا نوازتا ہے. اللہ فرماتا میری قدرت ہر کام کر گزرتی ہے لیکن ایک کام میں توقف کرتی ہے. کس میں؟ فرما مومن کی موت میں, عاشق کی موت میں, محبوب کی موت میں. کہ مولا نکالتا کیوں نہیں ہے؟ فرما محبوب ہے. کہ کھینچ لے؟ کہ کھینچوں گا تو تیری, محبوب کی نہیں. کہ کھینچی تو تیری جائے گی, اور یہ جب جائیں گے تو پھولوں جیسے جائیں گے, یہ غم میں نہیں جائیں گے خوشی میں جائیں گے. فرما وہ کیسے؟ فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ, جب تک میرا وہ مومن غلام بندہ محبوب جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہم روح نہیں نکالتے. یہ بخاری کے اندر اولیاء کے لیے ہے, محبوب مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کے ناز اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہیں, جب تک وہ راضی نہ ہو تو رب روح نہیں نکالتا. تو انبیاء کی شانیں کیسی ہوں گی؟ انبیاء کی شانیں ان کی اجازت کے بغیر روح نہیں نکالی جا سکتی. سمجھ رہے آپ؟ ان کی اجازت کے بغیر روح بولو نہیں نکالی جا سکتی. توجہ کیجیے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے وہ روح نکالیے لیکن یہاں نہیں نکالنا. میں نے تفسیر پڑھی ہے, انہوں نے کہا جی بارکنا سے مراد ارض مقدس نہیں ہو سکتی, اور کوئی زمین مقدس نہیں ہوتی ہے, اور جہاں انبیاء دفن ہو وہ جگہ کیسے مقدس ہو سکتی ہے؟ ہم امام قرطبی کو نہیں مانتے. میں نے کہا بخاری میں آؤ, بخاری کتاب الجنائز میں باب موجود ہے کہ جو شخص چاہے مقدس سرزمین پر دفن ہونے کے لیے, اس کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اسرائیل سے, اسرائیل میری روح یہاں نہ نکالنا. کہاں؟ وہ جو انبیاء کے مزارات. بخاری پڑھو نا, بخاری کتاب الجنائز. فرما وہ جو انبیاء کے مزارات ہیں ان کے قریب میں جاؤں تو میری روح نکالنا. آپ اسی بیت المقدس کے قریب, انبیاء کی قبروں کے قریب آئے اور آپ اپنی روح حضرت اسرائیل کے حوالے کی ہے. تو اب آپ دیکھیں اس واقعے کو عنوان کیا دیا ہے حضرت امام بخاری نے, ارض مقدس. جہاں پر انبیاء ہوتے ہیں وہ زمین عام زمین نہیں بلکہ ارض, ارض وہ زمین ارض مقدس ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم لے گئے اپنے محبوب کو زمین اور آسمان کی سیر کراتے ہوئے بیت المقدس لے گئے, اور وہاں پر ہم نے اپنے محبوب کو یہ تمام چیزیں دکھائی. درود پاک پڑھیے گا. اب اس میں ایک اہم موضوع کی طرف ہم آئیے تو وہ باتیں ہیں جو تقریباً آپ متواتر پچھلی گفتگو میں سنتے رہے ہیں. اب اپنی علمی ذوق کو بالغ کرنے کے لیے, چند بنیادی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر عشق مصطفیٰ میں سنجیدہ بنانے کے لیے اس بات کو سماعت فرمائیے. بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سامنے اس وقت جو کتاب موجود ہے یہ نسائی شریف ہے. میں نسائی مسلم بھی پڑھتا لیکن آج میں نسائی شریف کتاب الصلاۃ سے آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت انس بن مالک نے حضور کے معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک سیٹ صاحب تو مجھ سے کہنے لگے آپ ادھر ادھر کر رہے تھے, آپ نے حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا حدیث تجھے میں گھر پر آ کر پڑھا دوں گا, یہاں لوگوں کے عقیدے بچانے ہوتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے, بلکہ مجھ سے نہیں کہا کسی دوسرے سے کہا, کہ لگا یار ہم تو آئے تھے شب معراج میں, شاہ صاحب تو کہہ رہے تھے یہ 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 اور حدیث تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے. تو میں نے کہا حدیث تو میں تجھے گھر میں آ کر سیٹ صاحب سنا دوں گا, لیکن یہاں پر لوگوں کو عشق مصطفیٰ بچانی ہوتی ہے. آپ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ آپ کا عشق بچا ہوا ہے, اس لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈرتے ہیں چوروں سے, اس لیے چور کی بات کثرت سے کرتے ہیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. آئیے میں حدیث پاک پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن پڑھیں گے ہم حدیث ضرور, لیکن بات وہی عشق کی کریں گے, اور وہی عشق کی بات کریں گے جو بے لگام اور بے سند اور فضول نہیں ہوگی, دلیلوں کے ساتھ ہوگی. بولیے سبحان اللہ, اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اب بخاری شریف کتاب الصلاۃ, مسلم شریف کتاب الصلاۃ, نسائی کتاب الصلاۃ. اب میں نسائی کتاب الصلاۃ سے بہت بنیادی حدیث پڑھ رہا ہوں کیونکہ امام نسائی نے اس کو مختصر ذکر کیا ہے اور جو بنیادی باتیں جو ہمارے عقیدے کی بلا کر یہاں پر رکھی ہیں. سنیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتی تو بدابت فوق الحمار ودون البغلے. سکا فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا گیا. کیا لایا گیا؟ جلدی جلدی بولو, کیا لایا گیا؟ اور براق کیسا تھا؟ تو حضور خود فرماتے ہیں فوق الحمار ودون البغل, وہ قد میں گدے سے اونچا تھا, گدے جیسا نہیں تھا, اور گویا کہ وہ خچر جو ہے اس سے تھوڑا سا کم تھا. فرمایا خطوہا عند منتہا طرفہا, اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی پہلا قدم وہاں رکھتا تھا. وہ کیا تھا؟ براق. کیا تھا؟ بولو سنو سبحان اللہ, براق. کیا تھا؟ اب براق کیا ہے؟ اس کی قد کی ہیئت حضور نے بتائی کہ خچر کے سائز کا, یعنی اس دور میں سواری وہ ہوتی تھی, اور جس طرح وہ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سمجھائی جا رہی ہے. جیسا وہ ہے ویسا سمجھائیں گے تو وہ سمجھ نہیں سکتے, اس لیے کہ انہوں نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے. تو یہ بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرتبے سے تنزل کرتے ہوئے بات سمجھائی, ورنہ براق کو تو حضور ہی جانتے وہ کیسا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ صحابہ نے تو اونٹ اور حمار اور بغل خچر اس کے علاوہ تو کوئی جانور دیکھا ہی نہیں تھا, تو ان کو سمجھانا تھا, تو حضور نے مثال دے کر اس لیے فرمایا کہ ہاں وہ گدھے سے تھوڑا سا اونچا تھا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا. یہ جو مثالیں حضور نے دو دو لفظوں میں, یعنی دو دو انداز میں میرے آقا نے تقسیم کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو تھا وہ تم نہیں سمجھ سکتے, اس کو مثال میں سمجھا رہا ہوں. تو جو حضور کی سواری آئی اس کو نہیں سمجھا جا سکتا, تو اس سفر کو کیسے سمجھا جائے گا؟ بولیے سبحان اللہ. اب براق آپ دیکھیے, براق وہ برق سے مبالغہ ہے. کسے؟ اور سب سے رفتار میں چلنے والی چیز بجلی ہے, اور براق بجلی سے زیادہ تیز تھا, اس کو کہتے ہیں براق. اب جب براق چلا ہوگا تو وہ خرامہ خرامہ تو نہیں چلا, حضور نے خود فرمایا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی پہلا قدم وہاں آتا تھا. اب ایروپلین جب رن وے پہ بھاگتا ہے تو اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ بیک وقت وہ بھاگنے میں 800 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر آپ دیکھیں جہاز جب بالکل فوق پر ہوتا ہے اور 35,000 کی فٹ پر جب جاتا ہے, لمبا اس کا سفر ہو, تو اس کی رفتار آپ دیکھیے تو وہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے, کیونکہ جتنی تعداد جتنی اس کی کیپیسٹی اتنا وہ بھاگتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ رن وے پر اگر بھاگتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اگر رن وے پہ بھاگتا ہوگا تو 600 یا 400 کلومیٹر جناب جو ہے فی گھنٹہ ہوگا. اس پر اگر کسی مولوی صاحب کو بٹھا دیا جائے جہاز کے اوپر رسی پر باندھ کر, اور صرف کہا جائے حضرت کریں گے کچھ نہیں, یہ رن وے پہ یہاں سے بھاگے گا جیسا اس کے بھاگنے کا طریقہ ہے, اور آگے جا کے رک جائے گا, آپ کو ہم اتار دیں گے. مجھے بتائیے اگر کسی کو بٹھا دیا جائے اس کا جسم سلامت رہ سکتا ہے؟ کیونکہ ہوا کا پریشر اتنا پڑے گا کہ جسم پھٹ جائے گا اس کا, جسم اس کا. اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پر جب جہاز لینڈنگ کرتا ہے تو قریب میں نہ کوئی مکان ہوتا ہے, نہ کوئی جگہ ہوتی ہے, کھلی فضا ہوتی ہے, اور دور سے سگنلز دینے والے لوگ دور کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایسی ڈاکومنٹریاں بھی دیکھی ہیں نیٹ کے اوپر کہ جہاز جو اس کو کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ اس سے تھوڑا قریب ماسٹر کھڑا تھا, جہاز کا پریشر اتنا تھا کہ اس بندے کو اڑا کے لے جا کر دیوار سے مارا اور وہ بندہ مر گیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے یا ٹیک آف کرتا ہے تو اس کے ہوا کا پریشر
سمت مخالف سے جب ہوائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پریشر اتنا بڑھتا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا, تو جہاز کی ہزاروں کی تعداد میں اس کی رفتار کو ملا لی جائے تو براق کی رفتار پر نہیں پہنچ سکتا. اور حضور جہاز پر نہیں بیٹھے, حضور براق پر بیٹھے ہیں. اب اگر جہاز یہ جو ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے اس کی رفتار پر اگر انسان بیٹھ جائے تو اس کے پرخچے اڑ جائیں, تو جو براق ہو اس پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں لیکن حضور کا شملہ بھی نہیں ہلتا تھا. بولے سبحان اللہ,
ایسا نہیں. نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھا کے مجھے بتایا آپ جاگ رہے, نعرہ رسالت. یہ عشق کی بات, اب مین بات آئے گی چنگاری کو روشن کرنے والی, اس لیے اپنے آپ کو بیدار کریں. نعرہ رسالت.
اب سنیے, میرے آقا اس براق پر بیٹھے ہیں اور براق جب اڑتا ہے نا وہ یہ نہیں کہ ایسی بھاگ رہا ہے, حضور خود فرماتے ہیں جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی قدم وہاں جاتا ہے اس کا. بولو سبحان اللہ, جہاں پہلی نظر پڑتی قدم. اب آپ دیکھیے, آپ اگر جہاز کے اوپر بیٹھے یا آپ کار میں بیٹھے, کار اگر آپ چلا رہے ہو کھلے موٹر وے کے اوپر چلا رہے ہو, بڑا واضح راستہ ہو, 20 کی سپیڈ میں جائیں گے تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, 40 پر جائیں گے تو چیزیں نظر آئیں گی, 80 پر جائیں گے تو چیزیں تھوڑی مندمل ہو جائے گی, تھوڑی بادل صاحب کے سامنے سا 120 140 160 220 جیسی آپ کی رفتار بڑھتی چلی جائے گی تو قریب میں کون کھڑا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا. 240 260 280 300 320 اگر یہ بڑھتی چلی جائے گی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلے جا رہے ہیں, چلے سواری پر نہیں براق پر ہے.
مشاہدہ اتنا ہے کہ دیکھتے ہیں موسیٰ کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں.
سرکار فرماتے ہیں موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف فرما مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ, اور پھر روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عندہ کثیف الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ, رواہ مسلم احمد. حضور جا رہے اتنے اوپر سے ہیں اور اوپر سے جائیں تو بیٹھا اٹھا نہیں پتا چلتا, اور پھر رفتار تیز ہو تو سرے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی. رفتار بھی بجلی سے تیز ہے اور اونچی جگہ سے وہ جا رہا ہے, رات کا اندھیرا ہے لیکن نہ شملہ ہلتا ہے نہ مشاہدہ بگڑتا ہے. سکا فرماتے ارے یہ تو موسیٰ ہے, او دیکھو بیٹھے نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھ بھی اوپر سے رہے ہیں, قیام واضح ہے. او ظالموں, جو فضا میں اڑتے ہوئے برق کی رفتاری میں موسیٰ کے قیام کو نہیں بھول سکتے, وہ مسجد حبیبیہ میں سلام پڑھنے والوں کے درود اور ان کے چہروں کو کیسے غافل ہو سکتے ہیں. اب سرکار جا رہے ہیں براق پر, توجہ ہے آپ کی, اس کو فرقہ واریت میں نہ سنیں, محبوب کی محبت میں سنیں, اس کو کسی مسلک کی علامت میں نہ سنیں, محبوب کی محبت میں سنیں, پھر آپ کو سنیوں کا روشن چہرہ خود واضح ہو جائے گا. اس کو تقسیم شیطان اس وقت آپ کو کہا, یہ تو جناب اپنے آپ کو امام احمد رضا والا کہتا ہے, ہم نہیں مانیں گے. میں نے کہا تم رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہو نا, میں تعریف امام احمد رضا کی نہیں کر رہا, محمد رسول اللہ کی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر تیرے دل میں ایمان ہے تو حضور کی عظمت کو قبول کرے گا, یہ ہے میرے آقا کی شان. براق پر جا رہے ہیں, شملہ ہلتا بھی نہیں ہے. اب یہ اچھا یہ کیوں نہیں ہلتا, میں اس پر سوچتا رہا یہ کیوں نہیں ہلا شملہ. اگر ہم جہاز میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, زیادہ بھگائیں تو گاڑی اپنی سطح سے اڑنا شروع ہو جاتی ہے, ہم گر جائیں ہمیں چیز نظر نہیں آتی, کیا مطلب؟ سواری اور ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے, سواری انوائرمنٹ ماحول ہم پر اثر انداز ہو جاتا ہے, ہم میں دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے, لیکن خارجی چیز اتنی اثر انداز ہو جاتی کہ ہمارا مشاہدہ خراب ہوتا ہے. اور مصطفیٰ وہ ہیں جو کسی کے اثر کو قبول نہیں کرتے. براق آپ کے نیچے رہا, زیر ہی رہا, آپ کا اثر براق پر تھا, براق کی رفتار کا اثر آپ پر نہ ہوا. یہ ہے مصطفیٰ کی بزرگی, یعنی اس کا پریشر آپ پر نہ آ سکا, براق پر آپ کا تھا کہ براق ادھر ادھر نہیں جاتا تھا. اس کو جبریل نے پہلے کہا تھا چپ کر, تیرے باپ دادا پر نبی بیٹھے ہیں اور تو بڑا خوش نصیب ہے تجھ پر امام الانبیاء بیٹھے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب آیا تو وہ نخرے کر رہا تھا, ذرا اکڑ رہا تھا, مست ہو رہا تھا, خوشی سے اترا رہا تھا. جبریل نے اس کے کان پکڑ کے کہا کیوں اترا رہا ہے؟ اس نے کہا میری شان بھی تو دیکھو, قیامت تک کے لیے میری شان بھی تو دیکھو. تو جبریل اس کے کان میں کہتے ہیں چپ ہو جاؤ. کہا تیرے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام تیرے باپ دادا میں سے کسی پر بیٹھے, حضرت ابراہیم بیٹھے, حضرت عزیر بیٹھے, خوش نصیب ہے تو اس پر امام الانبیاء بیٹھ رہے ہیں. تو اس نے کہا جبریل امین سے, حضور اس لیے تو اترا رہا ہوں
کہ دیکھو میری شان کیسی ہے، تو دیکھو ہے براق لیکن اللہ نے عقل کتنی دی ہے، اور یہ داڑھی گھٹنے تک رکھتا ہے لیکن مصطفیٰ کے مقام کو نہیں سمجھتا. تو اللہ تفہیم مزاج عطا فرمائے، وفاداری عطا فرمائے. تو ماحول نے میرے آقا کے جسم مبارک پر اثر، بولو اثر نہیں کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار فرماتے جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، نسائی شریف، جہاں اس کی نظر پڑتی پہلا قدم وہاں ہوتا. بولی سبحان اللہ. آگے میرے آقا کہتے ہیں فرقب تو ومائی جبرائیل، میں سوار ہو گیا، جبریل میرے ساتھ ہے، فصر تو پھر میں نے سیر کی. میں نے اب یہاں پر آگے دوسرا جملہ آ رہا ہے لیکن یہ حدیث پاک میں نے پڑھی مسلم میں، یہ کہ جب میں اس کے ساتھ سیر پہ نکلا نا تو میں نے موسیٰ کو دیکھ لیا اور دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بہت بدبودار قسم کا بد مذہب تھا، وہ کہنے لگا انبیاء اپنی قبروں میں کروٹ نہیں سیدھی کر سکتے، تم ان سے مدد مانگتے ہو. میں نے کہا تو نے اپنے ملاؤں پر کب سے قیاس کر دیا، ان نبیوں کے جوتوں کی تعریف کرنے والا قبر میں زندہ ہوتا ہے، ان نبیوں کی جوتوں کی تعریف کرنے والا بھی اللہ اس کو قبر میں حیات عطا فرماتا ہے. اور انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ، حضرت توجہ سے سنیے اس بات کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسند یالہ کے اندر ہے، ان انس بن مالک قال الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون رواہ ابو یعلی فی مسند وهذا حدیث صحیح. صحیح حدیث میں حضور فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. اس پر ایک دلچسپ نقطہ سناؤں تاکہ سلام پڑھنے میں تمہارا ذوق باقی رہے. تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ جسم تھک جاتا، عشق کبھی نہیں تھکتا، لیکن انشاءاللہ آپ کو بہترین سحری بھی انشاءاللہ سرکار کا صدقہ ملے گا. اور یہ حدیث پاک آپ سنیے اور اس سے اپنے دل کو روشن کریں. سرکار فرماتے ہیں انبیاء قبر میں زندہ ہیں، انبیاء قبر میں احیاء فی قبورهم یصلون، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا ان کی روح زندہ ہے، روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے، تشبیہ نہیں دے رہا. انبیاء کی روحیں تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن نفس روح کی اگر بات کی جائے، کرامت و فضیلت انبیاء کی اعلیٰ ہے. روح کی اگر بات کریں کہ جناب روحیں زندہ ہوتی ہیں، تو کافر کی بھی روح بھی اپنی کثافت اور ذلت اور ظلمت کے باوجود زندہ ہوتی ہے. تو انبیاء کی روحیں تو بدرجہ اولا زندہ ہیں. انبیاء اور شہدا کی کرامت، شہدا کی کرامت یہ کہ ان کے جسم بھی زندہ ہوتے ہیں. اچھا ایک حدیث پاک آپ سنیے، سرکار کے پاس صحابی آئے حضرت ابو دردا، آپ درود پڑھنے میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعظم الدرود میں سے ہے. سنیے اس بات کو آپ، اور اس میں وہ کلمات اس درود کے اندر حضرت خضر کے پوشیدہ ہیں. سلسلہ رضویہ میں اس کو کثرت سے پڑھایا جاتا ہے، یہ مقبول ترین اعظم الصلات میں سے ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں عباد بمانے خادم کے ہیں. اب سنیے اس بات کو آپ اور توجہ کے ساتھ، سرکار کے پاس حضرت ابو دردا ہے، حیات کیسی ہے، نبیوں کی بارگاہ میں سلام کیسا پڑھا جاتا. حضرت ابو دردا ہے، اور حضرت ابو دردا نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ پر سلام کب پڑھوں؟ حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے صلوات پڑھو، کیونکہ جمعے کے دن سلام جو ہے وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. تو صحابی نے آگے سے سوال کیا، قد ارمتا، حضور جب آپ قبر شریف میں چلے جائیں گے تو قبر میں جانے سے تو انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. تو صحابی نے پوچھا قد ارمتا، حضور جب آپ قبر میں جائیں گے، قد ارمتا، ابھی طالب علم ہے نا، شاگرد ہیں حضور کے، تو سمجھ رہے ہیں، قد ارمتا، حضور جب آپ قبر میں جائیں گے یہ کام تو نہیں رہے گا، اپنے انداز میں سمجھ رہے تھے، یہ کام تو نہیں رہے گا. تو کیا پھر بھی آپ سن رہے ہوں گے؟ اب قد ارمتا سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی روح بکھر جائے گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور ابھی آپ جو سنتے ہیں کان سے سن رہے ہیں. حضور نے کہا ہاں، کہا مجھ پر درود پڑا کرو جمعے کے دن درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. تو صحابی سوال کرتا ہے قد ارمتا، حضور آپ قبر میں چلے گئے، ابھی طالب علم ہے، سرکار سے مقام سمجھ رہا ہے اور اپنے انداز میں سمجھ رہا ہے کہ پھر یہ کان تو قبر میں نہیں رہیں گے، تو مٹی ہو جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ پھر آپ کیسے سنیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری روح سنے گی، بلکہ سرکار نے اس کو جسم کا جواب دیا، فرما ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اشہاد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرما سن، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبی کے جسم کو کھائے، کیونکہ نبی زندہ ہوتا اسے رزق دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اس سوال کے جواب میں کیا ہوا، صحابی نے اس کان کے بارے میں پوچھا تھا کہ حضور جب یہ کان قبر میں بکھر جائے گا تو کیا ہوگا، تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میری جسم سلام، میری روح سلامت رہے گی، سرکار نے اسی کان کی سلامتی کے بارے میں فرمایا کہ نہیں نہیں یہ کان قبر میں سلامت رہے گا. تو کیا مطلب
کہ حضور کی روح بھی سنتی ہے اور جسم والا کان بھی سنتا ہے.
کاش اس نقطے کو آپ سمجھے ہوں اور اس بات کو آپ میں سمجھا سکا شاید آپ کو اور آپ نے. تو یہ جو کہتے ہیں نا حضور کی روح سنتی ہے جسم نہیں سنتا, میں نے کہا جی حضور کا جسم ہی سنتا ہے حضور کا. اور بیدار ہو یہاں پر ایک پیاری پیاری میٹھی میٹھی بات سننے کے لیے. غزالی زمان کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت اتارے, بڑی پیاری بات امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران رضی اللہ عنہ ارداہ انہ نے یہاں پر کی ہے. دیکھو یہ کہا جائے کہ حضور کا جسم نہیں سنتا روح سنتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ حضور کی روح کہاں ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضور کی روح کہاں ہے؟ بڑا پیارا نقطہ سنیے. دیکھیں مومن کی جب روح نکلتی ہے تو وہ علیین میں جاتی ہے. علیین ایک برتن ہے جس میں مومن کی روح چلی جاتی ہے اور اس کا کنیکشن اس کے جسم کے ساتھ ایسا رہتا ہے جیسے سورج کا کنیکشن اس کی شعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس کے رشتے دار آئیں گے تو قبر میں روح نہیں ہوتی, روح علیین میں ہوتی ہے. مسلمان کی قبر پر اگر رشتے دار آتا ہے تو فوراً روح اس طرح متوجہ ہو جاتی ہے اور جسم اس کی بات سنتا ہے. جسم اس کی بات بولیے, جیسے شعائیں زمین پر ہے سورج وہاں پر ہے, شعائیں سورج سے جدا نہیں, اسی طرح جسم روح سے جدا نہیں ہوتا. اب مومن کی بڑی توجہ سنی, مومن کی جب روح نکلتی ہے تو وہ علیین کے برتن میں رکھ دی جاتی ہے, کافر کی نکلتی ہے تو سجین کے برتن میں رکھ دی جاتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا اب علیین کا رتبہ اعلیٰ ہے یا قبر کا؟ علیین کا اعلیٰ ہے, علیین تقدس میں اعلیٰ جگہ ہے, جنت والی جگہ ہے. ٹھیک ہے, علماء کہتے ہیں کہ بھائی روح کو تو جنت میں ڈال دیا گیا, جسم کو کیوں ڈالا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ روح کا مرتبہ جسم سے بڑا ہوتا ہے, روح کا مرتبہ جسم سے بڑا ہوتا ہے, اس لیے مومن کی روح پہلے جنت میں چلی جاتی ہے, جسم بعد میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال ہوا کہ جب حضور کی روح اتری نکلی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روح جو اللہ رب العالمین کے سپرد کی رفیق اعلیٰ کے سفر میں, تو آپ کی روح کو کہاں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اگر علیین میں رکھا گیا تو علیین سے زیادہ رتبہ تو آپ کے جسم کا ہے, علیین سے زیادہ رتبہ تو آپ کے جسم کا ہے. کیوں؟ قاضیات نکل کرتے ہیں کہ سرکار کا جسم جب آپ کی قبر میں رکھا گیا تو قبر کا وہ حصہ مٹی جو حضور کے جسم سے لگ گئی وہ علیین تو الگ بات ہے, کعبہ بیت المقدس عرش کرسی سب سے اعلیٰ ہے. تو مجھے بتائیے روح جسم سے اعلیٰ ہوتی ہے؟ روح جسم سے اعلیٰ ہوتی ہے, یہاں جسم اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کا ہی نہیں ہے, تو روح رکھی کہاں پر؟ امام اہل سنت فرماتی ہے کہ روح نکلی اور پھر دوبارہ جسم میں چلی گئی, اس لیے کہ روح کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی, جگہ اگر تھی تو جس میں مصطفیٰ ہی تو تھا. اس لیے کہ جسم سے روح اعلیٰ ہوتی ہے, جسم سے روح اعلیٰ ہوتی ہے. تو یہاں تو جسم ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ علیین سے اعلیٰ ہے, وہ بیت المقدس سے اعلیٰ ہے, وہ عرش الہی سے اعلیٰ ہے. تو جہاں جسم کا یہ مرتبہ ہے تو روح کو پھر کہاں رکھیں؟ روح جہاں رکھی جاتی تھی وہ تو اعلیٰ علیین میں تھی, اور یہ جسم کا رتبہ جب روح سے اعلیٰ ہو گیا تو یہ روح کا رتبہ کتنا ہوگا؟ تو فرمایا علیین تو خود جسم کے نیچے ہے تو روح کو کہاں رکھے؟ فرمایا دوبارہ جسم میں اتار دیا گیا کہ محبوب اگر کوئی برتن تیری روح کے لیے ہے تو وہ تیرا جسم ہی ہے. بولے سبحان اللہ. اب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. سمجھ گئے؟ اب میں بس بالکل ہم انتہا پر آ گئے ہیں اور چند ضروری باتیں دیدار الہی کے حوالے سے میں یہاں پر ذکر کروں گا, اور وہ بھی مختصر سی. دیدار الہی پر میری مکمل تقریریں موجود ہیں کیونکہ سارے اعتراضات کے جوابات. مجھے کن بچوں نے کہا کہ یہ حضرت عائشہ کا قول چلاتے ہیں بخاری شریف کے حوالے سے کہ دیدار نہیں ہوا اور یہ کذب ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا ان سے پوچھو حضرت عباس اس کے قائل تھے کہ نہیں تھے. کہاں؟ تو میں نے کہا حضرت عائشہ نے کہا حضرت عباس کو جھوٹا کہا ہے. حضرت حسن بصری قائل تھے کہ نہیں تھے؟ کہا تھے. تو کیا حضرت عائشہ نے حضرت حسن بصری کو جھوٹا کہا ہے؟ کہا نہیں کہا. میں نے کہا جب وہ دیدار مان کے جھوٹے نہیں ہوئے تو ہم بھی مان کے جھوٹے نہیں ہوئے, اور یہ اجتہادی مسئلہ تھا. یہ آپ کی وہ انفرادی رائے تھی جبکہ اجماع اور جمہور یہ تھا کہ سرکار دو عالم نے دیکھا. اب اس پر بڑا لطیف نقطہ جو عام تقریروں میں ذکر نہیں کیا جاتا میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مسلم یہ سنیے, یہ حوالہ سرکار فرماتے جب میرا براق اڑا تو ایک جگہ پر میں پہنچا. اب سنیے, غار حرا میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. وہ ہمارا ایک دوست ہے شوکت, تو وہ جو تھا وہ غار کے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا.
اس نے کہا یہ نماز پڑھنا بدعت ہے. اس نے کہا بھائی تو بھی تو پہاڑ سے ہٹ, تیرا بھی تو جسم لگ رہا ہے. تو وہ گھبرا گیا, وہ بھی ہٹ گیا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ تو بھینس جیسی عقل رکھتے ہیں نا, بھینس جیسی عقل. اب سنیے اس بات کو آپ توجہ کے ساتھ.
کہتے جی نماز نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا حدیث پاک سنو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جب میرا سفر جب ہوا نا تو سب سے پہلا اسٹیشن کون سا آیا؟ بولو نا سبحان اللہ.
بولے سبحان اللہ. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو
خبر نہ. جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے. ڈر کر نہیں کہہ رہا, یہ عقیدے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, یہ عقیدے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جو حضور سے راضی ہے اس سے ہر نعمت راضی ہو جاتی.
جو حضور سے ناراض ہے اور پھر کہ یہ بڑے مالدار ہیں. میں نے کہا ابراہیم کے سامنے, علیہ السلام کے سامنے نمرود پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا, فرعون اتنا بڑا سیٹ تھا, لیکن حق پر کون تھے؟ حضرت موسیٰ. حق پر کون تھے؟ حضرت ابراہیم. سنیے پہلا سٹاپ, پہلا اسٹیشن معراج میں کب ہو رہا ہے؟ سکا فرماتے جب میری سواری چلی, فصیر تو فقال, جبریل نے کہا اتریے حضور. سٹاپ آ گیا, سرکار نے کہا میں اترا. فرما فصل لے, نماز پڑھی ہے یہاں پر. یہ ہم سے پکڑتے یہ تم کیا, یہاں دو رکعت, یہاں دو رکعت, یہاں دو رکعت, یہاں دو رکعت. میں نے کہا تم تو فرض میں بھی ڈنڈی مارتے ہو. کہتے وضو شک نہیں, بس ٹھیک ہے. تمہارے وہاں تو ابھی میں مائک پر نہیں کہہ سکتا کئی مسائل جو تمہارے وضو کے, واللہ معاف کرے, وہ صرف نفس کو خوش کرنے کے. ہم سے کہتے ہیں اتنے 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 ادب سے کیوں وضو کرتے ہو؟ میں نے کہا صالحین کا یہ طریقہ نہیں رہا, کہ یہ خوف خدا نہیں ہے. کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کرنے دو پھر. کہتے تم آتے ہیں ادھر دو رکعت, ادھر دو رکعت, ادھر دو رکعت. میں نے کہا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ شرک نہیں ہوتا. اب نماز بھی پڑھے پھر بھی تم منع کرتا ہے. ابھی تو ہم نے ختم قادریہ تو نہیں پڑھا, ابھی تو نماز ہی پڑھی ہے. نماز ہی پڑھی ہے, اب دو رکعت پڑھ رہے. اے ہاں بدعت. میں نے کہا دو رکعت بدعت, کون سی دین عبادت ہے؟ سنیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جو مقدس جگہ ہوتی ہے وہاں پر سجدہ کر کے رب کو راضی کیا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. سنیے میں پھر عرض کروں گا, میرے سخت الفاظ مجھے لوٹا دیں, جو دلیل ہے اس پر توجہ رکھیں. میں مرید بنانے کے لیے بات نہیں کر رہا, میں وفادار بنانے کی بات کر رہا ہوں. توجہ رکھیے. سرکار فرماتے پہلا اسٹیشن آیا تو جبریل نے کہا انزل, اتریے حضور. سرکار کہتے میں اترا. فرما فصل لے, نماز پڑھیے. ففعل, تو میں نے نماز پڑھی. جبریل نے کہا اتدری آئے نا صلیتا, حضور آپ کو بتایا آپ نے کہاں نماز پڑھی, آپ کو میں نے دو رکعت کہاں پڑھائی. اور جبریل اللہ کے کہے بغیر تو نہیں پڑھا سکتے نا. اللہ نے کہا ہوگا محبوب, اے جبریل میرے محبوب کو ہر جگہ دکھاتے ہوئے لانا, ساری جگہ سے لے کر آنا, اس لیے کہ میرے محبوب کی معراج تو اور ہے لیکن اس جگہ کی معراج ہو جائے گی. فرمایا کہ آپ کو پتا ہے یا رسول اللہ آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل تو بتا کہاں پڑھی. فرمایا کہ آپ نے صلیت بطیبہ والیہا مہاجر, آپ نے مدینے میں نماز پڑھی ہے. اور جس مٹی پر آپ نے نماز پڑھی یہ شہر آپ کی ہجرت کی جگہ بنے گی. ٹھیک ہے. اب فرمایا پھر آگے چلے. درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات, آگے کا پہلا سٹاپ ہوا کہاں پر؟ مدینہ. بولو سبحان اللہ. مدینہ شریف, مدینہ طیبہ, طابہ حضور کا. سنی کی پہلی منزل بھی مدینہ ہوتی ہے, میرے آقا کے معراج کی پہلی منزل بھی مدینہ ہی ہے. سرکار وہاں رکے, نماز پڑھی. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. دوسرا سٹاپ سنیے, ثم قال, میں آگے گیا. پھر مجھے کہا حضور اتریے, میں اتر گیا. فصل لے, کہا نماز پڑھیے. فصل لے, تو میں نے نماز پڑھی. اتدری این صلیتا, جبریل نے کہا حضور آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ سنیے غور سے. میں نے کہا کہاں پڑھی؟ کہ صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام. فرما آپ نے کوہ طور پر نماز پڑھی, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی ہے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا جس جگہ پر موسیٰ پر وحی آئے اس طور کے پہاڑ پر نماز رسول اللہ پڑھیں, اور جس غار حرا میں رسول اللہ پر وحی آئے ادھر سنی جا کر اگر نماز پڑھے تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے جناب یہ وحی تو ایک دفعہ آئی تھی نا. تو میں نے کہا یہ تو 4000 سال پہلے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, لیکن حضور کو لے جایا گیا اس لیے کہ یادیں منانے کے لیے ہوتی ہیں, مٹانے کے لیے, مٹانے کے لیے, اور اس کو یادگار بنانا تھا اس لیے حضور کو لے جایا گیا.
تاکہ قیامت تک کوہ طور کو یاد رکھا جائے. معراج میں دوسرا اسٹاپ اس پہاڑ پر تھا جہاں موسیٰ پر وحی آئی تھی علیہ السلام. میں پوچھتا ہوں جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے وہاں دو رکعت مصطفیٰ پڑھے, اور جس پہاڑ پر مصطفیٰ پر وحی آئے وہاں دو رکعت پڑھنے کا اجر کتنا ہوگا؟
سنیے اب تیسرا سٹاپ کتنا. سرکار فرماتے میری سواری چلی پھر مجھے اتارا گیا کہ نماز پڑھیے. میں نے نماز پڑھی. فرمایا جبریل نے عرض کی اتدری آئینہ صلیتا یا رسول اللہ حضور آپ کو پتا ہے آپ نے کہا نماز پڑھی؟ حضور نے کہا کہا نماز پڑھی. فرما صلیتا ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام. واہ واہ. فرمایا آپ نے اس گھر میں نماز پڑھی جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے. رسول کریم فرماتے میں گیا میں نے دو رکعت پڑھی, اور جبریل نے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کہا بس دو رکعت پڑھی چلو ساری زمین پاک ہے بس چلو چلو چلو. میں جبریل نوکر پوچھا حضور آپ جانتے ہیں کون سی جگہ آئی ہے؟ جانتے ہیں بتانے کے لیے جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ فرمائیے وہ جگہ ہے کہ صلیت بیت اللحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام. یہ وہ گھر ہے بیت اللحم, یہ وہ علاقہ ہے اور یہ وہ گھر ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سنیو سینے پر ہاتھ رکھ کر اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو کہ جس گھر میں عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو وہ گھر بیابان نہ بنے, عمارت نہ بنے, اس میں محمد رسول اللہ جائیں اور نمازیں ادا کریں. تو جس میں اللہ کا محبوب جناب رسول اللہ پیدا ہوا ہو اس گھر کی زیارت کیسے بدعت ہو سکتی ہے؟ اس میں نماز پڑھنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ دیکھ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر حضور فرماتے ہیں اب یہاں پر یہ سنیے کہ جبریل نے کیوں کہا کہ آپ جانتے ہیں؟ حضور نے کہا تو بتا. اب لوگ کہنے کہ دیکھو حضور نہیں جانتے. تو میں نے کہا جو باقی کا مسئلہ وہ تو مان لے, جو باقی کا مسئلہ ہے وہ تو تسلیم کریں آپ. اور اگر آپ یہ کہتے حضور نہیں جانتے تو میں نے کہا یہ جو حضور نے جواب نہیں دیا جبریل نے ہر جگہ بتائی اس میں بھی حضور کا فضل ہے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ سرکار کو بار بار جبریل کہتے تھے یہ پہلا آسمان ہے یہ آدم ہے ان سے سلام کریں, یہ دوسرا آسمان ہے یہ یہی یوسف ہے ان سے سلام کریں, یہ چھٹا آسمان ہے یہ موسیٰ ہے ان سے سلام کریں, یہ ابراہیم ہے ساتویں آسمان پہ ان پہ سلام کریں. کہا حضور کو پتا نہیں تھا؟ میں نے کہا ابھی تو نیچے مل کر آئے تھے, ابھی تو نیچے مل کر آئے تھے پھر کیسے پتا نہیں؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ حضور نے جواب کیوں نہیں دیا اور جبریل بار بار کیوں کہہ رہے تھے. کہا اس لیے کہ جبریل تو خادم تھے اور درباری بھی تو پروٹوکول دے گا نا, کچھ اس پتا ہو تب بھی وہ کہے گا یہ 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 یہ. اور ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات لکھی, نہ سنیے. کان نبی علیہ السلام کان فی الاستغراق تام. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی طرف آپ کا استغراق تام تھا, دل پورا اسی طرف تھا, دماغ اسی طرف, آنکھیں اسی طرف. فرمایا وہ مشاہدت المرام, مقصود کو دیکھنے کے, جو مراد اور مقصود ہے آپ کا جہاں جانا ہے اس کے اشتیاق میں آپ لگے ہوئے تھے. غافلا عن الانام, اس لیے لوگوں کی طرف حضور کی توجہ نہیں تھی, اس لیے کہ توجہ رب کی طرف ہے جہاں جا رہے ہیں. حتی احتاج فی کل من مقام الى تعلیم جبریل بالسلام, اس لیے جبریل کی ضرورت پڑے کہ حضور آپ کی توجہ وہاں تو ہے تھوڑا ان کو بھی خیرات عطا فرمائیے. تو جبریل آپ کی توجہ اس طرف کرتے تھے, یہ حضور کے عدم علم نہیں تھا بلکہ سرکار کا ذہن دل فکر اپنے رب کی طرح تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, شوق دیدار الہی کا اتنا بڑا ہوا تھا. آپ بھی جب اپنی مراد کے لیے جاتے تو لوگ کہتے ہیں اتنی گاڑی بھگا رہے لوگ نظر نہیں آ رہے, وہ کہنے نہیں جہاں پہنچنا وہی بات یاد ہے بس, کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا چل رہا. تو بلا کسی تمثیل کے سنیے, تو جبریل علیہ السلام نے جو بار بار حضور کو روک کر کہا اس کی وجہ بولیے یہی تھی. اب آگے سنیے میرے دوستو اور سریز کو مکمل کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات, سرکار ثم دخلت بیت المقدس, پھر مجھے بیت المقدس میں لایا گیا. بیت المقدس میں لایا گیا, مسجد اقصا کے دیوار کے ساتھ جبریل نے انگلی لگا کر سوراخ کیا اور میرے براق کو وہاں پر باندھا. بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں سرکار جب میں اندر گیا فجمی علی انبیاء علیہ السلام, سارے انبیاء جلسہ کر کے میرا استقبال کر رہے تھے. کہتے جب مسجد میں میلاد نہیں ہو سکتا, میں نے کہا مسجد اقصا میں ذکر مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کی محفل لگی ہوئی تھی اور انبیاء انتظار کرتے تھے. کہتے تھے ابھی آئے نہیں, ابھی آئے نہیں, ابھی نہیں آئے. اب دروازہ جیسی کھلا سرکار آئے تو سارے انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. نسائی شریف فجمی علی انبیاء علیہ السلام, سارے انبیاء جمع ہو گئے. فقدمنی جبریل, صفیں لگ گئی, جبریل نے مجھ سے کہا آپ آگے جائیے. سرکار فرماتے میں مصلی پر آیا. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ میں بولیے مصلی پر آیا. آقا کہتے ہیں میں مصلی پر آیا حتی
اممتہم، یہاں تک کہ میں امام بنا اور وہ سب میرے مقتدی بنے اور انہوں نے میرے پیچھے نماز ادا کی.
بولیے سبحان اللہ، سب نے میرے پیچھے بولیے نماز ادا کی. سارے انبیاء نے میرے پیچھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں سارے انبیاء نے میرے پیچھے نماز ادا کی. علماء نے یہاں پر لکھا ہے سارے انبیاء نے نماز ادا کی. سبحان اللہ، نماز ابھی ملنی ہے آسمان پر اور ابھی نماز پڑھا کے جا رہے ہیں. بتا جبریل نے حضور کو نماز سکھائی، میں نے کہا جبریل پیچھے تھا، حضور نے خود پڑھائی. نماز لینے جا رہے ہیں نماز پڑھا کر، اور ان کی نماز پڑھا کر جا رہے ہیں جن پر بشریت کا کمال ہوتا ہے. ان کی نماز پڑھا رہے ہیں جس کے سر پر وعلم آدم الاسماء کلھا کا تاج ہے. ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے آدم یہ ہے جس کو زمین کی ہر چیز کا نام ہم نے سکھا دیا. علماء نے لکھا یہاں تک کہ بچے گڑیوں سے کھیلیں گے نا تو حضرت آدم کو وہ گڑیوں کا نام اور گڑیا بھی دکھائی گئی. حضور کے پیچھے نماز کس نے پڑھی؟ ابراہیم نے، جن کی شان یہ تھی وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے ابراہیم کی شان یہ ہے کہ پتھر پر کھڑا کر کے ہم نے زمین و آسمان ان کو دکھائے. تو جو جس کا علم اتنا، تم کہتے حضور کچھ نہیں جانتے، حضور کے مقتدی وہ بنے ہیں جو علم کے آفتاب و مہتاب ہیں. حضور کے پیچھے آدم کھڑے ہیں جن کو وعلم آدم الاسماء کلھا کہہ کے قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر اسم اور مسمات ہر چیز کا علم آدم کو سکھایا، کلھا ہر چیز کا علم سکھایا. نبی پاک کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھتے ہیں. قرآن کہتا وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم کو زمین اور آسمان کی سلطنت دکھائی. ابراہیم زمین پر کھڑے ہوئے اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھا. مجھے بتائیے امام کا علم مقتدی سے زیادہ ہوتا ہے؟ جس کے مقتدی کی یہ شان ہو کہ وہ زمین پر بیٹھ کر جنت کو دیکھتا ہو، جس کی مقتدی کی یہ شان ہو کہ زمین کا ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، تو اس امام کی شان کیسی؟ حضور کے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس میں حضرت عیسیٰ جیسے لوگ تھے، جن کی شان قرآن نے سورہ آل عمران میں ذکر کی انی اخلق لکم من الطین. لوگوں سے کہا کہ تم ڈاکٹر اور طبیبوں کو مانتے ہو، حضرت عیسیٰ نے کہا لاؤ. آپ نے سوکھی مٹی لی، اس میں پانی ڈالا، پانی ڈال کر حضرت عیسیٰ نے اس کو گوندا، گوند کر پرندہ بنایا. اور قرآن کہتا انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے بناتا ہوں. کہائے اتی تیرے پرندے کی مورت فانفخ فیہ. حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی شان دیکھیے. حضرت عیسیٰ کہتے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. یہ کہتے ہیں آپ کے بزرگ پھونک بہت مارتے ہیں. میں نے کہا پھونکوں میں دم ہے، ان کی پھونکوں میں دم ہے. کہا ہمارے وہاں کوئی پھونک نہیں مارتا. میں نے کہا جب دم ہی نہیں ہے تو پھونک کیا مارو گے؟ تم پورا آ کر کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو تمہاری پھونکوں میں کیا طاقت ہوگی؟ ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہاں سے کرتے ہیں تو سرکار غوث اعظم کے نام سے دیو زمین پر گر جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کی شان. فرما انی اخلق لکم من الطین، سنیے توجہ کے ساتھ، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ جن میں حضرت عیسیٰ جیسے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ وہ مٹی کی مورت بناتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں. فانفخو، میں پھونک مارتا ہوں. او توجہ ہے، مٹی کی مورت، مٹی کی پتلا، مٹی کا پتلا بنایا اور اس کو ہاتھ پر رکھا اور پھونک ماری. فیکون تیرم بزن اللہ، فرما پھونک میں نے ماری، پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا. ایک کہنے کا اللہ کے حکم سے اڑانا، میں نے کہا پھونک بھی عیسیٰ نے ماری ہے، تو بھی مارنا، تو بھی مار. بزن اللہ تو ہر جگہ ہمیں، بزن اللہ تو ہر جگہ ہمیں، تو بھی مار. تو اپنے بچے کے منہ پر مارے تو تھپڑ مارے کہ ابا. اور ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ مٹی کے پرندے میں پھونک مارے، زندہ تو خدا ہی کر رہا ہے لیکن تیری پھونک سے کیوں نہیں کرتا؟ تیری پھونک سے کیوں نہیں کرتا؟ عیسیٰ کی پھونک سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ کرواتا ان سے ہے جن کو محبوبیت کا تاج عطا فرماتا ہے. اور سنیے آگے، حضرت عیسیٰ، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون؟ فرمایا وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا لوگوں جو ماں کے پیٹ سے کوڑی پیدا ہو نا کوڑ کے مرض میں، لے آؤ اس کو، کیونکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے پاس اس کا علاج کچھ نہیں تھا، کوڑ کے مرض میں. فرمایا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو لے آؤ. اب اعلان کیا تو لوگ پہنچ گئے اپنے مولویوں کو چھوڑ کے کہ بھاری گئے، چلو ان کے پاس چلیں اگر علاج ہو جاتا ہے. امام سیوطی لکھتے 50,000 لنگڑے، ہاتھ خراب، آنکھ خراب، کوڑ لگا ہوا، وہ پہنچے اور ماں کے پیٹ سے اندھے پہنچے. کتنے
کہتے مکی کا پر نہیں بنا سکتے. میں نے کہا 50,000 آ گئے ہیں, دیکھو 50,000 آ گئے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا, ارے تو 50,000 آ گئے, ابھی تو صبح سے لے کے شام ہو جائے گی. تو آپ کے مریدین نے کہا حضور کیا کریں؟ فرمایا جو ابھی میں جبا اتارا ہے نا, جو کل میں نے پہنا تھا, کہاں کہو لے آؤ. آپ کو وہ جبا جس پر آپ کا پسینہ لگا تھا لے آیا گیا, دو جبے لا گئے. فرمایا تم وہاں سے شروع ہو, میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں. یہاں حضرت عیسیٰ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے, وہاں آپ کے مریدین اور آپ کے امتی اس کے جسم پر جبا پھیرتے. جہاں ہاتھ پھرتا وہاں بھی کوڑ چلا جاتا, آنکھیں آ جاتی. جہاں جبا پھرتا خدا اس کو بھی آنکھیں اور شفا عطا فرما دیتا. یہ مصطفیٰ کے مقتدی ہیں. بولے سبحان اللہ. مقام مصطفیٰ دیکھ رہے, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, ہائے ہائے ہائے, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. یہ ہے حضرت عیسیٰ. اور حضور کے پیچھے پتا ہے کون نماز پڑھ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے غائب کر دیا. والد صاحب یعقوب روتے رہے, آنکھیں بالکل کمزور پڑ گئی. بھائی جب ملے, لمبا واقعہ سورہ یوسف میں, قرآن پڑھنا مولوی صاحب, قرآن. کہتے وسیلہ کہیں سے ثابت نہیں. میں نے کہا پڑھنا قرآن پھر. اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا, میرے باپ کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے فراق میں رو رو کر آنکھیں چلی گئیں, بہت کمزور ہو گئی. کہا اچھا, یہ نہیں کہا کہ میں یہ مصر میں یہ بڑا زبردست آئی اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس بھیجیں, انہیں پرچی لکھ دیتا ہوں اس لیے کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں, پرچی لکھ دیتا ہوں. وہ اچھا ایکس رے میکس رے سب کچھ کر دے گا. وہ زمانہ تو وہ تھا نہیں, اگر ہوتا بھی تو اس کی ضرورت نہیں تھی. کیا کیا حضرت یوسف نے؟ کہا رکھو میں آتا ہوں. گھر گئے, اپنا جو پہنا وہ کرتا تھا وہ اتار کر لائے اور دوسرا کرتا جیب تن کیا. فرما اذهبوا بقميصي هذا. قاری صاحب قرآن ہے کہ نہیں؟ سورہ یوسف ہے کہ نہیں؟ بولیے سورہ یوسف ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. قرآن کہتا اذهبوا بقميصي هذا, یہ اپنا قمیص کرتا. غور سے سنا سنیو, نبیوں سے محبت کرتے ہو, ہر نماز کے بعد ان آیتوں کو انگلیوں پر یاد کیا کرو, تسبیح فاطمہ پڑھو, پھر یہ یاد کرو, تسبیح فاطمہ مقبول ہوگی, تمہاری نماز مقبول ہوگی. حضرت یوسف نے کہا میرے باپ کا کیا حال ہے؟ بھائیوں نے کہا وہ تو بالکل آنکھوں کی بصارت چلی گئی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا؟ نبی پاک کے مقتدی کون ہے؟ گھر میں گئے, اپنا یہ جبا اتارا لائے اور دوسرا جبا نیا پہنا, اور وہ بھی نیا ہی ہے. وہاں پرانے کہاں ہوتے ہیں؟ وہاں تو پرانے سے لگ جائے تو اس کو نیا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. دل نبیوں کی تعریف سے خوش ہوتا نا, تو کھل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی تعریف ہے. بولے سبحان اللہ. اپنا کرتا دیا تو بھائی بھی دیکھ رہا تھا یہ کرتا کیوں دیا. سوال پوچھنے کے بعد مجھ سے پوچھا باپ کی آنکھیں کیسی؟ میں نے کہا کمزور ہو گئی ہیں, بالکل دیکھ نہیں سکتے. تو کرتا دے دیا تو کہتے میں بتاتا ہوں کیوں دیا ہے. کہا کوئی دوسرا کپڑا دیتے, یہ سلاوا دیا تو مجھے آئے گا بھی نہیں. کہا تجھے پہننے نہیں دیا. کہا کیا کروں؟ کہا اذهبوا بقميصي هذا, لے جا میرے اس قمیص کو. فالقوه على وجه ابي, اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا. بولے نا سبحان اللہ. بولے بولے. میں نے کہا مولوی صاحب کتنے بڑے تم منافق ہو, ان آیتوں کا کیا ترجمہ کرتے ہو, کیسے جان چھڑاتے ہو. سنی مرتا اس کا چہرہ بھی دیکھا جاتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمیں اپنے عمل پر فخر نہیں ہوتا, اللہ والوں کی شان بیان کرنے پر فخر ہوتا ہے. فرمایا اذهبوا بقميصي هذا, یوسف علیہ السلام کہتے اپنے بھائی کو لے جاؤ میرے اس قمیص کو اور میرے باپ یعقوب کے چہرے پر ڈالو. فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا, کپڑا ہٹے گا نہیں کہ آنکھیں دیکھنے والی ہو جائیں. قرآن آگے ذکر کرتا ہے وہ بشارت دینے والا جب آیا اور کپڑا لا کر, کرتا لا کر. وہ کپڑوں سے کبھی شفا ملتی ہے؟ کہتے ما فوق الاسباب, شفا شرک ہے. میں نے کہا کپڑا بھی تو ما فوق الاسباب ہی ہے, کیونکہ بھائی ڈراپ سے آپریشن سے عادی طور پر آنکھیں آتی ہیں, لیکن ایک بندہ نابینا ہو جائے کپڑا ملنے سے آنکھیں آ جائے, یہ تو اسباب نہیں ہے, یہ تو طریق نہیں, یہ تو عادت نہیں ہے, یہی تو معجزہ اور خارق عادت ہے. یہ فوق الاسباب ہے لیکن ان کی صفت اسباب کے تحت ہے. اور وہ کیا ہے؟ چہرے پر کپڑا ملا گیا, اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی. تو یہ یوسف بھی حضور کے مقتدی ہے. بولنا سبحان اللہ. اور حضور کے پیچھے سلیمان بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اور سورہ سواد میں کہتے جی نبیوں کو کچھ نہیں دیا گیا. میں نے کہا سورہ سواد دیکھی. حضور نے آ کر کہا حضور وہ بلقیس بڑی طاقتور ہے, اس کے پاس تخت ہے,
اللہ نے فرمایا سلیمان تو کیوں گھبراتا ہے، تخت اڑ کر پہنچے گا تیرے پاس. فرمایا بتا سبزہ کیسے اگتا ہے؟ کہ بارش سے. کہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ کہ بادل سے. کہ بادل کیسے آتے ہیں؟ کہ ہوا سے. کہ ہوا کیسے آتی ہے؟ کہ خود آتی ہے. تو کہا سلیمان سارا نظام ہوا پر ہے؟ کہ ہاں. کہ وہی تجھے دیتے ہیں، وہی تجھے دیتے ہیں. فرمایا فسخرنا لہ ریح تجری بامرہ. فرمایا ہم نے سلیمان کو بادشاہی دے دی ہوا کی، اور ہم نے اس کو کہا بامرہ جہاں تو کہے گا وہاں یہ چلے گی. اور آگے قرآن کہتا فمنن او امسک بغیر حساب، جہاں تیرا دل چاہے نا کہ مشرق میں میرے ماننے والے زیادہ ہیں، زیادہ ہوا یہاں چلے، یہاں بالکل نہ چلے، ان کو بالکل ہوا نہ ملے، یا مغرب میں زیادہ چلے. فرما فمنن او امسک، چاہے دے یا نہ دے، پوچھیں گے نہیں تجھ سے. بادشاہ بنا دیا، یہ مالک مختار نہیں تو اور ہے کیا؟ یہ مقتدی ہیں حضور کے. میرے آقا کے اختیار پتہ چل رہے ہیں آپ؟ جو پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں وہ سارے کون ہیں؟ بولیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہیں؟ مقتدی ہے. مجھے بتائیں ہوا جس کے تابع ہو ایسا انسان کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. ان کے علاوہ جو پھونک مارے تو مٹی کی مورت زندہ ہو جائے، کسی نے ایسا انسان دیکھا ہے؟ جس کے پسینے کے کرتے کے لگنے سے نابینا کو آنکھیں آ جائے اور کوڑی کے مرض کو آنکھیں شفا مل جائے، ایسا انسان کبھی دیکھا آپ نے؟
جس کے کرتے سے نابینا کو آنکھیں مل جائے، ایسا بشر کبھی دیکھا آپ نے؟ جس کی مٹھی میں ہوا ہو، یہاں کرے تو ہوا یہاں، یہاں ایک قطرہ بھی نہ آئے، وہاں جائے، یہاں آئے نہیں، کہ نہیں دوں گا تمہیں. اللہ نے فرمایا تیری مرضی، پوچھوں گا نہیں تجھ سے. بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، جا تجھے دے رہی جہاں تیرا دل چاہے. وہ کہتا ہے، وہ بدبخت اسماعیل قتیل کہتا ہے جس کا نام محمد و علی، وہ کسی جس کا مختار نہیں. میں نے کہا تو کہتا محمد مختار نہیں؟ محمد کے صدقے جس سلیمان کو نبوت ملی ہے وہ ایسا مختار ہے. قرآن کہتا فمنن او امسک، جس طرف چاہے تو ہوا لے جا کر، تجھے مختار بنا دیا، تو اس سے پوچھیں گے نہیں. مجھے بتائیے ایسا بشر کسی نے دیکھا؟ تو بشریت کا کمال یہ انبیاء ہے، یہ جس کے پیچھے جھک جائیں وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ جس کے آگے جھک جائیں میرا امام ادھر کہہ اٹھا وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑ. کیا جملہ لکھا میرے امام نے، فرما وصف ہوئے لاجواب، یعنی جس کے پیچھے ایسے نماز پڑھنے والے ہوں تو اس کی عظمت کیسی ہوگی. فرما وصف ہوئے لاجواب، تو پھر ذات ہوئی انتخاب، نام ہوا مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، چھانٹی کر کے ایک کو چننا، چنے ہوئے کو. تو حضور امام بنے، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے یوسف ہوں، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ابراہیم ہوں، جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے آدم ہوں، جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے موسیٰ ہو، تو وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں دنیا. اور یہاں پر علماء نے ایک بات اور لکھی ہے، ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں پر لکھی ہے اس شاخ میں کہ امامت کیے بغیر اگر حضور چلے جاتے تو کیا ہوتا. تو علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ امامت کرے ہوئے چلے جاتے، حضور کی تو معراج ہو رہی تھی رب کے دیدار سے، ان کی معراج کب ہوتی؟ کچھ نے یہ کہا کہ جناب حضور نے جب ان انبیاء کی امامت کی نا، تو لوگوں نے کہا ان سے بڑا عظیم فضیلت والا بشر کون ہوگا کہ جن کے پیچھے کمالات بشریت جن کے سامنے جھکتی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو انبیاء کی امامت سے حضور کی بشریت کی معراج ہوئی، اور جب حضور آسمانوں پر گئے سدرہ پر گئے تو جبریل پیچھے رہ گئے، تو حضور کی نورانیت کی معراج ہوئی. اور سرکار جب دنا فتح دن لافر پہنچے تو حضور کی حقیقت کی معراج ہوئی. تو اس شاخ نے کہا ایسا نہ کہو، ایسا بولیے ایسا نہ کہو، بلکہ جب حضور نے امامت کی تھی تو یہ انبیاء کی معراج تھی، حضور پہلے بھی افضل ہیں. فرمایا جب حضور آسمانوں پر گئے تو جبریل کی معراج تھی، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مقام پر پہنچے تو یہ آپ کی حقیقی معراج تھی، اور وہ دیدار الہی تھا. وہ کیا تھا بولیے؟ دیدار. علامہ روح المانی کا ایک آخری حوالہ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ خود فرمایا تھا، میرے دور میں اگر موسیٰ ہوتے، مسلم شریف حدیث ہے لو کانا موسیٰ حیا، میرے دور میں اگر موسیٰ ہوتے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی بھی مسلمان ہے یہودی بھی مسلمان ہے، تو میں نے کہا عیسائی حضور کا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان کیسے ہو گیا؟ یہودی حضور کا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان کیا ہو؟ ہم نے کوئی تالے نہیں لگائے، لیکن خدا کا قانون ہے جس نے مسلمان ہونا ہے وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھے.
حضور فرماتے ہیں یہ یہودی تو یہودی، فرمائے جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا اگر وہ بھی میرے دور میں آئے تو ان کو بھی میری ماننی پڑے گی، ان کو بھی بولیے. اور علامہ صاحب رول مانی فرماتے کیوں کہ حضور نبی مطلق ہیں، آپ اگر کسی نبی کے دور میں آ جاتے نا اس کو آپ کی سننی پڑے گی، اور آپ کے دور میں کوئی نبی آئے گا اس کو آپ کی سننی پڑے گی، آپ کسی سے تابع نہیں ہیں. اور علامہ صاحب رول مانی نے لکھا کہ آپ رسول حقیقی ہیں، آپ کے صدقے انبیاء کو نبوت ملی ہے. فرما اس لیے آپ کو لا کر مسجد اقصی میں لایا گیا اور امامت کرائی گئی. کیوں؟ اس کو امام احمد رضا نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، راز تھا کہ آیا ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، دست بستہ پیچھے حاضر جو. اور یہ مشاہدہ بالکل حق ہے، یہ مشاہدہ بولیے بالکل حق ہے. اور اللہ رب العالمین جل مجدہو کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اپنا مکمل فرمایا اور آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے. تم تھک گئے ہو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پوری رات بول سکتا ہوں، کل بھی بول سکتا ہوں، پرسوں بھی بول سکتا ہوں، لیکن ایسے ماحول میں نہیں بول سکتا. اب میں صرف جو پیغام کے لیے جو آخری بات لایا، ساری چیزیں چھوڑ کر میں جو اپنے پیغام کے لیے جو میں نے بات لائی ہے لایا ہوں، وہ صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے. اس پر دیدار الہی پہ بڑی تفصیلی بحث درجنوں جگہ پر گویا کہ ہو چکی ہے، اور میں نے اس پر مستقل تقریریں کی ہیں، لیکن کچھ حوالے رہ گئے ہیں جس کو آج کی تقریر میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو جو سننا چاہے وہ ضرور جو ہے وہ سے لطف اندوز ہوں. درود پاک پڑھیے گا. صلاۃ و سلام. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ، اور دیکھیے دیدار الہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کو دیکھا. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے کہ نہیں دیکھا، اور اس کی نیت اہانت اور توہین کی نہ ہو، توہین اور بے ادبی کی نہ ہو، تو اس پر کوئی شریف فتویٰ نہیں. کیونکہ معراج کی تین صورتیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آسمانوں تک، اور وہاں سے پھر لا مکان تک. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اگر کوئی معراج کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں واضح طور پر آیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر جو ہے یہ احادیث سے مشہورہ میں آیا، اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ گمراہ بددین ہوگا. اس کے اوپر دیدار الہی وغیرہ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی اپنی ایک تحقیق ہے، اور مراد اور مقصد اس کی نیت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی اہانت، بے ادبی، یا جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں ان کا مذاق اڑانا، اور اپنے فرقے کو ترجیح دینا اور ان کو کہنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح کے آج کل میسیجز چلتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر اگر اہانت کی نیت آئے گی تو خود دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص اور معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی نیت اگر کر گیا تو وہ شخص خود دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. اب اگر کوئی کہے نہیں ہم نے تو جناب ایک تحقیق سے کیا تھا، میں نے کہا تحقیق سے کیا تھا تو اتنا شور مچایا کیوں تھا؟ تحقیق جب تم نے کی تھی تو یہ اجتہادی مسئلہ تھا نا. اگر یہاں پر اکثریت اس قول کو لے رہی تھی، حضرت عباس کے قول کو لے رہی تھی، اور امام احمد بن حنبل کے قول کو لے رہی تھی، حضرت حسن بصری کے قول کو لے رہی تھی، یا حضرت انس بن مالک کے قول کو لے رہی تھی، تو وہ قول بھی تو کتابوں اور حدیثوں میں ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. تو میں نے کہا پھر تم نے میسج کیوں چلائے؟ ہم دیکھو کشادہ قلبی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی دلائل کی بیس پر اپنی تحقیق پر حضرت عائشہ کے قول کو لیتا ہے، اس کی مراد اور مقصد حضور کی توہین نہیں، نہ مرتبے کا انکار، نہ حضور کی عظمت سے جان چھڑانا ہے، تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہماری وسیع نظری ہے کہ نہیں؟ دونوں قول ہم نے کیا آپ کے سامنے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر اکثریت 99% 99.9 لوگ ایسے ہیں جو اس قانون کو فالو کرتے ہیں، ان دلائل کو فالو کرتے ہیں جو حدیثوں میں ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. تو تم نے میسج چلا کر اتنا شور کیوں مچایا؟ تمہارا مقصد تحقیق واضح نہیں کرنا تھا، تمہارا مقصد حضور کے ذکر سے چڑھنا تھا، چڑھنا تھا. تو الحمدللہ تم جیسوں کو پھاڑنے کے لیے مدینے کے کتے حاضر ہیں. پھر میں نے کہا آؤ میدان کے اندر، پھر لاؤ حضرت عائشہ کا قول، پھر ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. آؤ اگر دلیل سے بات کرنی ہے تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ توجہ سنیے، میری دیدار الہی پر پوری تقریر موجود ہے. اس کو آپ تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں، ہمارے علماء کی کتابیں موجود ہیں، علامہ کاظمی شاہ صاحب کو دیکھیے، فاضل بریلوی کو دیکھیے، یہ مستند تحقیقات موجود ہیں اور اس کا آپ مطالعہ کیجئے۔ میں یہاں پر چند اقوال آپ کے سامنے پڑھ کر چند علمی بات یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی میرے سامنے موجود ہے، کتاب تفسیر القرآن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت کعب ہیں، ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوئی۔ سنیے ذرا غور سے، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے فسال و انشین، میں نے ان سے دیدار الہی کے بارے میں پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا۔ تو فرمایا فکبر حتی جا وبت الجبال، انہوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ فقال ابن عباس، حضرت عباس دیکھو تم کہتے ہیں اتنے لاؤڈلی نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا عشق میں کبھی کبھی بندہ ہو جاتا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اس صحابی نے جب یہ قول سنا نا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے، تو سرکار کی شان پر اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ پہاڑ بولیے سبحان اللہ، پہاڑ گونج اٹھے۔ تو سرکار دو عالم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان بنو ہاشم، فرما ہمارے بنو ہاشم اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ قال قاب، قاب کہنے لگے ان اللہ، بڑا پیارا جملہ لکھا ہوں، ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ۔ حضرت قاب کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار اور اپنا کلام نبی پاک اور حضرت موسیٰ میں تقسیم کیا، اور فرمایا فکلم موسیٰ مرتین، موسیٰ کو زیارت نہیں کرائی لیکن بات کری ان سے دو دفعہ، اور مصطفیٰ کریم کون ہے، فرما وراہ محمد مرتین، اور حضور وہ ہیں جن سے بات بھی کی کئی دفعہ اور دیدار بھی دو دفعہ کرایا۔ یہ جامع ترمذی میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے کئی سندوں کے ساتھ ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں را محمدن ربہ مرتین، حضور نے اللہ کو دو دفعہ دیکھا، مرتن بھی بصری ہی و مرتن بھی فوادی ہی، ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ روایت آپ سن چکے ہیں۔ اب آگے آئیے، مسلم شریف بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو حضور کا واضح قول ہے، سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت اور بڑی قیمتی روایت ہے، اس کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ حضرت اب قول لے لینا چاہیے تھا نا، شور کیوں مچایا، میں تو دیدار کا قول پڑھ رہا تھا نا، جنہوں نے دیدار کا انکار کیا میں نے اس پر تو کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے تو دیدار کی بات کی تھی، لیکن آپ کو جو شیطان نے چٹکی بھری اور آپ اس قول کے پیچھے لاٹھی دے کر دوڑے، تو یہ آپ کی تحقیق نہیں، آپ کا بغض تھا۔ بولو نا تمہارا بغض تھا، اور عاشق بولیں گے الحمدللہ یہ ہمارا عشق تھا۔ اور سنیے اس بات کو میں عرض کرتا ہوں، یہ جامع ترمذی میرے سامنے مسلم شریف میں روایت موجود ہے اور اس روایت کو پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن شفیق یہ کہتے ہیں قال قلت لابی ذر، عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں میری ملاقات حضرت ابو ذر غفاری سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ لو ادرکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالتہ، انہوں نے کہا کاش میری ملاقات حضور سے ہو جاتی تو میں حضور سے ایک سوال ضرور کرتا۔ ابو ذر غفاری نے کہا اما کنت تسالہ، چل تو نے حضور سے نہیں پوچھا، مجھ سے پوچھ لے کیا بات تھی جو تو حضور سے پوچھنا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کنت اسالہ هل رأى محمدنا، هل رأى محمد ربہ، کہ میں حضور سے یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، میں یہ پوچھتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا فقال قد سالتہ، فرما کوئی بات نہیں میں نے حضور سے پوچھا تھا۔ تو نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے حضور سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا حضور نے کیا جواب دیا تھا اس پر کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے، تو سکا نے فرمایا نور، اب اس کے تین اعراب ہیں، نور ان اراہ، نورانی اراہ، نور انی اراہ، اس کو تین طریقے سے پڑھا گیا۔ کیونکہ اگر آپ املا لکھیں گے نا، املا نون واو را نور الف نون یا، جیسا نورانی آپ لکھتے ہیں نورانی، اب نورانی کو اگر توڑ کے پڑھیں گے تو نور انی ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ، ذہن میں آیا آپ کے، نورانی ان کو آپ پڑھیں گے نور، موبائل اٹھائیے، نور مثلا اپنی ذہن میں لائیے نورانی، نو بولو، تھک گئے تو تشریف لے جائیں، اتنی لمبی بات کرنے کا شوق بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے، جس کو محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ شوق نہیں ہے یہ، یہ ضرورت ہے اس لیے بیان کی جا رہی ہے، اور حقیقت میں ہے کہ یہ شوق بھی ہے اور آج کی بولیے۔ اب نورانی اردو میں آپ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں بولیے، قاضی علیہ سنت کا نام ذہن میں لائی ہے، نورانی، نورانی ذہن میں آ گیا، نو اب نورانی آپ دیکھیں نون واو را الف نون یا آ گیا, اس کو ایک طرح آپ پڑھیں گے نورانیون یا نورانی, ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ توڑیں تو ایک بنے گا نورن انی, ٹھیک ہے, ذہن میں آ رہا ہے. اور تیسرا بنے گا نورن انا, نورن انا. اب یہ عربی زبر زیر کے ساتھ تو ہوتی نہیں تھی, تو زبر زیر بعد میں لگے ہیں. تو اس کو پڑھنے میں اب علماء سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بزرگ غفاری نے بولا کیا ہے, کیونکہ جو الفاظ لکھے گئے اس پہ زبر زیر تو تھا نہیں. اب یہ نورانیون کہا ہے, نورن انی کہا ہے, یا نورن انا کہا ہے؟ تو یہ تینوں عرب سے, اور میں تینوں پڑھتا ہوں کے سامنے, اور تینوں کا اعتدال سے اگر دیکھا جائے تو مسئلہ واضح ہوتا ہے. اگر یہ ہم لیں کہ نورن, پہلے ایک مان لیں نورن انا اراہو, تو یہ انا اس میں مکان ہے, اور یہ استفامیہ کے معنی میں, معنی یہ بنے گا وہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. ایک معنی یہ بنے گا کہ وہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا سنبھل کے معنی کریں. نورن انا اراہو, انا یہ اس میں مکان ہے, اس کا معنی استفام سے ہٹ کر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نور ہے جس جگہ سے دیکھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ نورن انا اراہو, نورن انا اراہو, وہ نور ہے جس جگہ سے دیکھا. اور یہ جگہ سے دیکھا یہ بظاہر ہے, سمجھیے آپ, یعنی میں نے رب کو جیسا دیکھا نور نور ہی دیکھا. ہم نے کہا اس کو بھی تو آپ مانے نا, اس میں مکان کا معنی کریں پھر یہاں پر آپ, اس میں مکان کا معنی کریں کہ نور ان انا راہ ہو. کیوں اسلامی بھائی؟ یہی ہے نا, استفامیہ کے معنی کو پیچھے رکھیں, اس کے حقیقی معنی کی طرف آپ آئیں اور آپ اس میں مکان کے معنی کی طرف آئیں تو معنی بنے گا نور ان انا راہ ہو, کہ یہ وہ نور ہے, وہ نور ہے جس جگہ سے میں نے دیکھا وہ نور ہے. اچھا دوسرا معنی ہوگا اس کا نور انی راہ ہو, تو واضح ہو گیا وہ نور ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے. اور تیسرا معنی ہوگا نورانیون, حضور آپ نے دیکھا ہے اللہ کو, فرمایا نورانیون وہ نور ہی نور ہے. تو میں نے کہا یہ گنجائش جب موجود ہے حضور کے قول میں تو حضرت عائشہ کے قول کو کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ اقوال تو کئی آتے ہیں, نہیں سمجھے آپ, اقوال تو بولیے, بولے نا یار. اور میں اس اختلاف کو ختم کروں جو میرے امام نے ختم کیا ہے. حضرت قیوم زمانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, درود پاک پڑھی اللہم صلی علیہ. یہ کم دوستوں کے پاس اپنے حوالے سنے ہوں گے, ذرا سنیے, آج عشق کی رات ہے. حضور نے اللہ کو دیکھا, دیکھیے اجماع یہ ہے کہ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. ان نقلات جو قرآن کریم فرقان حمید اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, فرما آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس پر اجماعی قول, جو انکار کرتے ہیں دیدار کا وہ بھی, توجہ سنیے گا, بہت قیمتی بات لا رہا ہوں کاشف, سنو, کہ جو دیدار کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اور جو اقرار کرتے ہیں وہ بھی, دونوں اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ کو دنیا میں, بولیے, اس دنیا, اور دنیا کس کا نام ہے؟ زمین آسمان کے درمیان کا نام ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر رب کو نہیں دیکھا جا سکتا, کیونکہ یہ عالم امکان ہے, اس میں دیکھنا ممکن ہی نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, ٹھیک ہے. اچھا حضور نے کیسے دیکھا؟ تو قیوم زمانی مجد الفسانی, سبحان اللہ, آپ کے مبارک مکتوبات, مکتوبات نمبر, مکتوب نمبر 283, مکتوب نمبر, بڑی پیاری بات کی سنو, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ فرماتے ہیں پس وہ رؤیت, وہ دیدار جو اس مقام پر واقعہ ہوا, واقع ہوئی, وہ رؤیت آخرت ہے, وہ دنیاوی رؤیت نہیں ہے, وہ رؤیت آخرت ہے, اور اس اجماع کے منافی نہیں جو رؤیت عدم وقوع کے قائل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت میں جا کر دیکھے گا حضور کو پہلے دکھا دیا گیا اور حضور کو زمین اور آسمان سے اٹھایا گیا تو دنیا ختم ہو گئی اور آخرت شروع ہو گئی. تو جہاں آخرت آئی تو آخرت میں تو رب کو دیکھنا ممکن ہے اور حضور کو دکھا دیا گیا, یہ مجدد صاحب کا قول ہے. اور اسی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نبر اللہ عمر قدہ ہوئے, اس سے مبارک اور خوشبودار بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی, کیونکہ دنیا میں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا, آخرت میں دیکھا جائے گا, بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے, جنت میں جنتی دیکھیں گے. تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں اتنا اوپر لے جایا گیا؟ یہ سوال حل ہو رہا ہے. حضور کو ڈائریکٹ دیدار کیوں نہیں کرایا گیا؟ فرمایا دیدار کراتے کیسے, حضور ہیں دنیا کے اندر, دنیا سے نکالنا تھا, دنیا سے نکالا, اور سدرت المنتہا, منتہا یعنی انف, ختم, دنیا ختم. اب جب منتہا دنیا ختم ہو گئی تو دنیا تو رہ گئی نیچے, قاعدے نیچے رہ گئے, اب جب حضور آگے بڑھے تو دنیا کا بارڈر ختم ہو گیا, آخرت کا شروع ہو گیا.
آخرت کا شروع ہوا تو آخرت میں رب کو دیکھنا کوئی قاعدہ نہیں تھا. تو جیسے آخرت کا ماحول ہے ویسا دکھایا گیا کہ وہ تو لا مکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے.
اور اسی کو حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ملفوظات اعلی حضرت حصہ نمبر چار. ملفوظات اعلی حضرت حصہ نمبر چار میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سات و آسمان اور سات و زمین دنیا بنے. سنو بڑی قیمتی بات ہے, میں اس کو بڑے مشکل تو نہیں لگ رہا, میں اس کو بہت آسان کر رہا ہوں, حالانکہ انتہائی علمی بحث ہے یہ, میں آسان کر رہا ہوں, سنیے. اور یہ اللہ کی توفیق ہے, اگر میں کر سکا تو ھذا من فضل ربی, اس میں علم کا کوئی معیار نہیں, اللہ کا فضل ہے, ٹھیک ہے. اور نہ کر سکا تو اس میں میری کوتاہی ہے کہ میرا سینہ کھل نہیں پایا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے رب کو دیکھا ہے, اور جنہوں نے جن کے سینے کھلے ہوئے تھے انہوں نے لکھا. آلہ حضرت لکھتے ہیں دنیا کیا, فرما سات و آسمان اور سات و زمین دنیا بنے, اور ان سے ورا سدرہ عرش کرسی آخرت ہے, اور حضور نے اللہ کو وہاں دیکھا ہے. حضور نے اللہ کو, بولیے بولیے محبت سے اللہ کو, بولو بولو جلدی بولو اللہ کو. آؤ سنیو کا امام, امام اہل سنت شاہ عبد العزیز کو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. میرے سامنے تحفہ اثنا عشری ہے, تحفہ اثنا عشری میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں عقیدہ کا, شیعہ کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہو سکتی ہے اور آخرت میں مومنین اس کے دیدار سے شرف یاب ہوں گے, مگر کافر منافق اس نعمت سے محروم رہیں گے. سنی کا عقیدہ اور مذہب ہے, شیعہ اس کا انکار کرتا ہے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اب جو حضرت عائشہ کا کال بھیجا نا, اس کو کہنا تو کب سے شیعہ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے شیعہ کیوں کہا, میں نے کہا تو نے بغض میں حوالہ بھیجا, ہم نے ٹھیک ٹھکانہ لگایا تیرا پھر. اور یہ ہم نے نہیں کہا, یہ شاہ عبد العزیز نے کہا. اور سنیے آپ, شاہ صاحب اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, فرمایا کہ شیعہ جنت میں بھی رب کے دیکھنے کا قائل نہیں ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, آج کے دن بہت سے چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور خوش شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ باب دوم میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ رؤیت کے بارے میں انکار کی کوئی دلیل شیعہ کے پاس نہیں ہے. فرمایا کہ رب کو دیکھنا نہیں دیکھا جا سکتا, اور رؤیت کا انکار, فرمایا سنیوں کے پاس دلیل ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے, اور شیعہ کے پاس کوئی دلیل نہیں. شاہ صاحب لکھتے ہیں, شاہ عبد العزیز صاحب شاہ ولی اللہ کے بیٹے, امام اہل سنت, اعلی حضرت سے تقریباً 30 سال پہلے انتقال کر گئے. آپ فرماتے ہیں ان پر کسی کا اختلاف نہیں, دیوبندی ہو غیر مقلد ہو کوئی اختلاف نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ کے پاس کوئی دلیل نہیں, اور آپ فرماتے ہیں وہ از عقل اس کو بعید کہتا ہے اور عقل اس کا انکار کرتا ہے. اور آپ آگے لکھتے ہیں جو آیت ہے وہ کہتے ہیں لا تدرک الابصار, حضرت عائشہ نے کہا. شاہ صاحب جواب دیتے ہیں, فرمایا کہ لا تدرک الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. فرما ادراک کی نفی, ادراک کے معنی دریافت کے ہیں, رؤیت کی نفی اس آیت میں نہیں. فرماتے ہیں ادراک اور ہے رؤیت اور ہے. ادراک ایسا ہے کہ جیسا خدا ہے اس طرح گھیر لیا, اور رؤیت ہے کہ بس دیکھا. ہم دیکھنے کے قائل ہیں, گھیرنے کے قائل نہیں ہیں. بولیں سبحان اللہ, بولیں سبحان اللہ. آپ کے سامنے ایک چیز بلا تشبیہ لا کر کھڑی کر دی جائے, آپ کو دیوار کے ساتھ بالکل لگا دیا جائے, آپ کو قریب 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 لے جا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے, اور بالکل آپ کا منہ دیوار کے قریب ہو جائے, اور آپ کو آپ کوئی کہے دیوار دیکھی تھی, تو ہم نے کہا دیکھی تھی, کہا کتنی چوڑی تھی, کہا یہ نہیں پتا, کہا کتنی لمبی تھی, کہا یہ نہیں پتا, کہا کیوں, کہا احاطہ نہیں کیا, تو کہا پھر دیکھا کیا, کہا بھائی احاطہ نہیں کیا دیکھا ہے. تو بلا تشبیہ سمجھیے, ایک ہے رؤیت ایک ہے ادراک. ادراک ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی دیکھا, ہم نے کہا نہیں, ہم یہ نہیں کہتے, جیسا اللہ ہے ایسا ہی حضور نے دیکھا, اور حضور کی آنکھوں میں اس کے سارے جلوے آ گئے. ہم نے کہا ادراک ہم نہیں مانتے, کیا مانتے, رؤیت مانتے, دیکھا. بولے سبحان اللہ, کیا ہے. اور ایک قیمتی بات آپ کو میں بتاؤں, یہ حوالہ شاہ عبد العزیز کا میں نے پڑھا آپ کے سامنے, اور مسئلہ یہاں پر کاشف مکمل ہوتا ہے. دیکھو معراج خارق عادت ہے, معراج کیا ہے بولیے. دیکھو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توجہ سننا, میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, بولیے سبحان اللہ. معراج کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں, سنو مدثر, کہ رب کریم نے, محبوب مصطفیٰ نے رب کو نہیں دیکھا, یہ جو بات کی جاتی ہے کیوں نہیں دیکھا, کہنے کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا یہ سود خور پر عذاب ہو رہا تھا, وہ سود خور مرا ہی نہیں, اس کو کیسے دیکھ لیا. اس کو کلیئر کرو ہمارے سے, یہ آج میرے ذہن میں بات آئی. اگر یہ ٹھیک ہے تو ھذا من فضل ربی. اور میں نے دو تین دوستوں سے اس پر مشورہ کہا, انہوں نے کہا بڑی پکی بات تیرے ذہن میں آ گئی. اب میں پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ اگر رب کو دیکھنا ممکن نہیں تو ایک سود خور مرا نہیں اس کو عذاب میں حضور نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, ایک بے نمازی مرا نہیں اس کو عذاب میں دیکھا کہ نہیں دیکھا, ایک زانی ابھی مرا نہیں اس کو جہنم میں دیکھا کہ نہیں دیکھا, ابھی جہنم کھلی نہیں, ابھی جہنم کے دروازے نہیں کھلے, سرکار نے اس میں جا کر عذاب دیکھے کہ دیکھے کہ نہیں دیکھے. وہ کہنے کا جو بعد میں ہونا تھا نا وہ دکھا دیا گیا. میں نے کہا بات یہی تو تھی جو بعد میں دیدار الہی سب کے لیے تھا, مصطفیٰ کو پہلے دکھایا گیا. میں کہتا ہوں اس کا جواب لے کر آؤ کہ سود خور پر عذاب حضور نے دیکھا جبکہ سود خور مرا ہی نہیں. جس سود خور کو حضور نے دیکھا ہے وہ ابھی تک مرا ہی نہیں, جس زانی کو دیکھا ہے وہ مرا ہی نہیں, جس بے عمل وائس کو دیکھا ہے وہ مرا ہی نہیں, جو غیبت والے کو دیکھا ہے مرا ہی نہیں ہے. اگر مرا بھی ہے تو قبر میں پہنچا ہے. حضور تو جہنم میں دیکھ رہے ہیں, جہنم میں تو ابھی تک کوئی داخل ہی نہیں ہوا ہے, جہنم تو تیار ہے, وہ تو حساب و کتاب کے بعد ہوگی, قرآن بھی کہتا ہے. تو دیکھ کیسے لیا؟ کہنے لگے مولوی صاحب آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا سب سمجھتا ہوں توتے, تجھے سمجھا رہا ہوں, سن اس بات کو, تجھے سمجھا رہا ہوں. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بتا وہ پہلے کیسے دیکھ لیا؟ تو کہا اس لیے کہ معراج خارق عادت ہیں, خلاف عادت کام ہوئے, جو بات بعد میں ہونی تھی رب نے وہ پہلے کر کے دکھا دی. میں نے کہا امت کے بارے میں جس طرح پہلے کر کے دکھائی وہ خارق عادت ہے, تو جس طرح حضور کا کلمہ پڑھنے والے جنت میں خدا کو جا کر دیکھیں گے وہی چیز آخرت میں لے جا کر حضور کو پہلے دکھا دی گئی. بولیے سبحان اللہ. اور یہ مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں میرے دوستو مؤدبانہ طور پر عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کو دیکھا اور یہی بات میرے امام نے کی, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. کیا ہے آگے؟ لمعے لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. کبھی اس کو پڑھیں آپ, کیا بات کر دی میرے امام نے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. حضرت قادر کون؟ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. قادر مقتدر. فرما بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ سارے مشاہدات, بولیے یہ سارے مشاہدات کرا دیے گئے. سرکار تشریف لے آئے, 50 نمازیں لے کر آئے, 50 نماز لے آئے, یہ مسلم میں موجود ہے, تم تھک گئے ورنہ نسائی کا مطلب نہ پڑتا. لے آئے سرکار, جب 50 نمازیں لے کر آ گئے تو راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. کہا کیا لے کر آئے آپ؟ کہا 50 نمازیں. کہا نہیں پڑے گی آپ کی امت. کہا کیا کروں؟ کہا رب سے کہیں. گئے 45, پھر آئے 9 چکر لگے تو 5 رہ گئی. اس پر بھی بھابھی کو مڑوڑ آیا, یہ دیکھیے آپ 5 لے کر کیوں نہیں آئے. تو میں نے کہا یہ دیکھیے آپ, رب کو جب دینی 5 تھی تو پھر 50 رکھی کیوں تھی؟ یہ سوال نہیں بنتا. یہ سوال بھی ادبی پر منحصر ہے, ٹھیک ہے, یہ سوال بنتا ہے کوئی, ہم ایک مبالغہ نہیں کیا. فرما دیکھا حضور نے, دیکھا کہ جیسا ہے ویسا دیکھا. ہم نے کہا نہیں, کیونکہ وما قدر اللہ کا قدر ہی. اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید توحید ہے. حضور اللہ کے بندے ہیں, رسول ہیں, رب کی توحید اور جو قواعد ہیں, جو الہیات کا نظریہ ہے وہ رسالت کے اوپر رہے گا. الحمدللہ توحید اور رسالت کا یہ ذوق اللہ نے امام احمد رضا کے غلاموں کو عطا فرمایا. ہم بے باک نہیں ہوئے, ہم حضور کی محبت ہمارے ایمان ہے, لیکن اس میں ہم بے لگام نہیں ہوئے. میں اگر یہ جملہ کہہ دیتا کہ جیسا رب ہے ویسے ہی دیکھا, آنکھوں نے گھیر لیا, آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی, لیکن ہم اس کو اسلامی نظریہ نہیں سمجھتے تھے. حضور کی محبت میں بھی ایک حد کے ہم قائل ہیں. یہ کہتا ہم نے تو اللہ کے پیار میں کہا. میں نے کہا اللہ کے پیار کی بھی حد ہے, اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تیرے پاؤں دباؤں. پاؤں تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے دبا سکتا ہے, خدا کے نہیں دبا سکتا, اس لیے کہ خدا پاؤں سے پاک ہے. اب جتنے لوگ اس ہاتھ پر سبحان اللہ کہیں گے مجھے ان سے ہمدردی ہے, وہ سارے کافر ہو جائیں گے. چلے تھے نماز کے نام پر اور بن گئے کافر. تو میں تمہاری ہمدردی میں بول رہا ہوں کہ صحیح العقیدہ جس کے عقیدے درست ہیں ان سے نماز سیکھو. اسلامی بھائی سے سیکھو نا, ان کے ساتھ قافلے میں جاؤ, ان کی توحید بھی ٹھیک ہے, ان کی رسالت بھی ٹھیک ہے,
ان کے عقیدے بھی ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ جاؤ، نماز سیکھنے سے منع نہیں، ہمدردی کرتے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر تمہیں حق بتاتے ہیں، چپ نہیں رہتے، اس لیے کہ قیامت کے اندر پوچھے گا کہ علم تھا تو بتایا کیوں نہیں،
اس جذبے سے، اس جذبے فرقہ وارث سے نہیں، سمجھ رہے آپ، فرقہ وارث سے نہیں. اور چلتے چلتے سنیے، نبیوں کی شان بتانی تھی. موسیٰ تم یہاں پر کیسے، تم تو قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہا میں آ گیا آپ کے ساتھ، مسجد میں بھی نماز پڑھ لی میں نے. ارے تم تو مسجد میں تھے، کہا یہاں پر بھی آ گئے، جہاں آپ جائیں گے وہاں آؤں گا. اور پلک جھپکنے میں تین جگہ پر پہنچے. جب موسیٰ تین جگہ پر ہو سکتے ہیں تو حضور ہر جگہ نہیں ہو سکتے. اب بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، آسمان پر تھے، یا مسجد میں تھے؟ اب وہ اتنا مختصر وقت تھا، تینوں جگہ پر تھے. اب تینوں جگہ پر تھے تو موسیٰ تھے کہاں پر؟ اصل موسیٰ کہاں تھے؟ تو تھانوی صاحب نے دبے الفاظ میں کہا، وہ جس میں مثالی لے کر تصرف کر رہے تھے. تو میں نے کہا وہی مان لو، چلو جس میں مثالی والی باندھ مان لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیوبند کا ریبن کاٹنے نہیں آتے، میلاد کی محفل میں بھی اپنی مرضی تشریف لاتے ہیں. اب ذرا سنیے اس بات کو آپ. تو حضرت موسیٰ کے اس نظریے کو بتایا گیا کہ وسیلہ، جو کہنا وسیلہ جائز نہیں. مجھ سے کہنے کہ جی، انہوں نے کہا جی 12 آیتیں ایسی ہیں جس میں لکھا ہے وسیلہ منع ہے. میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہے وابتغوا الی الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈو. میں نے کہا دیکھو گرو نانک کے پتر، جو تو 12 آیتیں کہہ رہا تھا نا، تو یہ 13ویں آیت بھی قرآن کی ہے. اب ہم نے تو نہیں لکھی، یہ اللہ کی آیت ہے. اب اللہ کی آیت ہے، آپس میں جھگڑا تو کر نہیں سکتی کہ ایک میں حرام لکھا ہو دوسرے میں جائز لکھا ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. کہنے کا ہاں ہے. تو پھر میں نے کہا اب تو بتا دے مسئلہ کیا کرے. اگر تو کہتا 12 میں منع کیا تو ایک میں اجازت دی ہے، تو جو ایک میں اجازت دی 12 میں اجازت، تو یہ کسی امام احمد رضا نے تو نہیں دی، اللہ نے دی ہے. تو پتا چلا تو آیت پڑھ تو صحیح، اور ہم بتائیں گے کہ وسیلہ بت کو بنانے کی اجازت نہیں ہے، نبی اور ولی تو اللہ کی طرف سے وسیلہ بن کر ہی آتے ہیں. اور آپ دیکھیے میرے دوستو، اور آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کا وسیلہ، 45 نمازیں معاف ہوئی، ان کے وصال کے 4000 سال کے بعد کی بات ہے. تو کیسے دیکھیں، 4000 کتنی بڑی مشکل کشائی. اگر 50 نمازیں ہوتی اس کی، تو ایک نماز میں 36 دفعہ تو رفع دین کرتا ہے، 5 منٹ کی نماز تو یہ پڑھتا 15 منٹ میں. اب اگر 50 ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو باہر کرو امام کو، اور کوئی اجتہادی مسئلہ لاؤ، حنفیوں سے اجتہاد کراؤ، یہ تو مسجد کا بل دے دے کے ہم مر گئے. لائٹ کبھی بند ہی نہیں ہوتی، بجلی ایسی ہوتی نہیں ہے، تو یہ نماز ہی نہیں ختم، ایک نہیں تو دوسری شروع، دوسری نہیں تیسری شروع. اور یہ کاروبار وغیرہ ٹھپ، اس لیے کہ کاروبار کرے گا کہ مسجد سے باہر نکلے گا تو کاروبار کرے گا. اب ایک دن میں 50 نمازیں پڑھے گا تو گھر کب جائے گا؟ آپ سمجھے، تو کتنی بڑی مشکل کشائی حضرت موسیٰ نے کر دی. بولے سبحان اللہ. 45 نمازیں، بخاری ہے، بخاری مسلم شریف میں موجود ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے فلا تکن فی مریت من لقائه، محبوب تو نے موسیٰ ہی کو دیکھا، کسی اور کو نہ دیکھا، اور اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا. تو حضرت موسیٰ نے اپنے انتقال کے 4000 سال بعد آسمانوں پر نبی کو کہا، حضور آپ جائیے اور رب سے کہیے کہ معاف کریں. حضور جاتے تھے 5 نماز معاف، جاتے تھے 5 دفعہ، تو 9 میں 45 معاف ہو گئی، کتنی بولیے. اب حضرت موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ کے صدقے 5 بنی ہیں، جو کہیں وسیلے کے قائل نہیں. میں نے کہا وہ تو 10 پارے ڈھونڈ رہے تھے، تو 45 نماز ڈھونڈ. وہ آج تک کہنے گئے حضرت علی کی بکری 10 پارے کھا گئی، وہ کہنے کا نہیں امام مہدی غار میں لے کر بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ان کو کہا ظلم نہیں کرو، باہر نکلو یار، ابھی دکھاؤ تو کیا 10 پارے میں ہے کیا. وہ کہنے کہ جی امام مہدی غار میں. میں نے کہا گئے کیوں غار میں؟ کہا دشمن بہت تھے. میں نے کہا میں نے کتابیں آپ کی پڑھی، اس وقت 50 دشمن تھے تو وہ چلے گئے، ابھی تو بقول تمہارے سنی زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تو وہ آئیں گے نہیں. تو جب آئیں گے نہیں تو پھر یہ امام غائب ہوں گے کب تک؟ کب تک باہر رہیں گے؟ اس لیے کہ سنی تو ہمیشہ رہے گا. تو 50 بندوں کے چکر میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیوں کا امام تو حسین ہے، جو کربلا کے اندر اگر غائب ہونا ہوتا تو حسین غائب ہوتے، کیونکہ ان کے پاس تو فوج نہیں تھی. 72 لوگ تھے، سامنے 40,000 کا لشکر تھا. وہ شیو تم بڑے احمق ہو، جس کو غائب کرنا تھا ان کو غائب مانتے نہیں ہو، اور جن کو رکھنا تھا ان کو غائب مانتے ہو. اگر غائب ہونا تھا، حالات اگر بنیاد بنتے ہیں، تو حضرت حسین کو غائب ہونا چاہیے، کیونکہ بیوی بچوں کو لے کر آئے، گود میں چھوٹے علی اصغر کو لے آئے، ان کو غائب ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ غائب ہوئے. تو امام ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، امام ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. اور حاضر سے مراد ان کی، اگر وہ مزار میں چلے جائیں تب بھی وہ حاضر ہیں، ان کی تعلیم موجود ہے. کل ہم نے اماموں کا ذکر کیا نا، آل محمد کا، تعلیم موجود ہے. حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ ام ہانی سے
سیدہ ام ہانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام ہانی سے کہا کہ ام ہانی میں آ گیا، یہیں سے بات چلی تھی نا، بولو سبحان اللہ، ام ہانی میں آ گیا تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو ایمان لا رہی ہوں، بھی آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ سرکار نے شاہ فرمایا میں جا رہا ہوں باہر اور لوگوں کو بتاؤں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو جہل وغیرہ سب ملے تو حضور نے ان کو ساری باتیں ذکر فرمائی کہ میں بیت المقدس گیا. تو آسمان تو ابو جہل نے نہیں دیکھا تھا، بیت المقدس دیکھا تھا. تو اس نے اپنے پارٹ کا آپ اجازت دیں گے تو ہم اپنے جماعت کے امیر سے مشورہ کر لیں. حضور نے فرما کر لو. اب وہاں انہوں نے جماعت کے امیر سے مشورہ کیا کہ یار یہ بات تو سچ کرتے ہیں، بھی کوئی پھنسانے کی کوشش کرو. انہوں نے کہا کوئی ایسا سوال کرو ان سے، یہ ایسی جو ہے وہ صرف جمعہ پڑھانے آئے ہیں تو کوئی سوال کرو، شاید انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا. تو پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے؟ کہاں. کہا یہ بتائیے اس میں کھڑکیاں کتنی، اور آپ جہاں گئے تھے تو محرابوں میں کلر کتنا تھا؟ یہ سوال باقاعدہ کیا. اور یہ کوئی سوال بنتا تھا؟ وہ الجھانا چاہتے تھے، جس طرح یہ الجھاتے ہیں دیدار الہی اور دیگر مسئلوں پر الجھانا چاہتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو جواب عطا فرمائے، پھر انہوں نے پیچیدہ سوال کرنا شروع کیا کہ جو محراب میں جو ڈیزائن بنی ہوئی ہیں، بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، اس میں کلر کتنے ہیں؟ کیونکہ یہ یہی دیکھنے جاتے تھے وہاں پر، کیونکہ عبادت تو انہوں نے کرنی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے حفظ کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنے بیل بوٹے ہیں یہ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا بشری کے اعتبار سے توجہ ہٹی. تو بخاری میں آتا ہے کہ رب نے جبریل کو کہا جبریل جا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، فرمایا جبریل جا. کہا مولا کیا کروں؟ کہا پر میں اٹھا بیت المقدس کو اور لے جا میرے مصطفیٰ کی حجرے کے سامنے. سرکار فرماتے بیت المقدس میرے سامنے روشن ہوا، اور میں نے کہا پوچھ ابو جہل، جاہلوں کے باپ کیا پوچھتا تھا؟ اس نے کہا محراب میں اس نے ٹکا کے جو دو چار سفر میں اس نے یاد کیے ہوتا نا، بیل بوٹے پھول پتیاں سب، تو اس نے پوچھا کتنے؟ تو سرکار نے دیکھا فرمایا یہ ہے، اتنے کلر میں ہے، یہ رنگ ہے، یہ ہے، ساری چیزیں حضور نے ذکر فرما دی. کیسی عظمت اللہ نے اس رات میں ظاہر فرمائی. بیت المقدس کو فلسطین سے اٹھایا گیا. اور یہاں پر ایک عاشق نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا جب حضور مسجد اقصیٰ گئے تو کیوں گئے؟ فرمایا جب تک مسجد اقصیٰ میں سلیمان نماز پڑھاتے تھے، جب تک مسجد اقصیٰ میں داؤد علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے تو ایک جماعت کا ثواب ایک جماعت تھا، جب حضور نے جا کر پڑھایا تو 50,000 ہو گیا. ایسا سبحان اللہ، حضور کی عظمت میں بولیں سبحان نعرہ رسالت. جب تک سلیمان نماز پڑھاتے تھے تو ایک جماعت کا ایک ثواب، داؤد علیہ السلام پڑھاتے تھے تو وہی ثواب، دیگر انبیاء جو پڑھاتے تھے تو وہی ثواب، لیکن جس دن سے مصطفیٰ نے وہاں نماز پڑھائی تو اب قیامت تک جو مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھے گا تو 50,000 کا ثواب. یہ محمد کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ان کی کرامت نہیں ہے باذن اللہ تو کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب ابو جہل لاجواب ہوا، جماعت کو لے کر بھاگا وہاں سے، تو راستے میں حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی. اور ہم اپنی تقریر یہاں ختم کریں گے کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. میرے سامنے اس وقت جامع مستدرک ہے، اور جامع مستدرک کا متن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اس وقت ابو جہل چلا اور اس نے راستے میں حضرت ابوبکر کو روکا، راستے میں، بولو، اور کہا فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري بي ليله في ليله الى بيت المقدس. اس نے کہا یہ آپ کے دوست نے ایک بات کی ہے. کہا کیا کی ہے؟ کہا انہوں نے کہا رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس گیا ہوں، اور میں بیت المقدس سے آ گیا ہوں. حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کافر ہے، اس کی بات پر کیا یقین، حضور سے پوچھ لوں. لیکن حضرت ابوبکر نے اس کافر کا منہ نہیں دیکھا، حضور کی عظمت کو دیکھا. ایک بار اسے کہنے کا انگوٹھا چومنے پر روایت کیا؟ میں نے کہا حضور کا نام ہے. کہا سند پڑھے. میں نے کہا سند تو پڑھا، ہم حضور کی عظمت کو دیکھتے ہیں. ہم راوی کو دیکھ کر تھوڑی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں. اس لیے کہ تم صدیقی رنگ تم پر نہیں، صدیقی رنگ یہ ہے کہ وہ راوی کو نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھتا. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. ابے یہاں پر ایک راوی تو ضعیف ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے بڑا کافر ہے. ابو جہل تو سب سے بڑا کافر، اور روایت کیا حضور کی معراج کی، حضور کی. تو حضرت ابوبکر نہیں کہ یہ کہا یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے جا کے میں حضور سے پوچھوں، بلکہ ڈائریکٹ فرمایا ہاں ذرا بتا کیا کہہ رہے ہیں میرے حضور، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا وہ کہہ رہے ہیں میں رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا. قال او قال ذلك او قال ذلك او قال ذلك. ابوبکر نے کہا ایسے ہی کہا، ایسے ہی کہا، بول ایسی کہا. قالو نام، ہاں ہاں ایسی کہا، صحیح تو بتا رہے تمہیں، ایسی کہا ہے، ایسی، وہ ایسی سمجھ رہا تھا کہ اسے پتا نہیں مصطفیٰ کا خاص غلام ہے. کیسی کہا ہے کیسی کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نام جلدی سے قالو نام، ہاں ایسی کہا ہے. صدیق اکبر نے کہا لئن کان قال ذالک، اگر میرے محبوب نے ایسی ہی کہا ہے، لئن قال ذالک اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے محبوب نے ایسی کہا ہے لقد صدقہ تو میں تصدیق کرتا ہوں. قالو اتصدقو انہ ذہب لیلتا الى بیت المقدس وجا قبل ان یصبح. ابو جہل نے کہا ابو بکر کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں دو مہینے کا سفر کر کے صبح سے پہلے وہ آ گئے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا قال نام، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے ابو بکر پھر بھی تھوڑے ہوش سے کام لو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا انی لاصدقو فیما ہوا ابعد من ذلک. ابے ابو جہل یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، میں صبح شام اس سے بڑی باتوں کو مانتا رہتا ہوں، میں صبح شام اس سے بڑی باتوں کو مانتا رہتا ہوں. اصدقو بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، میں صبح شام وہ آسمانی خبریں مانتا رہتا ہوں. فلذلک سمی ابو بکر صدیق، اس دن سے ابو بکر کا نام صدیق ہو گیا. اس دن سے ابو بکر کا نام صدیق ہو گیا. میں نے معراج کے سفر سے صرف 25% اپنے مطالعے کا حاصل آپ کے سامنے پیش کیا، اور عظمتوں کے قرینے جائیے، یہ وقت کل چھٹی کا ہے، نیٹ پر جائیے سنی علماء کی تقاریر نکالیے اور دیکھیے عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے کس طرح وہ بجاتے ہیں، اور اپنے دلوں کو روشن کیجئے، اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ذات مصطفیٰ ہے، ہماری سب سے بڑی دولت بولیے ذات مصطفیٰ ہے، ہمارا سب سے بڑا سہارا ذات مصطفیٰ ہے. یہ بلندی میں نے اس لیے ذکر کی تاکہ دل اگر کہیں اور بھاگ رہا ہو تو ان کی عظمتوں سے مرعوب ہو کر پیار کرنے لگ جائے. سرکار سے جبریل ملے اور جبریل نے سدرا میں کہا کہ آپ جا تو رہے، میں ایک انگلی کا پورا بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا، پورا بھی آگے گیا تو بولیے. اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ حضور جوتا پہن کر نہیں گئے، نالن پہن کر نہیں گئے، لیکن بعض علماء صاحب روح المانی وغیرہ نے لکھا کہ نہیں حضور پہن کر گئے. یہ اقوال کئی ہیں، کئی اقوال ہیں. فرمایا حضور پہن کر گئے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی حرام ناجائز کوئی ایسا ویسا یہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے، کئی اقوال ہے، لیکن علامہ اسماعیل حقی یہ لکھتے ہیں کہ حضور نالین پہن کر گئے، یہ عظمت کا مقام تھا. فرمایا محبوب موسیٰ کو بھی بلایا تھا لیکن اس سے صرف کلام کیا تھا. بولے سبحان اللہ. محبوب موسیٰ کو بھی ہم نے بلایا تھا لیکن صرف اس سے بات کی تھی، دیدار نہیں کرایا، لیکن جس جگہ پر ہم بات کر رہے تھے نا وہاں بھی اس کو کہا جوتا اتار کر آنا ہوگا. بولے سبحان اللہ. فخلن علیک انک بباد المقدس طوع. موسیٰ جہاں ہمارا کلام ہوتا ہے نا وہ جگہ مقدس ہوتی ہے. صرف بات کریں گے دیدار نہیں کرائیں گے، توجہ رکھنا، گفتگو ختم. دیدار نہیں کرائیں گے صرف بات کریں گے. اب بات دیدار بات سے زیادہ قیمتی ہے نا. فرما صرف بات کریں گے لیکن جس جگہ سے ہماری بات کا اظہار ہوگا نا وہ جگہ بھی پیاری مقدس ہوتی ہے. موسیٰ جوتے اتار دو، اتارو 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 جوتا. فخلن علیک. موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے. مصطفیٰ کو کہا محبوب صرف بات نہیں کریں گے جلوہ بھی دکھائیں گے اور جوتا پہن کراؤ. بولیں سبحان اللہ. علماء نے لکھا جوتا پہن کر کیوں؟ بڑی پیاری بات صاحب فتوحات مکیہ نے لکھی. فرمایا جب حضور وہاں پر پہنچے نا سدرا پر تو جبریل کی بھی نورانیت نیچے نکل گئی اور رہ گئی، اور نیچے رہ گئی. حضور اتنے خالص نورانیت پر تھے کہ جسم کا ہر حصہ نور نور تھا، وہ نالین بھی نور تھی، وہ نالین بھی نور تھی. بلکہ علماء نے لکھا، ایک تو یہ لکھا کہ جب آپ بشریت سے بڑھ کر آگے نورانیت کی طرف گئے تو وہ جو بشریت کے بظاہر اثرات تھے وہ نیچے آتے گئے، اور فرمایا وہ نورانیت میں منتقل ہوئے اور لباس نورانی ہوا اور نالین بھی نورانی ہوئی. رب نے فرمایا محبوب موسیٰ کو بلایا تھا تو صرف بات کی تھی، اور جس جگہ پر ہمارے کلام کا اظہار ہوا تھا اس درخت کے پاس تو ہم نے کہا تھا موسیٰ دیکھو جس جگہ ہماری بات کا اعلان ہو، جس جگہ سے ہم بات کریں یہ بات نہیں کی جا سکتی. یہ سننی ہے ہم الحمدللہ، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس جگہ سے ہم بات کرتے ہیں، نہیں، جس جگہ سے ہم بات کرتے ہیں، جس جگہ سے ہم بات کرتے ہیں، یہ جملہ ٹھیک نہیں، کیونکہ خدا جگہ سے پاک ہے. تو آپ نے میرے جملوں پر غور نہیں کیا. فرمایا کہ جس جگہ سے ہمارے کلام کا اظہار ہوتا ہے، جس جگہ سے، اس کے لیے غلامی کرنی پڑتی ہے شیوخ کی، اور اللہ سے کامل محبت لگانی پڑتی ہے، تب جملے اس طرح کے آتے ہیں جس طرح رب چاہتا ہے، جس سے اہانت کی بو تک نہیں آتی ہے، بے ادبی کی بو تک نہیں آتی ہے. تو فرمایا جس جگہ سے
ہمارے کلام کا اظہار ہو رہا تھا. فرما موسیٰ دیدار نہیں کرائیں گے, صرف کلام کریں گے, اور جس جگہ سے ہمارے کلام کا اظہار ہوگا وہ جگہ مقدس ہے, جوتے اتار کے آنا. فرما پیارے آمینہ کے لال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ, آؤ لا مکان کی طرف آؤ, آخرت کی طرف آؤ, آؤ اور محبوب آؤ, جلوہ بھی دیکھو کلام بھی سنو. اور محبوب نالین مکے میں چھوڑ کر نہ آنا, پہن کر آنا تاکہ پتا چل جائے کلیم کلیم ہوتا ہے حبیب. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے وہ سرورے کشورے رسالت, جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے, طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ آپ کا آنا مبارک کرے, آپ کا بیٹھنا اللہ مبارک کرے, تشریف رکھیں, اللہ آپ کا بیٹھنا مبارک کرے, اللہ رب العالمین آپ کا سننا مبارک کرے. اتنا وقت آپ نے یہاں پر دیا اور اس ذکر و فکر کی محفل میں آپ شامل ہوئے, سراسر اس کا مقصد اور مراد اور مقصد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا, اللہ رب العالمین اس ذکر کی چاشنی کو ہمارے قلب میں اتارے. ہمارا مقصد نہ کسی کو ٹارگٹ کرنا تھا, نہ تفرقہ تھا, نہ کسی کی مذمت تھی, مقصد یہ تھا جو تسلسل کے ساتھ سواد اعظم سے عشق اور وفاداری اور مقام مصطفیٰ کی تفہیم اور اظہار جو ظاہر ہو رہی تھی اس کو ہم ذکر کریں. اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی, اتنا وقت ہم نے یہاں پر گزارا اور الحمدللہ ہر وقت ہمارے ذہنوں میں گنبد خضرا مراقبے کی صورت میں رہا, ذات مصطفیٰ کے تصورات مراقبے کی صورت میں رہے. تو دعا کریں کہ مولا قریب ہم نے اب تیرے حبیب کی عظمت کو سن لیا ہے, اب اس کا پہرا ہمارے دل پر رہے. بولیے سبحان اللہ, آمین. ہماری زبانوں پر رہے, ہماری فکر پر رہے. سنیو سنجیدہ ہو جا حضور کے ذکر میں, سنجیدہ ہو جا, باوضو آیا کرو, سر پر کچھ رکھ کر آیا کرو, ننگے سر نہ آیا کرو, باوضو آیا کرو, سنجیدگی پیدا کرو, اپنے اوپر اس ذکر کا روب تاری کرو, فکر تاری کرو. جب ذکر ہو رہا ہو تو طبیعتوں کو ذکر کی طرح مبذول کرو. تھکتے ہم بھی ہیں, پسینہ ہمارا بھی آتا ہے, چیخ و پکار کا شوق نہیں ہوتا, ذکر کی حرمت ہوتی ہے کہ جملے بھی اس سانس کو نہ توڑیں اور فکر بھی وہاں سے ختم نہ ہو, اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں. گھروں میں اگر آپ ٹیلی ویژن پر نعت سنیں تو لیٹے ہوئے نہ ہوں, آپ کی ٹانگیں پھیلی ہوئی نہ ہوں, بلکہ سمیٹ کر بیٹھے, آپ کے بچے آپ سے حضور کا ادب سیکھیں گے. گھر میں جب حضور کا نام آئے اذان میں, بچے کھیل بھی رہے ہیں تو ان کو روکیں اور ان کو کہو کہ بچوں اذان ہو رہی ہے, کیونکہ بچے کے نزدیک آپ بڑے معتبر ہیں, وہ آپ سے سب کچھ سیکھے گا. اور جس وقت نام نامی اس نگرامی آئے تو اس وقت آپ نے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ انگوٹھا چومے اور بچے سے کہو پیارے تم بھی چومو, یہ ہمارے جیسا اس کی ذہنیت ہے جس سطح کا وہ ہے. تو یہ عشق اور محبت کو منتقل کریں, منتقل کریں, منتقل کریں, اس سے گھروں میں رحمت رہے گی, محلوں میں رحمت رہے گی. جب تک حضور کے ادب اور تعظیم کا ڈنکا بجتا رہا وہ محلے دہشت گردی سے بچ گئے, بربریت سے بچ گئے, وہ گھر بد امنی سے بچ گئے, وہ گھر شور و شرابے سے بچ گئے, وہ گھر فتنوں سے بچ گئے. تو اگر ہم امن چاہتے ہیں, فتنہ چاہتے ہیں, تو جرگوں کے پیچھے نہ بھاگیں, حضور کی محبت کو گھر میں لے کر آئیں, سرکار کے ادب کو گھر میں لے کر آئیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک یا دو